انشاءاللہ سورہ صافات کے تیسرے رکوع سے شروع کریں گے آیت نمبر 75 اور اللہ کے مخلص بندوں کی مثالیں آ رہی. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين. پیچھے مضمون گزرا ہے کہ جو بے ایمان لوگ ہوتے ہیں اور بد کردار لوگ ہوتے ہیں تو شیطان ان کا دوست ہوتا ہے, جبکہ جو مخلص بندے ہوتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھتا ہے. اب ان مخلص بندوں میں سے چند کی مثالیں آ رہی ہیں اور تقریباً 6 انبیاء کرام کا ذکر آ رہا ہے. ان میں پہلے حضرت نوح علیہ السلام, پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام, پھر موسیٰ علیہ السلام, حضرت الیاس علیہ السلام, حضرت لوط علیہ السلام, اور اسی طرح آخر میں پھر حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر آئے گا. تو سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر. فرمایا بلغت نادانا نوح, اور جبکہ پکارا تھا ہمیں نوح علیہ السلام نے, فلاں عمل مجیب ہو, بس ہم کیا خوب جواب دینے والے. اور یہ پکار سورہ قمر میں ہم پڑھیں گے انی مغلوب فانتصر, اے اللہ میں مغلوب ہو گیا بس میری مدد کی ہے. اللہ نے مدد کی. ہم جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ 3900 قبل مسیح کا ہے, علاقہ عراق کا تھا, 950 برس دعوت تھی لیکن قوم نہیں مانی, قوم کا جو جرم تھا وہ شرک تھا, اور اللہ تعالیٰ کا عذاب پھر پانی کی صورت میں آیا اور یہ پوری کی پوری نافرمان قوم غرق کر دی گئی, جبکہ نوح علیہ السلام اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے کشتی میں بچا لیا. تو فرمایا منجیناہ واہلہ من الکرب العظیم, اور ہم نے نجات دی نوح علیہ السلام کے گھر والوں کو ایک بڑی بھاری مصیبت سے. وجعلنا ذریته هم الباقی, اور ہم نے کر دیا ان کی اولاد ہی کو باقی رہنے والا. چنانچہ جامع ترمذی میں روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام وہ حبشی کے والد تھے, اور سام وہ عرب کے والد ہیں, اور اسی طرح یافس وہ رومیوں کے والد ہیں. تین بیٹے تھے ان کے, حام سام یافس, اور ان تینوں سے پھر انسانوں کی نسل آگے چلی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ہم نے کر دیا ان کی اولاد ہی کو باقی رہنے والے. اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. وترکنا علیہ فی الآخرین, اور ہم نے چھوڑ دیا ان کا ذکر خیر پیچھے آنے والوں میں. سلام علی نوح فی العالمین, بس سلام سلامتی ہو نوح علیہ السلام پر سارے جہان میں. انک ذالک نجزی المحسنین, بے شک اسی طرح ہم صلاح دیتے ہیں نیکوکاروں کو. انہم من عبادنا المؤمنین, بے شک وہ ہمارے ایمان لانے والے بندوں میں سے تھے. ثم اغرقنا الآخرین, اور پھر ہم نے غرق کر دیا دوسروں کو. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مختصر ذکر ہے. ہم جانتے ہیں کہ ان کا زمانہ 1861 قبل مسیح کا تھا, والد صاحب بھی بت پرست تھے, اور اللہ نے کئی بڑے بڑے امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے, وہ ہر امتحان میں کامیاب رہے. وَإِنَّا مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, بے شک انہی کے طریقے پر چلنے والوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تھے, یعنی نوح علیہ السلام کے طریقے پر. اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ, جبکہ وہ آئے اپنے رب کے پاس اور صاف دل کے ساتھ. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ, اور جبکہ انہوں نے پوچھا اپنے والد اپنی قوم سے. مَاذَا تَعْبُدُونَ, تم کن کی عبادت کرتے ہو. اَئِفْكًا آلِهَةً, کیا جھوٹے معبودوں کی. دون اللہ تریدون, سوائے اس اللہ کے تم جو ہے وہ انہیں چاہتے ہو. فما ظنکم لرب العالمین, بس کیا خیال ہے تمہارا تمام جہانوں کے رب کے بارے میں. فنظر نظرۃ فی النجوم, بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غور سے دیکھا ایک بار ستاروں کو. فقال, اور پھر کہا کہ انی سقیم, بے شک میں بیمار ہوں. فتولوا عنہ مدبرین, بس وہ لوگ واپس پھرے جہاں ان کے پاس سے پیٹ پھیر کر. اب یہ پورا واقعہ ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو کتنی دفعہ دعوت دی ہوگی, گھر والوں کو کتنی دفعہ دعوت دی ہوگی, لیکن وہ رد کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک موقع کی تلاش میں تھے, کہ موقع ملے تو ان پر ان کے جھوٹے معبودات کی جو بے بسی اور لاچاری اور کمزوری ہے وہ واضح کر دوں. چنانچہ قوم کا کوئی تہوار آیا, وہ لینے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, کہ انہوں نے یہ اپنا جو ہے وہ بات کی کہ میں بیمار ہوں, اور بیماری ہے لکھی ہے مفسرین نے کہ انتہائی رنجیدہ اور غمزدہ تھے اپنی موت کے شیر پر. فتح اللہ عنہم مدبرین, بس وہ لوگ واپس پھر گئے ان کے پاس سے پیٹ پھیر کر. فراغ الى الہتہم, بس وہ چپکے سے گئے ان کے بتوں کی طرف. فقال الا تاکلون, پھر کہنے لگے تم کھاتے کیوں نہیں, ہم طرح طرح کے قسم قسم کے کھانے رکھے ہوئے تھے بتوں کے آگے. طریقہ یہ تھا کہ تبرکن چیزیں پکا کے ان کے سامنے رکھی جاتی تھی, بتوں نے کیا کھانا, پھر بعد میں اٹھا کر جو ہے استعمال کر لیتے تھے, یا وہاں جو مجاور ہوتے تھے وہ استعمال کرتے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ تم کھاتے کیوں نہیں, مالا تم لا تنتے کون, اور تمہیں کیا ہو گیا تم بولتے کیوں نہیں. فراغ علیہم, بس پھر جو ہے وہ بڑھ گئے ان کی طرف. ضربم بالیمین, اور لگائی چوٹ دائیں ہاتھ سے. فاقبلوا الیہ یدفتون, بس وہ بڑے اس کی طرف دوڑتے ہوئے اب لوگ آئے واپس. انہوں نے دیکھا کہ بت خانے کا کچھ آنا بھی نرادہ تھا, سب کے سب بت جھوٹے ہوئے تھے سوائے سب سے بڑے بت کے, اور آلہ واردات بھی اس کے کندھے پر تھا. تو وہ دوڑتے ہوئے گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے. قالا تعبدون ما تنحتون, کہا کیا تم پوچھتے ہو جن کو تم خود تراشتے ہو. واللہ خلقکم وما تعملون, اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو تم بناتے ہو. اس پر قوم نے آپس میں مشورہ کیا. قالوا ابنوا له بنيانا, انہوں نے کہا بناؤ اس کے لیے ایک بڑا سا جو ہے آتش خانہ. فالقوه في الجحيم, اور پھر پھینکو اسے اس آگ میں. فارادوا به كيدا, پس انہوں نے ارادہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سازش کا. فجعلناهم الاسفلين, پس ہم نے کر دیا انہیں کو رسوا. اب یہ یہاں پر مختصر ذکر ہے لیکن ہم پیچھے پڑا ہے کہ بہت بڑا الاؤ انہوں نے بنایا تھا, ڈالنا ہی مشکل ہو گئی تھی, پھر جھوڑا بنا کر اس میں جو ہے دھکا دے کے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں گر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے کہ بھئی آپ کہیں تو میں بارش کے فرشتے کو حکم دیتا ہوں وہ بارش برسا دے گا آپ لوگ کے. انہوں نے کہا اللہ نے بھیجا کہ نہیں میں خود آیا ہوں, کہ نہیں مجھے تمہاری ضرورت نہیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, یہ الفاظ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جب آگ میں گر رہے تھے انہیں خود نہیں بتایا. انہوں نے کہا یہ جان اللہ کی دی ہوئی ہے, اللہ ہی کے کام آ جائے گی, تو یہ بہت بڑی سعادت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور مطلوب تھا, اللہ نے آپ کو حکم دیا یا نارو کو نہیں بنتا ہوں سلام علی ابراہیم, آپ ٹھنڈی ہو جاؤ اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام پر. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں مفسرین نے لکھا کہ صرف وہ رسیاں جلائیں جن میں انہیں باندھا گیا تھا, باقی ان کے جسم پر اور ان کے لباس پر آپ نے کوئی اثر نہیں کیا. ایک رائے یہ کہ چند دن رہے, اور بعض رائے یہ رکھتے ہیں کہ 40 دن اس آگ میں رہے ابراہیم علیہ السلام, اور وہ فرماتے تھے کہ میری زندگی کے بہترین دن تھے آگ والے. اس کے بعد جب قوم اپنے انبیاء کی جان کے در پر ہو جائے تو پھر اللہ کی طرف سے انہیں حکم ہجرت آتا ہے. تو اس لیے جب اس قوم نے بھی اپنی طرف سے تو انہیں آگ میں ڈال دیا تھا, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وقالا انی ذاہب الى ربی سیہدی, انہوں نے کہا کہ میں جانے والا ہوں اپنے رب کی طرف اور وہ ہی مجھے راستہ بتائے گا. ربی حب لی من الصالحین, اور پھر ساتھ ہی دعا کی کہ اے اللہ مجھے عطا فرما صالح اولاد میں سے. اب 80 سے اوپر عمر ہو گئی تھی اور جو ہے بے اولاد تھے, اور مشرکین کا یہی دعویٰ تھا کہ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہو نا اس لیے بے اولاد. چنانچہ آگے اجابت دعا ہے. فبشرناہ بغلام حلیم, بس ہم نے خوشخبری دی انہیں ایک نہایت بردبار لڑکے کی ہے. یہ غلام العلیم عین سے جو آتا ہے وہ اکثر اسحاق علیہ السلام کے لیے آتا ہے, احاظ حلیم جو آتا ہے وہ اکثر جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے ہوتا ہے. تو اب یہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تھی تو ان کے ساتھ ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تھے, جو ایک ہی تھے اس وقت تک جو ایمان لائے تھے, اور ان کی اہلیت تھے حضرت سارہ علیہ السلام. اور یہ وہاں سے ہجرت کر کے شام میں حاران کے شہر میں پہنچے, پھر وہاں سے مصر گئے, اور مصر میں پھر بادشاہ نے کچھ ایسی چیزیں میں دیکھی, وہ تصویر ہے بہرحال تفاصیل میں, جو بہت متاثر ہوا, اور اپنی بیٹی جو ہے مصر کے بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دی, ان کا نام تھا حاجرہ علیہ السلام. اور پھر حاجرہ علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اولاد ہوئی, جبکہ وہ جو ہے 83 برس کے تھے, یا ایک رائے یہ کہ 87 برس کے تھے, اور جو ہے واحد اولاد تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں. اب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلی آزمائش تھے، ساتھ ہی آئی کہ اللہ نے حکم دے دیا کہ اپنے اس نومولود بچے کو اور اس کی والدہ کو جو ہے وادی غیظ زرین میں چھوڑا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی نوجوان بیوی حضرت عائشہ اور جو ہے اپنے نومولود بیٹے حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر مکہ کی سرزمین میں، تھوڑا سا پانی تھا، چند کھجوریں تھی، وہ ان کے حوالے کی اور پلٹ کر چل دی، حضرت حاجرہ پیچھے بھاگی ہیں کہ ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہاں کس کے پاس رہیں گے، اور کوئی جواب نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے، وہ خود ہی پوچھ رہی ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، تو بس سارے لا دیا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے، چنانچہ یہ عالم تھا انبیاء کا کہ اللہ کے حکم کے آگے سب کچھ قربان۔ تو آپ امیجن کریں نوجوانوں کو اپنے نومولود سے کتنی محبت ہوتی ہے، اور بڑھاپے کی واحد اولاد ہو جس کا یہ تصور نہ ہو کتنی دعاؤں کے بعد حاصل ہوا، اور ابھی چند دنوں کا ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش آگے کے چھوڑا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا کہ ہوگا کیا، یہ اس بیابان میں کیسے رہیں گے، پانی کہاں سے، کھانا کہاں سے، کچھ نہیں، اللہ کا حکم ہے تو وہی دیکھے گا۔ اب اللہ نے دیکھا، اور وہاں ہم جانتے ہیں وہ طویل واقعہ کہ چند ہی دنوں میں جو ہے وہ کھجوریں بھی ختم ہو گئی، پانی بھی ختم ہو گیا، ماں کی چھاتیاں بھی سوکھ گئی، اب بھوک سے حضرت اسماعیل علیہ السلام بلبلانے لگے، اب ماں بے قرار ہو کر جو سامنے پہاڑی تھی صفا اس پہ چڑھ گئی، اور دور دور تک دیکھا کوئی قافلہ، کچھ لوگ لیکن کچھ نظر نہیں آیا، تو نیچے اتری ہیں، تو بچہ آنکھوں سے اچھل ہو گیا، تو دوڑ لگائی ہے یہاں تک کہ دوبارہ نظروں میں بچہ آ گیا، پھر اگلی پہاڑی پہ چڑھ گئی مروا، اور وہاں سے چاروں طرف دیکھا، اس طرح بے قراری میں کتنے چکر لگائے، 7 چکر لگائے۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے اس مقام سے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں زمزم جو ہے جاری کروا دی ہے، ایک چشمہ پانی کا، حضرت حاجرہ نے جب دیکھا تو اس کی گرد جو ہے ڈھیلی لگائی ہوئی پانی کی، کیونکہ پانی بہ رہا تھا اور مٹی سے اس کا روکا ہے، اور کہتی جاتی زم زم ٹھہر جا ٹھہر جا، اسی اس کا نام جو ہے زمزم پڑا۔ تو اب حضرت اسماعیل علیہ السلام آہستہ آہستہ بڑے ہونے، پانی کو دیکھ کر قوم امالکہ بھی آ گئی، لوگ گزرتے تھے وہاں تجارتی سفر میں، دیکھا پانی ہے تو کچھ لوگ سیٹل ہو گئے، اس طرح کچھ آبادی ہوگی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے تھے سالوں میں کبھی اور تھوڑے دن رہ کر واپس چلے جاتے ہیں۔ تو اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر ہو چکی ہے 13 برس، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ہو گئی ہے 100 برس، اور ایک ہی اولاد ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، دوسری کوئی اولاد نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سب سے بڑی آزمائش کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تاریخ انسانی کی عظیم ترین قربانی، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ فلما بلغ معه السعی، کہ جب وہ لگے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ لگانے، قال یا بنی انی ارى فی المنام، اب یہ کہا جاتا ہے کہ ذوالحجہ کی 8 تاریخ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اب وہ یہ کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے، 9 کو بھی یہی خواب دیکھا، 10 کو بھی یہی خواب دیکھا، تو انہوں نے بچے سے پوچھا کہ قال یا بنی انی ارى فی المنام، انہوں نے کہا بیٹا میں دیکھتا ہوں خواب، انی اذبح، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ما ذا ترى، ذرا تم دیکھو تم کیا دیکھتے ہو، یعنی تمہاری کیا رائے۔ قال یا ابتی، اب بیٹے بھی انہی کے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، تو کہنے لگے کہ اے ابا جان افعل ما تؤمر، کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے پائیں گے اگر اللہ نے چاہا تو بہت صبر کرنے والوں میں سے۔ تو آپ دیکھیں کہ 13 برس کا بچہ ہے، لیکن اس کی سعادت اور اس کا ادب، اس نے کہا کہ میرے باپ جو ہے وہ نبی ہیں، کہ خواب کوئی معمولی خواب نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، تو باپ بیٹا دونوں اللہ کے حکم کے آگے انہوں نے سر جھکا دیا۔ تو یہ فیضان نظر تھا یا کسی مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین، اب جب دونوں باپ بیٹے تیار ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ میں چھڑی لے لی، اور وہ لمبا واقعہ ہے کہ مینا تشریف لے گئے، 3 جگہ شیطان نے ورگلایا، ابراہیم کیا کر رہے ہو، اس بچے کا کیا قصور ہے، اسے کیوں قتل کرنے چل رہے ہو، تو انہوں نے ہر دفعہ جو ہے اسے کنگڑیاں مار کر دھمکایا کہ تم ہٹو۔ اور پھر بہرحال حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیا، چھری ان کی گردن پر رکھ دی، پیشانی کے بل اس لیے تاکہ چہرے کے تاثرات نظر نہ آئے، اور ایسا نہ ہو کہ چھری چلاتے ہوئے باپ کی محبت وہ آڑے آ جائے۔
اور پھر انہوں نے اپنی طرف سے چھری جلا دی. وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ, اور ہم نے پکارا کہ اے ابراہیم. ایسا امتحان تھا کہ ممتحن خود پکار اٹھا کہ اے ابراہیم, اقصد دفتر رویا, بے شک تم نے سچ کر دکھایا ہے اپنا خواب. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ, بے شک اسی طرح ہم بدلہ دیتے نیکوکاروں کو. اِنَّا هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ, بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, اور ہم نے بدلہ دیا ہے اس کا ایک بہت بڑے ذبیحے سے, یعنی بہشت سے ایک جو ہے وہ دمبا جو ہے وہ لایا گیا, وہ جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے ذبح ہوا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو بیٹے ہی کے گلے پہ چھری چلائی تھی, یہ معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا, ان کی جگہ ایک دمبا جو ہے ذبح ہو گیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, بس ہم نے چھوڑ دیا اس کام کو پیچھے آنے والا ہے. یہی طریقہ ہے جو سارا سال سے مسلمان جو ہے یہ درز الحجہ کو جو ہے وہ جاننا نہیں کرتے, اور آگے بھی ایام تشریف ہم سب میں جو ہے یہ عبادت ہوتی ہے, اور درز الحجہ میں اللہ کو سب سے محبوب عمل ہی ہے کہ اللہ کی راہ میں جو ہے جانور قربان کیا جائے. لیکن جب ہم جانور کی گردن پر چھری کر چلا رہے ہوتے ہیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ مطلوب کیا ہے, اپنی سب سے قیمتی سب سے محبوب کیا اللہ کی راہ میں قربان کر دینا. آپ ذرا امیجن کریں کہ یہ اولاد جو ہوتی ہے انسان کو اپنی جان سے بڑھ کر پیاری ہوتی ہے. کبھی جان پر بچ جائے نا تو آدمی اپنی جان پر کھیل کے اپنی اولاد کی حفاظت کرتا ہے, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کیا کہ ان کے نزدیک اللہ کی محبت ہر چیز کی محبت سے بڑھ کر ہے, یہاں تک کہ ان کی اکلوتی اولاد سے بھی بڑھ کر اللہ پیارا ہے. تو ہم میں سے ہر ایک کا بھی کوئی نہ کوئی اسماعیل ہوتا ہے, تو ہمیں سوچنا چاہیے کیا ہم اس اسماعیل کو اللہ کی راہ میں برباد کرنے کے لیے تیار ہیں. کسی کا اسماعیل اس کی اولاد ہوتی ہے, کسی کا اسماعیل اس کا کاروبار ہوتا ہے, کسی کا اسماعیل اس کا کیریئر ہوتا ہے, کسی کا اسماعیل اس کا پروفیشن ہوتا ہے, لیکن ایک مومن وہی ہے جو اپنی قیمتی ترین اور محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار. فرمایا سلام علی ابراہیم, بس سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر. کذالک نجزی المحسنین, اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو. انہ من عبادنا المؤمنین, بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا. وبشرناه بإسحاق, پھر ہم نے بشارت دی انہیں اسحاق علیہ السلام کی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس واقعے کے بعد پھر بشارت ہوئی ہے دوسرے بیٹے کی. نبی ام من الصالحین, اور وہ بھی نبی ہوں گے کامل صالح لوگوں میں سے. وبارکنا علیہ وعلى اسحاق, اور ہم نے برکت نازل کی ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر. ومن ذریتهما, اور ان دونوں کی اولادوں پر. محسن وظالم لنفسه مبین, اور کوئی نیکی کرنے والا اور کوئی ظلم کرنے والے اپنے آپ پر کھلا کھلا. تو حضرت اسحاق علیہ السلام سے جو نظر چلی ہے وہ بنی اسرائیل کہلائی. ان میں سے بہت سے تو نیکوکار تھے, بہت سے جو ہے وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والے اور اللہ کی نافرمانی کرنے والے نکلے. جبکہ جو بڑے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام, ان کی نظر سے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. آگے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر. 1436 BC زمانہ ہے, اور مصر میں جو ہے بھیجا گیا تھا. دو ان کی امتیں تھیں, ایک امت دعوت اور ایک امت اجابت. امت دعوت وہ تھی جس کی طرف یہ نبوت کا پیغام لے کے آلِ فرعون, امت اجابت وہ تھی جو پہلے سے ایمان والی تھی بنی اسرائیل, اور انہیں جو ہے آلِ فرعون سے نجات دلانی تھی. تو فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ, اور بے شک ہم نے احسان کیا تھا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر. وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ, ہم نے نجات دی ان دونوں اور ان کی قوم کو ایک بہت بڑی مصیبت سے, آزمائش سے, یعنی فرعون آلِ فرعون سے. بنصر نہ ہو, اور ہم نے ان کی مدد کی. فکانو ہم الغالبین, پس وہی غالب رہے. وآتیناہم الکتاب المستبین, اور ہم نے دی ان دونوں کو کتاب نہایت واضح یعنی تورات. وہدیناہم الصراط المستقیم, اور ہم نے چلایا ان دونوں کو جو ہے وہ ہدایت کی راہ پر. وترکنا علیہما فی الآخرین, ہم نے چھوڑ دیا ان دونوں کا ذکر خیر پیچھے آنے والوں میں. سلام علی موسیٰ و ہارون, بس سلام موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر. انک ذالک نجزی المحسنین, بے شک اسی طرح ہم بدلہ دیتے نیکوکاروں کو. انہما من عبادنا المؤمنین, بے شک وہ ہمارے کامل نیک بندوں میں سے ایمانداروں میں سے تھے. آگے حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے. یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے تھے. 1100 قبل مسیح ان کا زمانہ ہے, اور یہ جو ہے ایک شہر کہلاتا تھا بلبک, یعنی بال کا بک کہتے شہر کو, بال کا شہر. اور یہ بال ایک بہت بڑا بت تھا, سات نما بل جیسے انگریزی میں کہتے ہیں اسی طرح یہ بال بنا ہوا. تو اس کا ایک بہت بڑا بت بنا کے یہ لوگ اس کی عبادت کرتے تھے. ان کی طرف حضرت الیاس علیہ السلام کو بھیجا گیا. فرمایا وَإِنَّا الْیَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً الیاس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے. اس قال لقومه الا تتقون، جب جو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں، اتدعون بعلا، کیا تم پکارتے ہو اس بعل بت کو، وتذرون احسن الخالقین، اور تم نے چھوڑ دیا اسے جس نے جو بہترین تخلیق فرمانے والا ہے یعنی اللہ کو. ربکم و رب آبائکم الاولین، جو اللہ تمہارا بھی رب ہے تمہارے اگلے باپ داداؤں کا بھی رب ہے. فکذبوہ، بس قوم نے انہیں جھٹلا دیا. فإنہم لمحضرون، بس یقیناً وہ حاضر کیے جائیں گے. الا عباد اللہ المخلصین، مگر وہ بندے جو اللہ کے برگزیدہ ہیں. وترکنا علیہ فی الآخرین، ہم نے چھوڑ دیا حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر خیر بعد میں آنے والوں میں. سلام علی الیاسین، پس سلام ہو حضرت الیاس علیہ السلام پر. انک ذالک نزل المحسنین، اب بے شک اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو. انہم من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے ایمان لانے والے بندوں میں سے تھے. آگے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر، 1807 قبل مسیح زمانہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے عراق سے وہ جو ہے یہاں شام پہنچے تھے. پھر وہاں سے انہیں جو ڈیڈ سی کہلاتا ہے اس کے قریب دو قوم آباد تھی، امورا اور صدوم، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا تھا. انہوں نے جو ہے اس قوم کو بہت دعوت دی، لیکن یہ قوم ایک شرک میں مبتلا تھی، دوسرا ہم جنس پرستی کا شکار، قوم بھی ماری، اور اس پر اللہ کا عذاب جو ہے وہ آیا بدترین. ایک تو ان کی بستیوں کو اٹھا کر آسمان سے نیچے پٹک دیا گیا، ان پر پتھروں کی بارش ہوئی، انہیں اندھا کر دیا گیا، سب کے سب کافر ہلاک ہو گئے سوائے حضرت لوط علیہ السلام ان کی بیٹیوں. وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک لوط علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے. اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، جبکہ ہم نے نجات دی انہیں اور ان کے گھر والوں کو سب کے سب کو. إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، مگر ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والی تھی یعنی ان کی بیوی کے. ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ، پھر ہم نے ہلاک کر دیا دوسرے سارے نافرمانوں کو. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ، اور بے شک تم گزرتے ان کے پاس سے ان کے کھنڈرات سے صبح کے وقت بھی اور رات کے وقت بھی. تو یہ جب شام کی طرف سفر پہ نکلتے تھے قافلے، تو یہ ان بستیوں کے قریب سے گزرتے تھے اور کھنڈرات دیکھتے تھے. افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ آگے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، اور یہاں پہ تھوڑی سی تفصیل سے ہیں، اس سے پہلے بہت ہی مختصر ذکر آیا تھا. تو حضرت یونس علیہ السلام جو ہے یہ ذوالنون بھی کہلاتے ہیں، یعنی نون جو ہے وہ عربی میں بہت سب سے بڑی مچھلی کو کہا جاتا ہے، جو آج کل ہم غیر مچھلی جسے کہتے ہیں. اسی طرح یہ صاحب الحوت بھی کہلاتے ہیں، یعنی مچھلی والے. تو حضرت یونس علیہ السلام جو ہے ان کا زمانہ 1450 قبل مسیح کا ہے، اور یہ موصل کے علاقے، جو موجودہ عراق میں موصل علاقہ شہر ہے، یہاں کے رہنے والے تھے، اور یہ نینوا کہلاتے تھے، اور تقریباً 1,20,000 کی آبادی تھی. ساٹھ مربع میل پر ابھی بھی کھنڈرات جو ہے سابقہ شہر کے موجود ہیں. 7 سے 9 سال تک قوم کو تبلیغ کی، لیکن قوم نہیں مانی، شرک میں مبتلا تھے پوری طرح سے. تو حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ اپنی قوم کو 3 دن کی مہلت دے، 3 دن بعد ان پر عذاب آ جائے. چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کو یہ خبر دی، اور غیرت ایمانی میں وہ شہر چھوڑ کر نکل آئے. ابھی حالانکہ اللہ کا معاملہ یہ رہا ہے کہ انبیاء کو جب تک اللہ ایکسکلوسیو حکم نہیں دیتا شہر کو چھوڑ کر نکلنے کا، تو اس سے پہلے نہیں نکلا جاتا. تو حضرت یونس علیہ السلام نے اسے کوئی خاص خیال نہیں کیا، اور ان کا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ اس پر ان کی پکڑ نہیں کرے گی. اب 3 دن گزر گیا، لیکن جو ہے وہ عذاب نہیں آیا، اور انہوں نے یہ سوچا کہ مجھے اس عذاب کی جگہ سے دور نکلنا چاہیے. تو سامنے یہ کشتی تھی، وہ پہلی لوڈڈ تھی، بھری بھی، اسی میں حضرت یونس علیہ السلام سوار ہو گئے. یہ جب کشتی بیچ دریا میں پہنچی ہے تو طغیانی کا شکار ہو گئی، تیز موجیں آنے لگی، تیز ہوا کے چکر چلنے لگا، اور کشتی بری طرح دوڑنے لگی. اور یہ تھا کہ ہم بھی کہ جب ڈوبی جو ملاح تھے کشتی کے، انہوں نے اپنے مشاہدے سے کہا کہ ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر آیا، اور جب تک وہ دریا میں بھی ڈالا جائے گا تو یہ کشتی بچ نہیں سکتی. تو اس کے لیے پھر انہوں نے قرآن دادی کی، اور 3 دفعہ قرآن نکالا گیا، ہر دفعہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا. اور حضرت یونس علیہ السلام ان میں سب سے زیادہ روحانی شخصیت ہے، اور کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ انہیں دریا میں ڈالا جائے، لیکن جب 3 دفعہ قرآن کے نام نکلا تو حضرت یونس علیہ السلام خود جو ہے دریا میں کود گئے،
وہاں اللہ کے حکم پہ ایک مچھلی بالکل تیار تھی اور حضرت یونس علیہ السلام کا دریا میں کودنا تھا کہ مچھلی نے انہیں نکل لیا، نہ کھایا نہ ہضم کیا، پیٹ میں رکھ لیا، اور وہ حضرت یونس علیہ السلام کو لے کر سمندر کی یا وہ دریا کی تہ میں چلی گئی۔ تو آپ دیکھیں کتنے اندھیرے تھے، ایک تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پھر دریا کی تہ کا اندھیرا، پھر رات کا اندھیرا، اور حضرت یونس علیہ السلام کئی طرح کے غموں میں تھے، قوم کی ایمان نہ لانے کا غم، اور پھر جو ہے اللہ کی طرف سے ان کے گرفت کیے جانے کا غم، پھر یہ کہ مچھلی کے پیٹ میں جو ہے چلے جانے کا غم، ان سب پر پھر انہیں جو ہے یہی خیال ہوا کہ میں اللہ کو پکاروں، اور وہ جو مشہور جو ہم کی پکار ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے آپ کے، اور بے شک میں ہی، یعنی انت سبحانک الہ پاک ہے اور میں ہی ظالم سے ہوں۔ تو یہ جو ہے انہوں نے پڑھنا شروع کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی، اور اس مچھلی نے جو ہے لا کر آپ کو ایک چٹیل میدان میں اگل دیا۔ اب یہ بھی اس میں اختلاف ہے کتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، رائے یہی ہے کہ 3 دن سے، اور جو زیادہ سے زیادہ دن آئے وہ 40 دن۔ اس میں انتہائی لاغر ہو گئے تھے، کئی جگہ سے کھال کٹ گئی تھی، اور انتہائی کمزوری جسم پر آ گئی تھی، کئی بڑے بڑے زخم جسم پر پڑ گئے تھے، اور مچھلی نے آ کے ایک بالکل چٹیل میدان میں اگل دیا تھا، وہاں نہ کوئی درخت تھا نہ کوئی سایہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موجانہ طور پر ایک یہ کدو کی بیل وہاں لگا دی، اس کے پتوں نے انہیں ڈھک لیا، اور اس کے سائے میں جو ہے حضرت یونس علیہ السلام دیکھے رہے۔ پھر اس بیل کو دیکھ کے پہاڑی بکری بھی آ جاتی صبح شام، اس کا دودھ بھی استعمال کیا اور کدو کھایا، اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت دی، اور جب وہ صحت مند ہو گئے تو واپس جو اپنی قوم کی طرف گئے۔ قوم کا حال یہ ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام تو انہیں امتحان دے کر چلے گئے کہ 3 دن بعد عذاب آئے گا، جب عذاب کے سائے دیکھے قوم نے تو انہیں جو ہے یاد آیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا، چنانچہ انہوں نے تلاش کی یونس علیہ السلام کی۔ جب یونس علیہ السلام کہیں نظر نہیں آئے تو پوری قوم اپنے بیوی بچوں اور مویشیوں کو لے کر میدان میں آ گئی، اور گڑ گڑا کر انہوں نے اللہ سے معافی مانگی اور دعا کی، چنانچہ اللہ نے ان پر سے عذاب کو ڈال دیا۔ تو یہ جب یونس علیہ السلام واپس آئے تو قوم ان کی منتظر تھی، اور باقی جتنی مدت اللہ نے انہیں دی تو انہوں نے پھر حضرت یونس علیہ السلام کی اطاعت میں گزاری۔ فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے۔ اذ ابقى الى الفلك المشحون، جبکہ وہ گئے تھے ایک بھری ہوئی کشتی میں، فساهم فكان من المدحضين، اور پھر جب قلع دارا گیا تو ہر بار وہی جو ہے وہ خطا کاروں میں نکلے، فالتقمه الحوت وهو مليم، بس انہیں لقمہ بنا لیا ایک مچھلی نے جبکہ وہ پشیمان تھے، فلولا انه كان من المسبحين، بس اگر نہ ہوتی یہ بات کہ وہ تسبیح کرنے والوں میں ہوتے، لبس فی بطنه الى يوم يبعثون، تو وہ رہتے اس مچھلی کی پیٹ میں اس دن تک جس دن لوگ جو ہے وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت تک مچھلی کی پیٹ میں رہتے ہیں اگر وہ اللہ سے جو ہے یہ دعا نہیں کرتے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آگے ان کی دعا کی قبولیت، فنبذہ بالعراء وهو سقیم، پھر اگل دیا انہیں اس مچھلی نے چٹیل میدان میں جبکہ وہ بالکل بیمار تھے، وانبتنا علیہ شجرۃ من یقطین، اور ہم نے اگا دیا ان پر ایک بیلدار درخت یعنی کدو کا، وارسلناہ الی 100,000 او یزیدون، اور ہم نے بھیجا تھا انہیں 100,000 اور اس سے کچھ زیادہ لوگوں کے پاس، یعنی 120,000 کی تعداد، یہ اہل نینوہ کی بیان ہوتی، فآمنوا فتمتعناہم الی حین، پس وہ لوگ ایمان لائے تو ہم نے انہیں سامان حیات دیا ایک مدت تک کے لیے، ہمیشہ کسی کو اس دنیا میں نہیں رہا، فرما بردار و نافرمان و سب پر موت آنی ہے، سب نے ایک دن یہاں سے جانا ہے۔ آگے شرک کی مذمت بیان ہو رہی ہے، اور فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، یہ بات جو ہے دہرائی جا رہی ہے، فاستفتہم علی ربک البنات، پس پوچھے ان سے کیا آپ کے رب کے لیے تو ہیں بیٹیاں، ولہم البنون، اور ان کے لیے بیٹے، ام خلقنا الملائکۃ اناثا، یا ہم نے پیدا کیا ہے ان فرشتوں کو مؤنث، وہم شاہدون، اور وہ وہاں دیکھ رہے تھے، انہیں کیا پتا فرشتے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں، گزارے ہیں ماننا ہے، تو فرشتوں کی تو جنسی کوئی نہیں، تو یہ وہاں کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے کہ یہ جو ہے مؤنث پیدا کر رہا تھا۔ تو الا انہم من افکہم لا یقولون، اور سنو بے شک وہ اپنے جھوٹ سے کہتے ہیں، ولد اللہ، اللہ کے لیے اولاد، وانہم لکاذبون، بے شک یہ جھوٹے ہیں، استفل بناتی علل بنی، کیا اس نے ترجیح دی ہے بیٹیوں کو بیٹوں پر، مالکم کیفا تحکمون،
تمہیں کیا ہو گیا کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کم سے کم وہ تو کہتے جو اپنے لیے پسند کرتے تھے۔ افلا تذکرون، بس کیا تم غور نہیں کرتے؟ ام لکم سلطان مبین، یا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے؟ فاتو بکتابکم ان کنتم صادقین، لے آؤ اپنی کتاب اگر تم واقعی سچے ہو۔ کوئی لکھی ہوئی دلیل ہے؟ اللہ نے نازل کیا ہو بھائی یہ فرشتے میری بیٹیاں ہیں ان کی پوجا کیا کرو، کوئی دلیل نہیں ہے، مش غلط تصورات ہیں، اپنے آپ سے خیال آرائیاں ہیں اور پتہ نہیں اپنا جو ہے من گھڑت دین ہے جس پہ چل رہے ہیں۔ آج یہی حال ہمارے، ہم نے عجیب بے ڈھنگے تصورات دین کے بارے میں بنائے، نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے نہ حدیث سے کوئی تعلق ہے، اپنی سوچ سے کچھ چیزیں بنا لی ہیں اسے دین کا نام دے دیے۔ آگے بیان حال جنات بھی بیان کیا جا رہا ہے، وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اور انہوں نے ٹھہرا دیا اللہ اور جنوں کے درمیان بھی ایک تعلق۔ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان میں بعض لوگ تھے جو کہتے تھے کہ جنات سے اللہ کا سزرانی تعلق ہے، مان اللہ تم اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، حالانکہ معلوم ہے جنوں کو کہ وہ ضرور اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ جنات بھی اللہ کی بہت ادنا اور عاجز مخلوق ہے۔ سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں، الا عباد اللہ المخلصین، مگر وہ بندے جو اللہ کے چنے ہوئے ہیں وہ اللہ پر اس طرح کے بہتان نہیں لگاتے۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، بے شک تم اور جن کو تم پوچھتے ہو یعنی تمہارے جوتے من گھڑت معبود، مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، اور نہیں تم ان کے خلاف جو ہے وہ یعنی اللہ کو فتنے میں ڈالنے والے، اِلَّا مَنْ هُوَ صَالِحُ الْجَنَّةِ، مگر اسی کو جو گرنے والا ہے جہنم میں، یہ کوئی انجام بیان ہو رہا ہے شرک کا۔ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ، اور نہیں ہم میں، اب فرشتوں کا اصل مقام بیان ہو رہا ہے، یہ فرشتوں کو کہتے تھے اللہ کی بیٹی ہے، اب فرشتوں کی حقیقت کیا ہے وہ آیات 167 سے 170 تک بیان ہو رہی ہے۔ نمبر ایک، وہ فرشتے کہہ رہے ہیں وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ، اور نہیں ہم میں سے کوئی بھی مگر اس کا ایک معلوم مقام ہے۔ یہ ان گنت فرشتے ہیں، لیکن کون فرشتہ کس مقام کا ہے، اس کا کیا کام ہے، یہ سب پہلے سے طے شدہ ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اب یقیناً ہم جو ہے صفے باندھ کر کھڑے رہنے والے ہیں، یعنی اب فرشتے ہر وقت اللہ کی جناب میں صفے باندھے ہوئے اور مؤدب کھڑے ہو کر اللہ کی تسبیح حمد اس کی تصدیق تقدس بیان کرتے رہتے ہیں۔ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ، کیا گو ہوتی ہمارے پاس کتاب پہلوں کی، بلکہ ایک آیت رہے گی، وَإِنَّا لَنَحْنُ مُسَبِّحُونَ، اور فرمایا کہ بلا شبہ ہم تو تسبیح کرنے والے ہیں۔ تو یہاں تین کیفیتیں آگے، ایک تو جتنے فرشتے ان کا مقام معلوم ہے وہ اللہ کے سامنے صفے باندھے کھڑے ہیں، اور مزید یہ کہ وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح کریں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور فرمایا وہ کفار مکہ کہا کرتے تھے لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ، اگر ہوتی ہمارے پاس بھی کتاب پہلوں کی سی، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہم اللہ کے بالکل چنے ہوئے جو ہے نیک بندے ہوتے، یعنی ہمیں کتابیں آئی تھیں، پیغمبر آئی تھی۔ تو لَوْ أَنَّا عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ، فرمایا فَكَفَرُوا بِهِ، بس انہوں نے انکار کیا اس کا، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، بس وہ ہم قریب جان لیں گے۔ تو پہلے تو یہ دعویٰ تھا کہ ہمارے پاس رسول بھیجے نہیں گئے، کتابیں آئی نہیں، ورنہ ہم یہود و نصارہ سے بہتر ہوتے۔ جب اللہ نے اپنے رسول کو بھیج دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن جیسی کتاب دی تھی، تو انہوں نے اس کا انکار کیا۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا، اور پہلے سے ہو چکا ہے ہمارا حکم، لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، ہمارے ان بندوں کے حق میں جنہیں ہم نے بھیجا ہے یعنی رسولوں کے حق میں، اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْظُورُونَ، کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِنَّا جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور یقیناً ہمارے لشکر ہی غالب رہیں گے، اللہ نے پہلے ہی سے دیکھ کیا۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينَ، بس آپ اعراض کیجیے ان سے کچھ مدد کے لیے، وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، بس آپ انہیں دیکھتے رہیے بس وہ بھی دیکھ لیں گے کہ کیا ان کا انجام ہوتا ہے۔ اب گویا یہ ہے کہ آپ بھی انتظار کیجیے وہ بھی انتظار کریں، اس کا کیا انجام ہوگا وہ سامنے آ جائے گا۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، بس کیا وہ ہمارا عذاب مانگنے میں جلدی کریں، فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، بس جب وہ نازل ہوگا ان کے امید میں، فَسَاءَ صَحَابُ الْمُنذَرِينَ، تو کیسی بری وہ صبح ہوگی ان لوگوں کے لیے جنہیں ڈرایا گیا۔ تو ابھی تو عذاب مانگ رہے ہیں، لیکن جب وہ عذاب آئے گا تو وہ کوئی ان کا اچھا دن نہیں ہوگا۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينَ، بس اعراض کیجیے ان سے کچھ مدد کے لیے، وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، بس دیکھیے سو وہ بھی دیکھ لیں گے، یعنی آپ بھی انتظار کیجیے
اللہ کی نصرت اس کی مدد کا وہ بھی دیکھ لیں گے کہ اپنے شرک اور کفر کا کیا ان کا انجام ہونے والا ہے. اب آخر میں خلاصہ سورت بیان ہو رہا ہے اور توحید اور حضرت باری تعالیٰ پر سورت کا اختتام ہو رہا ہے. سبحانہ ربک رب العزت عما یصفون, اور پاک ہے آپ کا رب جو عزت والا ہے اور ان تمام چیزوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کریں. وسلام علی المرسلین, اور سلام ہو تمام رسولوں پر. والحمد للہ رب العالمین, اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. سورہ سواد, اور اس کے اندر بھی کئی انبیاء کرام کا ذکر آئے گا. ویسے اب دیکھیں تو جو مضامین آ رہے ہیں اس میں جو ابتدائی سات آیات ہیں اس کے حوالے سے ہمیں ایک روایت ملتی ہے, اور جامع ترمذی میں روایت ہے سن 10 نبوی میں جب ابو طالب جو ہے بہت بیمار تھے, اسی بیماری میں پھر ان کا انتقال ہو گیا, تو قریش مکہ کے سرداروں نے اس سے پہلے 3 سال کا بیک آؤٹ کیا تھا, سن 6 نبوی سے 9 نبوی تک, اور اس میں جو ہے حضرت ابو طالب جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ میں کھڑے ہیں, اس سے بہت کمزوری ہو گئی, یہاں تک بیمار ہو گئے. تو قریش مکہ کے سرداروں نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ ان کا انتقال ہو جائے اور پھر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ کریں تو لوگ ہمیں کہیں کہ بھئی یہ تایا کا انتقال ہو گیا تو اب یہ جلی ہو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کیوں نہ جا کے ان کی زندگی میں کوئی ہم معاملہ کر لیں. چنانچہ 25 رکنی ایک وفد جو ہے وہ ابو طالب کے پاس آئے, اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہم آپ اپنے بھتیجے کو بلا لیں اور ہم اس سے کچھ جو ہے معاہدہ جانتے اور بات کی کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرے اور جو اس کے طریقے ہیں وہ کرے, لیکن ہمارے بتوں کو بلانا چاہیے اور ہمارا آبا و اجداد کے طریقوں کو غلط نہ کرے. اتنی بات ہماری مانتے, باقی اپنے دین پر عمل کرتا ہے. تو حضرت ابو طالب نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا, اور پورا کمرہ بھرا ہوا تھا, آپ کو جگہ دی گئی, اور انہوں نے ابو طالب نے یہ بات رکھی کہ بھئی یہ تم تمہارے سامنے تمہارے قوم کے بڑے بڑے سردار آئے اور یہ چاہتے ہیں تمہاری کیا رائے. تو آپ نے کہا کہ چچا جان اگر یہ میری ایک بات مان لیں تو کل عرب کے حاکم بن جائیں اور کل عجم انہیں جزیہ دیں. تو انہوں نے کہا ایک بات کیا, ہم آپ کی 10 بات ماننے کے لیے تیار ہیں اگر ایسا ہو جائے. تو آپ نے کہا پھر کہہ دو لا الہ الا اللہ, کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ کھڑے ہو رہا, انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے, اور یہ تو ہم ماننے والے نہیں ہیں اور یہ تم اپنی اسی بات پر رہے ہو. تو بہرحال آپ نے ان سے یہ مطالبہ کیا کہ ایک یہ کلمہ پڑھ دو تو پورا عجم جو ہے وہ تمہیں جزیہ دے گا اور پورے عرب کے تم حکمران ہوں گے, لیکن انہوں نے اس کو رد کر دیا. تو یہ جو ابتدائی 7 آیات ہیں اس کا یہی پس منظر بیان ہوتا ہے. اس کے بعد پھر آگے ہم انشاءاللہ کئی انبیاء کرام کا ذکر دیکھیں گے, جس میں حضرت داؤد علیہ السلام ہے, اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام ہے, حضرت ایوب علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسحاق علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت یسع, حضرت ذوالکفل اور حضرت آدم علیہ السلام. تقریباً 10 انبیاء کرام کا آگے ذکر آیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد, یہ حروف مقطعات میں سے اللہ ہی جانتے ہیں کہ اس کے حقیقی معنی کیا ہیں. والقرآن ذی الذکر, اور قسم ہے قرآن کی جو سراسر نصیحت ہے. بل الذین کفروا فی عزت و شقاق, بلکہ وہ لوگ جو ممکن ہیں وہ محض تکبر اور مخالفت میں پڑے ہیں. کم اہلکنا من قبلہم من قبل, اور کتنی ہم نے ہلاک کر دی ان سے پہلے قومیں. فنادوا ولا تحین مناص, پس وہ لگے پکارنے اور نہ رہا اس وقت کوئی بچاؤ کا معاملہ. تو عذاب دیکھ کر چیخو پکار وہ بھی کام نہیں آتی اور کوئی بچاؤ جو ہے وہ کام نہیں آتا. وعجبوا ان جاءہم منذر منہم, اور انہوں نے تعجب کیا جب آیا ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے. وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب, اور کہنے لگے کافر کہ یہ تو جو ہے انتہائی جھوٹا جادوگر ہے. معاذ اللہ, یہ بہت بڑی گستاخی جو انہوں نے کی. آگے اب مشرکین کے 5 اعتراضات آ رہے ہیں رسالت اور توحید کے اعتبار سے, ان کا جواب بھی دیا جا رہا ہے. فرمایا ان ھذا لشیء عجاب, بلکہ کہا کہ اجعل الالہۃ الہ واحدہ, انہوں نے کہا کیا اس نے بنا لیے کئی معبودوں کا بس ایک ہی معبود. ہمارے تو بہت معبود ہیں اور ہم اپنے آبا و اجداد سے یہی سنتے آ رہے ہیں, اور یہ کہتا ہے بس ایک ہی معبود ہے, ان سب کو چھوڑ دو. ان ھذا لشیء عجاب, تو پہلا اعتراض کہ یہ نہیں ہے مگر ایک بہت عجیب بات. وانطلق الملأ منھم, اور پھر چل کھڑے ہوئے ان کے جیسے سردار ان میں سے جیسے ابو جہل وغیرہ.
انمشو واسبرو علی آلہتکم، اور انہوں نے کہا چلو اور صبر کر اپنے معبودوں کو جاؤ۔
تو جب یہ نیگوشیشن کے لیے آئے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایک بات مان لو تو جو ہے ارب و عجم تمہارا ہوگا، تو آپ نے جب کلمہ پڑھا تو یہ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا بس چلو، اس سے بات نہیں ہو سکتی، یہ بات ماننے والا نہیں، چلو اور برقرار رہو اپنے کاموں پر، اپنے بابودوں کے ساتھ جو ہے وہ صبر کرو یعنی ڈٹے رہو۔
ان ھذا لشیء یراد، اور انہوں نے کہا یہ ایک بات ہے جو یہ ارادے سے کی جا رہی ہے، یعنی
اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ ہمیں کہہ رہے ہیں سارے بتوں کی عبادت نہ کرو، یہ خدا کی عبادت کرو، لیکن اصل میں اس کا ارادہ کچھ اور ہے، یعنی یہ ہم پر سرداری چاہتا ہے، ہم پر بڑائی چاہتا ہے، اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔
تیسرا ان کا اعتراض، ما سمعنا بهذا فی الملۃ الاخرۃ،
اور ہم نے نہیں سنی یہ بات پہلے لوگوں میں۔ تو بھائی یہ توحید کی بات تو بہت نہیں ہے ہمارے لیے، ہمارے آبا اجداد نے تو کبھی ایسی بات نہیں۔
نمبر چار، ان ھذا الا اختلاق،
اور یہ نہیں ہے مگر من گھڑت بات، اس نے خود ہی بنا دیے۔
اور نمبر پانچ، انزل علیہ ذکر من بیننا،
کیا یہی تھا؟ معاذ اللہ نقل قبر کفر نواشت، ان کی ایک بات ہے، وہ کہتے تھے یہی ملا جس پر اللہ نے جو ہے اپنا پیغام نازل کیا۔ ہم اتنے بڑے بڑے سردار، اتنے جلدی پشتی جو ہے بڑائی رکھنے والے لوگ، ہمیں چھوڑ کر بس یہ ہے جسے رسالت دی جا رہی۔ تو توحید والی تعداد سے متعلق جو اشکالات ہیں، نمبر ایک کہ یہ بڑی عجیب بات ہے، دوسرا ان کا کہ یہ اس کی کچھ اور غرض ہے، یہ کہہ کر کچھ اور ہم پر سرداری چاہتا ہے، نمبر تین کہ یہ پہلے ہم نے کبھی بات نہیں سنی، نمبر چار وہ کہتے تھے یہ من گھڑت ہے جو یہ دعوت لے کر ہے، اور پانچ ان کا حسد، اور جو کہتے تھے کہ اچھا اگر یہی ملا تھا بس اللہ کو نبوت کے لیے، معاذ اللہ سما معاذ اللہ۔ تو فرمایا بل ہم فی شک من ذکری، اب اللہ تعالیٰ ان کے اعتراضات کا جواب دے رہے ہیں اور گستاخان رسول کے لیے وعید سنائی جا رہی ہے۔ فرمایا بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ وہ تو شک میں پڑے ہوئے ہیں ہمارے ذکر کے بارے میں، بل لما یذوق عذاب، بلکہ جب وہ چکھیں گے عذاب، اب عندهم خزائن رحمت ربک، تو کیا ان کے پاس آپ کے رب کی رحمت کے خزانے، العزیز الوہاب، وہ رب جو زبردست ہے اور سب کچھ دینے والا ہے، یعنی وہاب کا ایک ترجمہ داتا کیا جاتا ہے، جو سب کو نوازنے والا دینے والا، ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، یا ان کو حاضر حکومت آسمان اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، فل یرتقوا فی الاسباب، تو چڑھ جائیں ذرا سیڑھیاں لگا کر، اور اتنا ہی حسد ہے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اوپر چڑھ کر بند کرا دیں بھائی کہ بھائی اپنی نیند حاضر ہوگی اگر یہ کہہ سکتے ہیں۔ کذبت قبلہم قوم نوح و عاد، اجلائے تھے ان سے پہلے بھی قوم نوح نے اور قوم عاد نے، وفرعون ذو الاوتاد، اور فرعون نے جو میخوں والا تھا۔ اب اسے میخوں والا کیوں کہا گیا؟ ایک رائے یہ کہ اس کے ساتھ فوج چلتی تھی، اب وہ اپنے ساتھ خیمے لے کر چلتے تھے، اور جب کہیں پڑاؤ ڈالتے تھے تو میخوں سے وہ خیمے لگاتے تھے، ایک رائے یہ کہ یہ اپنے مجرموں کو میخے ٹھوک دیتا تھا ان کے ہاتھوں پاؤں میں، تو یہ بڑی بڑی کیلیں ہوتی ہیں ان کے ہاتھ اور پاؤں اس طرح کر کے، اور جو ہے چاروں ہاتھ پاؤں میں کیڑے گاڑ دیتا، تو اس لیے اسے ذل اوتاد کہا گیا۔ مزید نافرمان قوموں کا ذکر، وسمود و قوم لوط و اصحاب الایکا، اور قوم سمود اور قوم لوط علیہ السلام، اور اسی طرح اصحاب ایکا یعنی اہل مدین جنگل والوں نے، ان سب نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی، اولئک الاحزاب، اور یہی وہ لشکر ہیں، ان کل الا کذب الرسل، ان سب نے جھٹلایا تھا اپنے رسولوں کو، فحق کا ایک آپ، بس ان سب پر ہو گیا ہمارا عذاب، تو جو اللہ کا عذاب آنا تھا وہ ایسی سب نافرمان قوموں پر ہے۔ تو یہ گویا پہلے تو موجودہ جو اس دور میں گستاخی کرنے والے لوگ تھے، اور یہ سابقہ گستاخ رسول، اور ان کا ذکر ان کا انجام بیان ہوا۔ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا، اب وہ کہتے ہیں ہمارے رب جلدی دے دے ہمیں ہمارا حساب، ان کی ہٹ ڈرمی ہے، قبل یوم حساب، یعنی حساب والے دن سے پہلے، یعنی وہ کہتے تھے ہم تو نہیں مانتے، جو عذاب دینا ابھی دے دیں، اس پر علا ما یقولون، اے نبی صبر کیجئے ان کی ان باتوں پر، وَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور ذکر کیجئے ان سے ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا، جو بڑے طاقتور تھے اور بہت رجوع کرنے والے تھے۔ اب یہ کئی جو ہے وہ ایسے بندوں کا ذکر آ رہا ہے، ابھی سابقہ ان بندوں کا ذکر آیا ہے جو اللہ کا انکار کرنے والے تھے، اب اللہ کو ماننے والے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بندوں کا ذکر، اس میں سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام، اور فرمایا اب داؤد علیہ السلام پر انعامات باری تعالیٰ، انا سخرنا الجبال معہ، اب بے شک ہم نے تابع کر دیا تھا ان کے لیے پہاڑوں کو ان کے ساتھ، ویسبحنا بالعشی والاشراق، اور وہ سب تسبیح کرتے تھے صبح اور شام، شام اور صبح. تو جب حضرت داؤد علیہ السلام، ان کی لحن ویسی مشہور ہے لحن داؤدی، بہت ہی اچھی آواز میں اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے، تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ آواز ملاتے تھے. فرمایا وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا، اور اسی طرح پرندوں کو بھی وہ بھی جمع ہو جاتے تھے ان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے. كُلُّ لَهُ أَبْوَابٌ، اور وہ سب اللہ کے حضور میں رجوع کرنے والے تھے. وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، اور ہم نے مضبوط کر دیا تھا ان کی سلطنت کو. وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے عطا کی تھی انہیں حکمت، بعض لوگوں نے اس سے مراد نبوت لی ہے. وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت مقدمات کا. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، بس کیا پہنچی آپ کے پاس خبر دو جھگڑنے والوں کی. اب ایک واقعہ آ رہا ہے، اس سے پہلے کچھ چیزیں سمجھ لیجئے. اب یہاں چند واقعات انبیاء کرام کے آ رہے ہیں جن میں انہیں ان کی کسی کوتاہی کی طرف متوجہ کیا گیا. تو انبیاء کے حوالے سے کچھ موٹی موٹی باتیں سمجھ لیں کہ گناہ اور جرم کے بجائے خطا اور لغزش کہنا چاہیے. پھر ان سے اگر کوئی خطا ہوتی ہے تو وہ شیطان کی وجہ سے یا نفسانیت کی وجہ سے نہیں ہوتی، وہ جانے میں لمسائی ہوتی. پھر یہ کہ وہ ان کے بلند مقام و مرتبے کی وجہ سے خطا کراتی. جیسے ایک عام آدمی جو رات کو وہ سو کر گزارتا ہے، جسی دن اٹھ جائے اور ایک گھنٹے جو ہے قیام اللیل کر لے تو اس کے لیے بڑی عبادت. لیکن وہ انبیاء جو آدھی آدھی رات عبادت کرتے تھے، کسی دن اس میں کمی کرے اور ایک گھنٹے ہی کھڑے رہے تو وہ ان کی کوتاہی کراتی. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ حسنات الابرار کا سیئات المقربین، جو عام لوگوں کی نیکیاں ہوتی ہیں وہ مقربین کی کوتاہیاں شمار ہوتی. تو اسی طرح انبیاء کی اس طرح کے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء معصوم ہیں، وہ اللہ کی حفاظت میں، ان سے ذرا سی بھی کوئی کمی ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے متوجہ کر دیا جاتا ہے، اور اس سے شرک کی جڑ بھی کٹ جاتی ہے. پتہ چلتا ہے رب رب ان تنزل والعبد عبد ان ترقى، رب رب ہی رہتا ہے چاہے کتنے نیچے آ جائے، بندہ بندہ ہی رہتا ہے چاہے کتنے ہی منازل طے کر جائے، وہ اللہ کے آگے جو ہے وہ چھوٹے ہی رہے گا، وہ کبھی الوہیت میں شمار نہیں ہوگا، اس کی غلطیوں پہ اللہ روکے گا اسے. اسی طرح انبیاء کے حقیقی مقام کا ادراک ہوتا ہے، دین کتنا محفوظ ہے اس کا احساس ہوتا ہے. پھر انبیاء کو اس وقت لائق اطاعت محسوس ہوتا ہے، ورنہ بعض لوگوں کے بارے میں ایسی باتیں مشہور ہیں جن پہ واہ واہ تو کی جا سکتی ہے عمل نہیں کیا جا سکتا. کئی کئی سال پتہ چلتا ہے کہ ساری رات عبادت کرتے رہا اور جو ہے وہ بیچ میں سوئی نہیں، تو اس طرح کا آپ کو انبیاء کا معاملہ نہیں ملے گا، ان کی چیزیں جو ملیں گی وہ لائق اتباع ہوگی. اور پھر یہ کہ انبیاء کا جو ہے معاملہ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ ان کا اصل مقصد کیا ہے، وہ لوگوں کے لیے ہدایت اور امام ہوتے ہیں، ان کی زندگی لوگوں کے لیے مثالی زندگی ہوتی ہے. تو اب یہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے، اس کے بارے میں مفسرین کی کئی آ رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ قرآن نے اس واقعے کو بیان کیا لیکن اس کی تفصیلات نہیں بیان کی، بس ایسی بات بیان کی ہے کہ جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی کسی کمی کا احساس ہو گیا اس بات سے، اور انہوں نے فوراً اللہ سے رجوع کیا. تو اس میں میرے آپ کے لیے اصل سبق یہ ہے کہ ہمیں اپنی کمی کوتاہیوں پر نظر رکھنی چاہیے، اور ہمیں جیسے ہی احساس ہو جائے ہمیں اللہ سے رجوع کرنا چاہیے. یہ اس میں ہمارے لیے سبق. البتہ اس میں کہا بہت کچھ گیا، تو چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں آپ کی دلچسپی کے لیے. ایک تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے دنوں کا بانٹا ہوا تھا، ایک دن صرف عبادت کے لیے تھا اور ایک دن عدالت کے لیے تھا، ایک دن وعظ و نصیحت کے لیے تھا، ایک دن گھر کے کاموں کے لیے تھا. تو اس لیے جو واقعہ اس طرح سے ہوا کہ دو آدمی جو ہیں، اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے 24 گھنٹے کو بھی تقسیم کیا ہوا تھا، گھر میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اللہ کا ذکر اور اس کی عبادت میں لگا رہتا تھا، اور 24 گھنٹے میں کوئی وقت ایسا نہیں آتا تھا کہ کوئی عبادت نہ کر رہا ہو. تبھی یہ وقت تھا حضرت داؤد علیہ السلام کا، وہ عبادت میں لگے ہوئے تھے، باہر سب پہرا تھا، اچانک دو افراد جو ہے دیوار کود کے اس کمرے میں آ گئے جو عبادت کا کمرہ تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک جھگڑا ایسے سالو کریں پہلے، پھر عبادت آپ بعد میں کیجیے. تو اب ان کا جھگڑا سن کے جب وہ سالو کیا تو حضرت داؤد علیہ السلام کو خیال آیا کہ یہ مجھ سے کوتاہی ہو گئی، میں تو عبادت کے لیے وقت رکھا تھا وہ ادھر لگ گیا. ساتھ ہی خیال یہ ہوا کہ اللہ نے تو مجھے خلیفہ الارض بنایا اور مجھے زیادہ وقت جو ہے خلافت کے معاملات میں لگانا چاہیے نہ کہ ذاتی عبادات میں. تو یہ اس طرح کے پیغام جو ہے وہ لوگوں نے دیے. البتہ بعض لوگ گئے ہیں تورات تک کہ تورات کیا کہہ رہی ہے، تو تورات میں واقعہ اس طرح سے ہے کہ پہلے 99 بیویاں تھیں داؤد علیہ السلام کے پاس، ایک اور خاتون پسند آتی لیکن وہ کسی کے نکاح میں تھی، تو وہ چاہتے تھے کہ یہ وہ طلاق دے دے اور یہ نکاح کر لیں. تو یہ تو خود یہود و نصارہ خود برائیوں میں لگے ہوئے،
اور انہوں نے اپنے انبیاء بھی بھی تہمتیں لگائی ہیں تاکہ اپنے لیے آسانی کریں، تاکہ جب وہ کہتے ہیں انبیاء یہ کرتے تو ہمارے لیے کیا، تو حالانکہ یہ انبیاء کی شان کی بالکل خلاف ہے، اللہ نے ان سب کو جو ہے یہاں سے دور فرمایا. تو بہرحال یہ چیزیں، اب آئیے ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، کیا پہنچی آپ کو خبر دو جھگڑا کرنے والوں کی؟ ایک رائے یہ کہ دونوں فرشتے تھے، صرف انہیں حضرت داؤد علیہ السلام کو متوجہ کرنے کے لیے یہ سارا معاملہ کیا تھا. اس تصور المحراب، جبکہ وہ دیوار خان کا محراب میں ہے، محراب ہم تو جو ہے وہ اس طرح سے جو مساجد میں بنایا جاتا ہے اس آگ کو کہتے ہیں، لیکن یہ حرب سے بنا، حرب کہتے ہیں جنگ کو، اور محراب اس چھوٹے کمروں کو کہتے ہیں جس میں اللہ کی عبادت کی جاتی، گویا شیطان اور نفس سے مجاہدہ اور جنگ کی جاتی ہے، اس کا نام ہے محراب. تو ایک چھوٹا عبادت کے لیے مقرر کمرہ، تو اس خاص کمرے میں یہ دو افراد آ گئے. دیوان خان کر اذا دخلوا علی داؤد، جب وہ اندر آئے داؤد علیہ السلام کے پاس، ففزع منہم، تو وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گیا، اتنا سخت پہرا تھا باہر، اور پھر یہ کہ یہ یہاں پر دروازے سے بھی نہیں آئے، دیوار پھاند کر جو ہے اس خاص کمرے میں آ گئے. قالوا لا تخف، انہوں نے کہا آپ ڈریے نہیں، خصمانی بغا بعضنا علی بعض، ہم جو جھگڑنے والے ہیں ہم اسی بعض نے بعض پر زیادتی کی ہے، فاحکم بیننا بلا، آپ فیصلہ کر دیجیے ہمارے درمیان آپ کے ساتھ، ولا تشتت، پس آپ بے انصافی نہ کیجیے، وحدنا الى سواء الصراط، اور چلائیے ہمیں بالکل سیدھی راہ پر، ہمیں گائیڈ کر دیجیے. اب انہوں نے صورت مقدمہ رکھی، مدعی جو ہے وہ بات کرنے لگا، ان ھذا اخی، اس نے کہا یہ میرا بھائی ہے، لہو تسع و تسعون ناجا، اور اس کے پاس 99 دمبی ہیں، ولی ناجا تو واحدہ، اور میرے پاس بس ایک ہی دمبی ہے، فقال اکفلنی ہا، اور یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ وہ ایک بھی مجھے دے دو، وعزنی فی الخطاب، اور اس نے دبا لیا مجھے گفتگو. اب یہ بات اس نے مقدمہ یہ رکھا ہے، اس کے پاس 99 ہے، میرے پاس ایک ہے، اور یہ مجھ سے کہہ رہا ہے یہ ایک بھی مجھے دے دو تاکہ میری سواب پوری ہو جائے، تم اگر زیرو پہ ہوتے ہو تو ہوتے ہو. قال لقد ظلمك بسؤالك ناجتك الى نعاجي، اس پر حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اس نے ظلم کیا ہے جو اپنی دمبیوں کے ساتھ تمہاری دمبی کو مانگ کر، وإن كثيرا من الخلاصاء، اور یقیناً بہت سے شرکا جو ایک ساتھ جو ہے وہ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، جن کا شریکہ ہوتا ہے، لا یبغی بعضهم علی بعض، تو وہ البتہ زیادتی کر ہی جاتے ہیں ان میں سے بعض بعض پر، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کی، وقلیل ما هم، اور وہ تھوڑے ہی سے ایسے لوگ ہیں، وظن داود انما فتناه، اور فوراً خیال کیا داود علیہ السلام نے کہ یہ ہم نے ان کی آزمائش کی ہے، فاستغفر ربه، پس انہوں نے استغفار طلب کی اپنے رب سے، وخر راکعا وانام، اب وہ گر پڑے رکوع میں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، آیت سجدہ سجدہ فرمان، بسم اللہ اول و آخرا، فغفر له ذلك، تو ہم نے معاف کر دی ان کی یہ خطا، وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفًا، اب بے شک وہ ہمارے یہاں بڑے مقرب ہیں، وحسنا معاف، اور بہت منزلت والے. مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے کہ ہر وقت عبادت ہوتی رہے، لیکن بغیر اللہ کی توفیق سے یہ ممکن نہیں تھا. دوسرا یہ کہ مدعی کا بیان سنا لیکن مدعا الہی کا بیان نہیں سنا، یہ بھی لکھا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے نہ سنا ہو، قرآن نے تو ویسے جو واقعہ پیش کیا، ہو سکتا ہے انہوں نے دونوں سے بات پوچھی ہو. پھر وہ رائے بھی ہے کہ 99 بیویاں تھیں اور ایک خاتون چاہ رہے تھے کہ وہ بھی مل جائے، تو وہ 99 اور ایک اس طرح جڑ گیا، اور خیال آیا کہ نہیں میں زیادتی کر رہا ہوں، تو دوبارہ سے رجوع کیا. اسی طرح ایک رائے یہ کہ وہ میری تقسیم درست نہیں ہے، میں نے کم وقت رکھا ہے فیصلوں کے لیے، حالانکہ اللہ نے مجھے خلیفۃ الارض بنایا، مجھے روزانہ کچھ وقت رکھنا چاہیے کہ لوگوں کے معاملات کا فیصلہ، اللہ عالم کیا صحیح بات ہے. آگے فرائض داؤد علیہ السلام بیان ہو رہے ہیں، یا داؤد انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض، اے داؤد علیہ السلام بے شک ہم نے بنایا آپ کو خلیفہ زمین میں، فاحکم بین الناس بالحق، تو بس فیصلہ کیجئے لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ، ولا تتبع الہوا، اور نہ پیروی کیجئے خواہش نفس کی، فیضلک عن سبیل اللہ، کہ وہ بہکا دے آپ کو جو ہے وہ اللہ کی راہ سے، ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، یقیناً وہ لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں اللہ کی راہ سے، لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، ان کے لیے شدید عذاب ہے بدلے اس کے جو انہوں نے فراموش کر دیا حساب کے دن کو. آگے اللہ نے کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی،
وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، اور فرمایا کہ نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے بیکار۔ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ تو خیال ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا جہنم کی۔ تو منکرین کا انجام گویا بیان ہو گیا، انکار آخرت پر مزید سرزنشاری ہے۔ اب نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ہم کر دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، کل مفسدین فی الارض، ان جیسے جنہوں نے فساد مچایا زمین میں۔ اب نجعل المتقین کل فجار، کیا ہم کر دیں گے متقیوں کو فجار، فسق و فجار کرنے والوں کی طرح۔ ایک وہ ہے جو اللہ کی فرما بداری کر رہا ہے، دوسرا وہ ہے جو اپنی منمانی کر رہا ہے، کیا اللہ دونوں کو برابر کرے؟ یعنی دنیا کے بادشاہ بھی اپنے فرما برداروں کو انعام دیتے ہیں اور نافرمانوں کو سزا دیتے ہیں، تو اللہ کوئی پرواہ نہیں کرے گا، دونوں برابر ہو جائیں، تو یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ کتاب انزلنا الیک کا مبارک، اور فرمایا کہ یہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کیا نبی آپ کی طرف، اور یہ بڑی برکت والی ہے۔ کتاب مبارک، برکت کہتے ہیں کسی چیز میں ظاہری وجہ کے بغیر کوئی خیر کا پہلو بڑھ جانا، جیسے کھانا ہوتا ہے وہ دو آدمیوں کے لیے پکا تھا، چار آدمی آ گئے تو اب وہ سب کے لیے کافی ہو جائے، سب کا پیٹ بھر جائے تو ہم کہتے ہیں کھانے میں برکت ہو گئی۔ تو کسی چیز کے خیر کے اظہار کا ذریعہ جو چیز بنتی ہے وہ برکت کہلاتی ہے۔ تو یہ کتاب المبارک، یہ کتاب وہ ہے کہ انسان کے اندر جو اللہ نے پوٹینشیل خیر رکھا ہے اس کے اظہار کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ قرآن پہ جب آدمی عمل کرتا ہے تو وہ اپنی بلند ترین مقام تک پہنچ جاتا ہے جس کا پوٹینشیل اس کے اندر ہے، اللہ نے اس کے اندر جو اچھائی رکھی ہے یہ کتاب اس کے برآمد کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اب یہ فہم قرآن کے دو درجات بیان ہو رہے ہیں، لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، تاکہ وہ تدبر کریں اس کی آیتوں میں، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ نصیحت حاصل کریں عقل والے۔ تو یہ تدبر اور تذکر، یہ دو انداز ہیں قرآن میں غور و فکر کے۔ تدبر کہتے ہیں گہرا غور و فکر کرنا، اور جو متعلقہ مسائل ہیں یا علم و حکمت کے خزانے ہیں وہ ڈھونڈ کر نکال کر لے کر آنا۔ اس حوالے سے قرآن بہت مشکل کتاب ہے، اور پوری پوری زندگیاں لگا کر اور کئی علوم سیکھ کر بھی کوئی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں نے قرآن جو تھا وہ حاصل کر لی، بلکہ اس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہونے، علم اس سے کبھی شیر نہیں ہونے، اور عمریں گزر جائیں گی لیکن اس میں سے علم و حکمت کے خزانے نکلتے رہیں گے، وہ کبھی ختم نہیں ہوں۔ یہ کتاب جتنی دفعہ بھی پڑھ لی جائے پڑھنے سے یہ پرانی نہیں ہوگی، آپ اور کوئی کتاب پڑھیں دوسری دفعہ میں آپ کو بوریت ہونے لگتی ہے کہ سب آپ کو پڑھا ہوا آگے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے یہ، لیکن یہ کتاب جتنی دفعہ بھی آپ نے پڑھے اسے کوئی جو ہے نکار سے بوریت نہیں ہوتی۔ البتہ حکم یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے ذرف کے مطابق قرآن میں غور و فکر کریں، تدبر کریں، گہرا غور و فکر کریں، اور تذکر کے اعتبار سے یہ کتاب بہت آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، سورہ قمر میں آتا ہے نمبر 17، 22، 32، 40 میں، کہ ہم نے اس کتاب کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی جو اس پر غور و فکر کرے؟ تو بس سرسری عربی آتی ہو تو موٹا موٹا مفہوم آدمی سمجھ لیتا ہے، قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو اسے یہ سمجھ آتا ہوتا ہے کہ اس میں اللہ کیا چیز پسند فرما رہے ہیں، کیا چیز ناپسند کر رہے ہیں، کس چیز کا حکم دے رہے ہیں، کس سے منع فرما رہے ہیں، اہل جنت کا ذکر ہو رہا ہے، اہل جہنم کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اس لیول پر یہ کتاب بہت آسان ہے، تو ہمیں جو ہے اس میں غور و فکر کرنا چاہیے، یعنی ہماری زندگیاں گزرے جا رہی ہیں، جو اصل قیمتی دولت ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ تدبر اور تذکر کرنے والوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ قرآن اگلا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا آ رہا ہے، فرمایا بابا ہمنا علی داؤد سلیمان، اور ہم نے عطا کیے داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام جو بیٹے تھے ان کے، نعم العبد، کتنا اچھا بندہ تھا، انہ ابواب، اور وہ بہت رجوع کرنے والے تھے۔ اب ان کے دو امتحانوں کا ذکر آ رہا ہے، پہلا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بہت بڑی حکومت دی تھی، ان کا اختیار ہواؤں پر بھی تھا، جنات پر بھی تھا، پرندوں پر بھی تھا، انسانوں پر بھی تھا، جب لشکر تیار کیا جاتا تھا تو کئی ریجمنٹس میں بٹا ہوا ہوتا تھا، اس میں جو ہے وہ پھر اس کا معائنہ کرتے تھے، جیسے پریڈ ہوتی ہے وہ جائزہ لیتے تھے اپنی پوری فوج کا، اس میں کیولری بھی تھی جو تیز رفتار گھوڑوں پر مشتمل ہوتی تھی۔ تو اس کا ایک واقعہ ہے کہ اعلیٰ نسل کے تیز رفتار گھوڑے ان کا انسپیکٹ کر رہے انہیں، بہت خوش ہو رہے انہیں دیکھ کر، اور ایک تفسیر تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے ان گھوڑوں سے محبت اس لیے ہے کیونکہ یہ اللہ کے ذکر کے لیے ہے، یعنی جہاد کے لیے، اور جس سے اللہ کی بڑائی جو ہے وہ قائم کی جاتی،
اور یہ گھوڑے پھر ان سے وہ محبت اور شفقت کا اظہار کر رہے اور تلاب پھیر کر. ایک تفسیر یہ ہے. دوسری تفسیر جو ہے وہ میں آپ کو اس کے ساتھ سنا دوں گا. دوسرا واقعہ جو آ رہا ہے وہ ان کی جو عظیم شان سلطنت تھی اس کے حوالے سے آ رہا ہے کہ تخت پہ ایک دھر جو ادھورا وہ رکھا رہ گیا. تو بہرحال ہم آیات پڑھتے ہیں پھر میں اس کی تفسیر بتاتا ہوں. تو پہلا امتحان جو تھا اس کا ذکر اس اوریزا علیہ بالعشی اور جب پیش کیے گیا ان کے روبرو سپہر کے وقت صافینات الجیاد نہایت اعلی نسل کے گھوڑے فقال انی احببت حب الخیر تو انہوں نے کہا کہ میں محبت کرتا ہوں اس مال سے ان ذکری ربی اپنے رب کے ذکر کی وجہ سے. ایک یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ میں ان گھوڑوں سے کیوں محبت کرتا ہوں دنیا کی وجہ سے نہیں اللہ کی وجہ سے کیونکہ گھوڑے جہاد میں قتال میں استعمال ہوتے ہیں. ایک جو ہے تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ میں نے ترجیح دی ان کی محبت کو اللہ کے ذکر کے مقابلے. اب یہ بالکل مختلف معنی حتیٰ توارت بالحجاب. تو پہلے معنوں کے لحاظ سے دیکھیں تو انہوں نے انسپیکٹ کرتے ہوئے ان گھوڑوں کو دوڑایا یہاں تک کہ وہ نظروں سے اجڑ ہو گئے تو انہیں واپس بلوایا. ردوہا علیہ اور پھر کہا کہ لاؤ انہیں میرے پاس. فتفقا مسہم بسوقی بنانا کہ انہوں نے شفقت سے ہاتھ پھیرے ان کی گردنوں پر اور جو ہے ان کی پنڈلیوں پر. تو یہ پہلی تصویر ہے. دوسری تصویر یہ ہے کہ انہوں نے گھوڑوں کو دیکھا اور حتی توارت بالحجاب یہاں تک کہ اب یہاں معذوف مانا جاتا ہے کہ سورج غروب ہو گیا. تو اس سے پھر بعض مفسرین نے لیا کہ اثر کی نماز ضائع ہو گئی. اور پھر انہوں نے کہا کہ ردو آ جائیے بلاؤ ان گھوڑوں کو میرے پاس. اور پھر یہاں جو الفاظ آ رہے کہ فتح کا مسہم بسو کی بلانا پھر انہوں نے مسا کیا تو اس سے مراد دی گئی کہ تلوار پھیری ان کی گردنوں پر اور پٹنیوں پر. تو یعنی ان گھوڑوں کو کہا کہ ان کی وجہ سے میری اثر کی نماز نکل گئی تو انہیں تلوار سے جو ہے وہ تلوار لگائی انہیں یعنی انہیں قربان کر دیا یہ کہنے ذبح کر دیا کہ ان کی وجہ سے میری نماز ہوئی. اب دونوں طرح کی تفاصیل جو ہے وہ ملتی.
البتہ پہلی جو تفسیر میں نے کی ہے یہ جو ہے اس میں کوئی ایسی بات اپنی طرف سے یہاں نہیں لانی پڑتی. نہ سورج کا ذکر ہے پوری آیت میں بس گھوڑوں کا ذکر ہے کہ انہیں دوڑایا وہ غائب ہو گیا پھر انہیں بلایا اور ہاتھ پھیرنے لگے. تو بہرحال آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ دونوں تصویریں ہیں تو آپ دیکھ لیجیے. البتہ اس میں پیغام کیا ہے کہ دنیا سے محبت نہیں اللہ سے محبت ہونی چاہیے اور ترجیح جو ہے وہ اللہ کی محبت ہونی چاہیے. دوسرا واقعہ آ رہا ہے ولقد فتنا سلیمان اور ہم نے آزمایا تھا سلیمان علیہ السلام کو. والقینا علی کرسی ہی دھڑ جسدا اور پھر ہم نے رکھ دیا ان کی کرسی پہ ایک دھڑ ثم مانا پھر وہ رجوع ہوئے. تو اس کے لیے واقعہ بیان ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے سپہ سالاروں پر ناراض ہوئے اور کہا تم سمجھتے ہو تمہاری وجہ سے میرا اقتدار قائم تو میں آج اپنی 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا ہر ایک سے ایک بیٹا ہوگا وہ میرا اقتدار سنبھالے. تو آتا یہ ہے کہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو کسی کے ہاں بھی اولاد نہیں. ایک بیوی کے ہاں جو ہے بچہ ہوا وہ بھی جو ہے وہ پورا نہیں تھا ادھورا بچہ ہوا اسے لا کے دائیا نے تخت پر رکھ لیا اور اس پر انہیں خیال آیا کہ بچے کی کمی ہو گئی ہے. اور اس واقعے کو اگر اس طرح لے لیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو جتنے مقام پر ہوتا ہے اس کی ذرا سی بھی کمی کو اللہ تعالیٰ اسے متنبع کر دے. ورنہ ایک عام آدمی کے لیے شاید یہ کوئی ایسی بات نہیں ہو اللہ تعالیٰ جب گزر فرما دے لیکن ایک بڑے مقام کی شخصیت کے لیے اللہ اسے متوجہ کرتے ہیں کہ چھوٹی سی بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے. تو فرمایا ولقد فتنا سلیمان اور ہم نے آزمایا تھا سلیمان علیہ السلام کو. والقینا علی کرسی ہی جسدا اور ہم نے ڈال دیا تھا ان کی کرسی پہ ایک دھڑ ثم مانا پھر وہ رجوع ہے. قال رب اغفر لی وہب لی ملکا انہوں نے کہا اللہ مجھے بخش دیجیے اور مجھے عطا فرمائیے ایسی حکومت لا ينبغي لاحد من بعدی کہ نہ نصیب ہو میرے بعد کسی کو بھی. اور ایسے ہی وہ اللہ نے ان کی دعا سن لی ایسی عظیم و شان حکومت جو انہیں ملی اس کے بعد کسی کو نہیں دی گئی. انکا انت الوہاب اے اللہ آپ تو بہت ہی عطا فرمانے والے. اللہ کی طرف سے اجابت دعا. فسخرنا لہ الریح پس ہم نے تابع کر دیا ان کے لیے ہوا کو. تجریب امرہی رخان حیث اصاب وہ چلتی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر بڑی نرمی کے ساتھ جہاں ان کو پہنچنا ہوتا تھا. اور نمبر دو وشیاطین کل بنا یوں غواص اللہ نے ان کے تابع کر دیے جنات اور جو ان کے لیے تعمیرات بھی کرتے تھے اور غوطے بھی لگاتے تھے سمندروں میں دریاؤں میں وہاں سے جو ہے ہیرے اور جواہرات نکال کے لاتے تھے. اور نمبر تین وآخرین مقرنین فی الاصفاد اور کچھ دوسرے سرکش جنات بھی تھے
جو جھگڑے میں رہتے تھے ہر وقت زنجیروں میں، وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوابوں میں تھے. ہذا عطاؤنا، بس اللہ نے فرمایا اب یہ ہماری طرف سے عنایات ہیں. فمنن او امسک بغیر حساب، بس اگر تم کسی کو شریک کرو یا نہ کرو اب کوئی حساب کتاب نہیں ہے، سب کمائے دے. بہن نہ امدنا لذلفا، اور بے شک وہ ہمارے بہت مقرب تھے. وحسن مآب، اور بہت ہی بلند اور اچھا مقام رکھنے والے. آگے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، ان کا زمانہ 1400 قبل مسیح کا تھا. پڑھ لیتے ہیں جی انشاءاللہ نماز، پھر آگے پڑھتے ہیں.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون فإفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم بنيامين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين فقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني وفي المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتنه للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين ففديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين فبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا من المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إنا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين فإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإن يونس لمن المرسلين إذ أرضى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فانتظره الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم فأنبذنا عليه شجرة من يقطين فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون فاصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحزنون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم سبحان الله عما يصفون إسا عباد الله المخلصين فإنكم فما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من وصال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم فإنا لنحن الصافون فإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون فإن جودنا لهم الغالبون فتولى عنهم حتى رحيم وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المرسلين فتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم موزن منهم فقال الكافرون هذا ساحر كذاب فجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب فانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا العذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك محزون من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب فما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من ثواب فقالوا ربنا عجل لنا قتنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير عشم وكل له أمواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب فهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه فإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم فظن داود أنما فاستغفر ربه وأنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب الله أكبر فغفرنا له ذلك فإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى فغفرنا له ذلك فإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق باسم الحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أرسلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الرياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى تواءت بالحجاب ردوها علي فتفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رقاء حيث أصاب والشياطين كن بناء ورواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامدد أو أمسك بغير حساب فإن له عندنا لزلفى وحسن مآب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله
سورہ سعد 74 رکوع آیت نمبر 41
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، 1400 قبل مسیح کا زمانہ ہے، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے جو آزمائش کی وہ یہ کہ سخت بیمار پڑ گئے، ایسا لگتا ہے کوئی اسکن ڈیزیز ہو گئی، اور اس میں پھر اسی طرح مال، کاروبار، مویشی، اہل و عیال سب ختم ہو گئے سوائے ایک بیوی کے۔ اور یہ واقعہ آ رہا ہے کہ اس بیوی نے خدمت کی لیکن کسی بات پر ناراض ہو کر قسم کھا لی کہ اللہ صحت دے گا تو میں 100 درے لگاؤں گا اس کے، پھر اللہ نے انہیں صحت دی، تو اس کا اب ذکر آ رہا ہے کہ اور اللہ نے پھر ایک تدبیر بتائی کہ اب کیا کریں۔ وَذْكُرْ عَبْدَنَا اَيُّوب، اے نبی ذکر کیجئے ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا، اِذْ نَادَا رَبَّهُ، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، اَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُزْمٍ وَعَذَابٍ، اب بے شک مجھے پہنچائی ہے شیطان نے تکلیف اور عذاب۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ، کہ اپنا پیر ماریے زمین پر، اور گویا ایسے ایک چشمہ پھوٹا ہے، پھوٹ پڑے گا۔ ھٰذَا مُخْتَلِصٌ ھٰذَا مُخْتَصَلٌ وَبَارِدٌ وَشَرَابٌ، اور یہ چشمہ ہے ٹھنڈا، اس سے نہائیے اور اس سے پیجیے۔ تو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کر دیا کہ اس چشمے سے نہانے سے شفا یاب ہو گئے اور بیماری جاتی رہی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ آلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ہم نے عطا فرمائے انہیں جو ہے وہ گھر والے اور ان کے برابر اور بھی۔ رَحْمَتًا مِنَّا، اپنی طرف سے رحمت۔ وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور نصیحت ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھنے والے۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ذِخْرًا، پھر اللہ نے انہیں کہا کہ وہ لے لیں 100 تنکے اور اس کی ایک جھاڑو بنا لیں۔ فَضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَسْ، اور پھر اس سے ایک دفعہ مار دیجئے اور قسم نہ توڑیے۔ یہ جو 100 دلے مارنے کا کہا تھا، قسم کھائی تھی، تو اللہ نے اس کی تدبیر سکھائی کہ 100 جو ہے وہ آپ تنکے لے کر اس کی ایک جھاڑو سے بنا کے ایک دفعہ مار لیں تو آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ اچھا، یہ تدبیر اور دوسری جو ہیلا کہلاتا ہے اس میں فرق ہے۔ تدبیر وہ ہوتی ہے جس میں کوئی شریعت کا حکم پامال نہیں ہو رہا ہوتا، بلکہ وہ انسان کی سہولت کے لیے ایک چیز مل جاتی ہے، جبکہ ہیلا جو اللہ کو ناپسند ہے اس میں شریعت کا کوئی حکم پامال ہو رہا ہوتا۔ مثلا یہاں شریعت کی یہ مرضی نہیں ہے کہ شوہر بیوی کو مارے، تو اب اس کی ایک تدبیر بتا دی کہ بھئی ایک جھاڑو سی بنا لیں 100 دن کو، کہ ایک دفعہ ضرب لگا دیں آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ لیکن ایک ہیلا یہ کیا جاتا ہے کہ شریعت کی مرضی یہ ہے کہ مال جو ہے وہ دولت مند سے مفلس کی طرف جانا چاہیے، اس کے لیے اللہ نے جو ہے وہ زکات فرض کی ہے۔ اس میں بعض لوگ یہ ہیلا کہتے ہیں کہ 11 مہینے جو مال ہے وہ شوہر کے نام رہتا ہے اس کے اکاؤنٹ میں، اب 11 مہینے بعد وہ سارا بیوی کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ اس طرح شرن جو ہے 11 مہینے مال رہ رہا ہے تو زکات فرض نہیں ہو رہی، لیکن یہ ہیلا کہلاتا ہے۔ اس میں شریعت کا کی ایک منشا پامال ہو رہی، منشا کیا تھی کہ عمرہ سے دولت جو ہے غربا کی طرف آئے، وہ آئی نہیں رہی، وہ امیری کے پاس رہ رہی۔ یہ پہلے میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں ذکر تھا کہ بادشاہ جو زکات نکالتے تھے تو مٹکے بھرے ہوئے ہوتے تھے اشرفیوں سے، اوپر ڈال دیتے تھے گندم، اور وہ غریب آتا تھا اسے وہ پکڑا دیتے ہر کارے کہ یہ لو بھائی یہ لے جاؤ گندم، اب باہر اس نے اپنے آدمی کھڑے ہوتے تھے، جو گندم کی قیمت ہوتی تھی اس سے دگنا پہ خرید رہے ہوتے تھے، وہ کسان خوشی خوشی بیچ دیتا تھا، اسے یہ پتا نہیں ہوتا تھا اندر سونا ہے، وہ اوپر گندم ہوتی تھی۔ تو یہ ہیلا کرتے ہوئے وہ دوبارہ اشرفیاں وہیں آ جاتی تھی جہاں سے جاتا۔ تو یہ ہیلا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہاں، کوئی تدبیر کر لی جائے جس میں شریعت کی منشا فوت نہ ہو رہی ہو تو اس کا جواز ملتا ہے۔ تو فرمایا انا وجدناہ صابرا، اور بے شک ہم نے پایا انہیں بہت صابر۔ نعم الاب، کیا ہی عمدہ بندے تھے۔ انہ ابواب، اور وہ بہت ہی رجوع کرنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر۔ واذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور ذکر کیجئے ہمارے بندو ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا۔ اولی العیدی، جو بڑی قوت والے تھے، والابصار، اور بڑی بصیرت رکھنے والے تھے۔ انا اخلصناہم، بے شک ہم نے خالص کر لیا تھا انہیں۔ بخالصۃ ذکر الدار، خالص جو ہے اپنی آخرت کے ذکر کے حوالے سے، وہ لوگوں کو اللہ سے جوڑتے تھے، آخرت کی فکر ان کے اندر پیدا کرتے تھے۔ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور ہمارے نزدیک وہ بڑے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ آگے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یسع، ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر۔ واذکر اسماعیل والیسع وذوالکفل، اور ذکر کیجئے اسماعیل علیہ السلام اور حضرت یسع علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کا۔ تو اسماعیل علیہ السلام سے تو ہم واقف ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے
بڑے صاحبزادے تھے. حضرت یسوع کے لیے آتا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کے چچازاد تھے. اور حضرت ذلکف کے لیے سب کانٹیننٹ کے مفسرین کی ایک رائے ہے کہ یہ جو ہے کپل وستو کے جو ہے وہ شہزادے تھے. اور پے ہوتی نہیں ہے عرب میں, تو وہ کپل جو ہے کفل بن گیا, یعنی کپل والے کی جگہ ذوالکفل جو ہے ان کا نام پڑ گیا. اور یہ اس سے مراد جو ہے بعض لوگ مہاتما سدھارتھا گوتم بدھ کو بھی لے لیتے ہیں, تعلیمات پڑھیں تو کافی قریب ہیں اسلام سے. تو ایسی چیزوں میں سے خاموش رہنا چاہیے, نہ ہم انکار کر سکتے ہیں نہ ہم اس کی تصدیق کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے, ہو سکتا ہے وہ, ہو سکتا ہے نہ ہو, تو اس لیے خاموشی بہتر ہے. وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ, اللہ فرما رہے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک نیک تھا. ہذا ذکر, اور یہ ان سب کی جو قصے اللہ بیان فرما رہے ہیں یہ نصیحت ہے. وَإِنَّا لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ, اور یقیناً پرہیزگاروں کے لیے بہت ہی اچھا ٹھکانا ہے. اس کی تفصیل آ رہی ہے کہ پرہیزگاروں کا انجام کیا ہوتا ہے. نمبر ایک, جنات عدن, ہمیشہ رہنے والے باغات. مُفَتَّحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ, کھولے جائیں گے ان کے لیے ان کے دروازے. متقین فیہا, تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے ان جنتوں میں. یدعون فیہا بفاکہت کثیرۃ وشراب, اور وہ طلب کر رہے ہوں گے وہاں بہت سے میوے اور شراب. وعندہم قاصرات الطرف, ان کے پاس ہوں گی نیچی نگاہوں والیاں. اطراب, یعنی ترک سے بنا ہے, ترک مٹی کو کہتے ہیں, مٹی میں ساتھ کھیلنے والے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم عمر. تو ایک تو خصوصیت یہ بیان کی کہ نیچی نگاہوں والیاں ہوں گی, اور دوسرا یہ کہ وہاں ممر ہوں گے. ہذا ما توعدون یوم الحساب, اور یہی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یوم حساب میں. آگے جو ہے وہ اس سے برعکس بھی ذکر آ رہا ہے. ان ھذا لرزقنا ما له من نفاق, فرمایا کہ یقین یہ ہماری طرف سے رزق ہے, نہیں ہے اس کے لیے کوئی ختم ہونا, یعنی ہمیشہ رہنے والی نعمت ہے, اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے. اس کے مقابلے میں جہنم اور اس کے مختلف عذابوں کا بھی بیان آ رہا ہے. ھذا وَإِنَّا لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ, اور فرمایا ھذا یعنی ایک طرف تو یہ نیکیاں ہیں اور یہ انعام و اکرام ہے جنت کے جو متقین کے لیے, اور بے شک جو سرکش ہیں, لَشَرَّ مَآبٍ, ان کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے. جہنم یَصْلَوْنَهَا, یعنی وہ جہنم ہے جس میں وہ جھونکے جائیں گے. فَبِئْسَ الْمِهَادُ, بس وہ کیسی بری جگہ ہے. ھذا فَلْيَذُوقُوهُ, اور یہ ہے وہ جہنم, پچکو اسے. حمیم وغساق, وہاں پہلا جو عذاب بیان ہو رہا ہے کہ وہ کھولتا ہوا پانی, غساق کہتے ہیں زخموں کی پیپ. اور نمبر تین, وآخر من شکلہ ازواج, اور دوسری ویسی ہی قسم کی جو ہے وہ عذاب. ھذا فوج مختہم معکم, اور یہ ایک فوج ہے جو گھسی چلی آتی ہے تمہارے ساتھ. لا مرحبا بہم, اور وہ کہیں گے کہ ان کو کوئی ویلکم نہیں ہے, ان کے لیے کوئی آرام نہ ہو. انہم سال النار, اور بے شک وہ داخل ہونے والے ہیں دوزخ میں. قالوا بل انتم, اب یہاں بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ اولاد کی بری تربیت کا برا انجام, یعنی ایک نسل ہے جو اپنے پہلی والی نسل کو کوس رہی ہوگی. تو یہ نسلیں جو ہے عموماً جو ہے وہ ہر 25 سال بعد ایک نئی نسل ہوتی ہے. پرانے لوگ جو ہے وہ والدین ہو جاتے ہیں اور ان سے ایک نئی جنریشن پھوٹتی ہے. تو اگر ان کی اچھی تربیت نہ کی جائے تو وہ اس دن جہنم واصل ہوں گے, خود بھی ان کی اولادیں بھی, اور ایک دوسرے کو لعنت ملامت کرنے ہوں گے جو یہاں دکھایا جا رہا ہے. یعنی ایک قوم کو جب ڈالا جائے گا تو وہ آنے والوں کو کہہ رہے ہوں گے تمہارے لیے کوئی مرحبا نہیں ہے, کوئی تمہارے لیے راحت آرام نہیں. اور وہ کہیں گے انتم قدم تمونا انتم قدم تمہ لنا, اور وہ کہیں گے تم ہی جو ہے باعث بنے ہو ہمارے اس عذاب کے. فب اصل قرار, پر بہت ہی بری جائے قرار ہے. قالوا ربنا من قدم لنا ھذا, اور وہ کہیں گے ہمارے رب یہ باعث بنے ہمارے اس عذاب کے. فزدہ عذابا ضعفا فی النار, پس آپ انہیں دگنا دیجئے جہنم کا عذاب. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا, اور پھر وہ اہل جہنم کہیں گے کہ ہمیں وہ لوگ نظر نہیں آ رہے. کنا نعدهم من الاشرار, کہ ہم جنہیں شمار کرتے تھے برے لوگوں میں, یعنی مومنین کا ذکر کر رہے ہوں گے. دنیا میں ہم ان کا مذاق اڑاتے تھے, انہیں بیوقوف کہتے تھے, انہیں برا کہتے تھے, آج وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے. اتخذناہم سخریا, کیا ہم ان سے ناحق مذاق کیا کرتے تھے. ام زاغت انہم الابصار, یا آج ہماری آنکھیں پھیر دی گئی ہیں اور ہم انہیں دیکھ نہیں پا رہے, وہ تو یہاں جہنم میں کہیں نظر نہیں آ رہے. ان ذالک الحق, اور بے شک یہ برحق ہے. تخاصم اہل النار, یہ اہل جہنم کا باہم جھگڑنا. آگے پھر جو ہے بندگی کی بلند ترین شان یعنی اللہ کی عبادت اس کا ذکر آ رہا ہے، اور دعوت ایمان دی جا رہی ہے، پہلے رسالت کا ذکر، پھر توحید کا ذکر، پھر آخرت کا ذکر آ رہا ہے. قل انما انا منذر، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تو ایک خبردار کرنے والا ہوں. وما من الہ الا اللہ، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. الواحد القہار، وہ ایک ہی اور سب پر غالب ہے. رب السماواتی ولادی وما بینہما، اور وہ رب ہے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. العزیز الغفار، وہ زبردست ہے اور کمال اور بہت معاف کرنے والا ہے. قل ہوا نبع عظیم، کہہ دیجئے وہ تو ایک بہت بڑی خبر ہے آخرت کا ذکر. انتم عنہ معرضون، تم اس سے اعراض کر رہے ہو. ما کان لیا من علم بالملأ الاعلی، اور نہیں تھا مجھے کچھ بل فرشتوں کے متعلق. اس یختصمون، جبکہ وہ جھگڑ رہے تھے. فرمایا ایوہا الیہ، اور نہیں وہی کیا جاتا میری طرف. الا انما انا نذیر مبین، مگر اسی لیے کہ میں بڑا جو ہے خبردار کرنے والا ہوں بالکل کھل کر. اب آگے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر. ایک رائے یہ کہ 4500 قبل مسیح میں حضرت آدم علیہ السلام گزرے، تو بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوتا اس طرح. آج ہم 2000 میں کھڑے، تو یعنی 6500 سال پہلے. ایک رائے یہ کہ نہیں، آج سے 10000 سال پہلے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ تھا. اور 7 مقامات پر ان کا ذکر ہم نے پڑھا، قصہ آدم و ابلیس. اب یہ 7ویں مرتبہ یہاں سورہ سواد میں آ رہا ہے. اس قال ربک للملائکہ، اور یاد کرو جب کہ کہا آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے. انی خالقم بشرا من طین، بے شک میں بنانے والا ہوں ایک بشر کو مٹی سے. فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی، اور جب میں اسے درست کر دوں اور اس میں پھونک دوں اپنی روح میں سے. فقعوا له ساجدین، تو تم سب گر پڑنا اس کے لیے سجدہ. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ انسان کا اصل اعزاز وہ روح ربانی کی وجہ سے ہے جو ہم میں پھونکی گئی. اور پہلے اسے سمجھانا مشکل تھا، اور جو ہے وہ کہا جاتا تھا او نہا در جسم او در جا نہا، اے نہا اندر نہا اے جانے جا، یعنی یہ جان جسم میں چھپی ہوئی ہے اور وہ جو روح ہے وہ جان میں چھپی ہوئی ہے، یعنی وہ جان کی بھی جان ہے، جانے جا کہلاتی ہے، جان کی جان وہ روح ہے. لیکن آج اسے سمجھنا آسان ہے. اصل میں قرآن جو بیان کرتا ہے کہ روح یا تو فرشتوں میں، فرشتے ہیں ہی روح، اور جو وہی لاتے ہیں اس کے لیے بھی روح کے الفاظ ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ انسان جس کے اندر روح ہے. باقی جتنے حیوانات ہیں ان میں جسم ہے اور جان ہے، روح نہیں ہے. اس کی مثال جو ہے کمپیوٹر کی انالوجی سے سمجھ آ سکتی ہے. اس کا ایک ہارڈ ویئر ہے جسے ہم ہاتھ لگا سکتے ہیں، یہ گویا جسم ہے. اس کے اندر ایک الیکٹریکل کرنٹ ہے، یہ گویا جان ہے. لیکن اس کے اندر جو سافٹ ویئر ہے وہ اصل میں روح اس طرح سے. باقی جتنے جانور ہیں یہ نباتات ہیں، ان کے اندر جان ہے اور جسم ہے، لیکن روح نہیں ہے. روح انسان کے پاس ہے، جنات میں بھی روح نہیں ہے. اس لیے انسان کو سب پر مشرف کیا گیا، اور اس کے آگے باقی سب کو جھکا دیا گیا. فرشتوں کو بھی حکم دیا گیا کہ انسان کو سجدہ کرے. تو فرمایا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، اور سجدہ کیا فرشتوں نے سب کے سب نے. تو فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. الا ابلیس، سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. استکبرا وکانا من الکافرین، اس نے تکبر کیا، ہو گیا کافروں میں سے. ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ وہ تھا ہی کافروں میں سے، اس کا اظہار اس وقت ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا قالا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس کس بات نے تجھے روکا اس سے کہ تو سجدہ کرتا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. استکبرت ام کنت من العالین، کیا تم نے نہ جو ہے وہ تکبر کیا یا تم نے اپنے آپ کو بڑا اونچا سمجھا. قال انا خیر من، اس پہ اظہار تکبر ہے شیطان کی طرف سے. اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے بنایا، اسے خاک اور مٹی سے بنایا، تو میں اعلیٰ ہوں، یہ کمتر ہے. قال فخرج منها فانک رجیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے، بس تم اب مردود ہو. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور یقیناً تجھ پر لعنت ہے یوم جزا تک. قال ربی فانزلنی إلى يوم يبعثون، شیطان نے کہا کہ میرے رب مجھے مہلت دے اس دن تک جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. قال فإنك من المنظرين، اللہ نے کہا کہ بس تم مہلت دیے ہوئے میں سے ہو. إلى يوم الوقت المعلوم، اس دن تک کی جو جس کا ایک وقت معلوم ہے. قال فبعزتك، اس پہ شیطان نے اپنے عزم کا اظہار کیا، کہنے لگا کہ اللہ آپ کی عزت کی قسم، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کے سب کو گمراہ کر دوں گا. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے ان میں سے جو آپ کے چنے ہوئے مخلص بندے. قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ، اللہ نے فرمایا یہی حق ہے اور میں بھی حق کہتا ہوں. اور وہ کیا ہے؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ، میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو تم سے، وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان سب سے جو ان میں سے تمہاری اتباع کریں گے. اب ہمارے پاس موقع ہے، ہم اللہ رسول کی اتباع کریں ورنہ شیطان کی اتباع ہے. اللہ رسول کی اتباع کا نتیجہ جنت ہے اور شیطان کی اتباع کا نتیجہ جو ہے وہ جہنم ہے. اب جو ہے چوائس ہمارے پاس ہے. جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی بیان ہو رہی ہے. قل ما اسالکم علیہ من اجر، اے نبی کہہ دیجئے میں نہیں مانتا اس دعوت و تبلیغ اقامت کی جدوجہد پر تم سے کوئی اجر. وما انا من المتکلفین، اور نہ ہی میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں، میں کوئی بناوٹ نہیں کرتا، جو جیسا ہے وہ اجر. بخاری شریف میں ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں تکلف کرنے سے منع کیا گیا ہے. ایسی بناوٹی چیزیں اسلام میں پسند نہیں. ہمیں بھوک ہے تو بھوک ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے، لیکن زبردستی بناوٹ کرنا اور کچھ شو کچھ اور کرنا جبکہ حقیقت کچھ اور ہو، یہ پسندیدہ نہیں. ان ہوا الا ذکر للعالمین، اور نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے. ولا تعلمن نبعہ بعدہ، اور تم ضرور جان لو گے اس قرآن کا حال کچھ مدت بعد، یعنی پتہ چل جائے گا کہ بہرحال کیا چیز تھی. اب آگے سورہ زمر اور سورہ مومن، سورہ حمیم سجدہ، سورہ شورا، یہ چار صورتیں آ رہی ہیں جن کا بنیادی مضمون توحید ہے. دیکھیں ایک توحید نظری ہوتی ہے، وہ ہے اللہ کو ایک ماننا، یہ نظریے کی توحید ہے، بس ایک ہی اللہ ہے. ایک ہے توحید عملی کہ ایک اللہ کی ماننا، یعنی اللہ ہی کا حکم ماننا، یہ اصل میں توحید عملی ہے. تو توحید عملی ان چاروں صورتوں میں آ رہی ہے، اس میں سے سورہ زمر میں صرف اللہ کی عبادت کرو، تو یعنی آپ کہہ سکتے ہیں یہ توحید فی العبادت ہے. اور پھر جو اگلی سورت ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ مومن، اس میں توحید یعنی اس میں دعوت اللہ موضوع ہے، یعنی صرف اللہ کی طرف بلاؤ. اور تیسری سورت ہم پڑھیں گے سورہ حمیم سجدہ، بلکہ سورہ مومن میں توحید صرف دعا ہے کہ صرف اللہ کو پکارو، اور سورہ حمیم سجدہ میں ہے کہ صرف اللہ کی طرف بلاؤ، اور سورہ شورا ہم پڑھیں گے اس میں ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرو. تو یہ چار جو ہے صورتیں اس طرح آ رہی ہیں. ویسے یہ سورہ زمر ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد لگاتار سات صورتیں آ رہی ہیں جن کا آغاز حامیم سے ہو رہا ہے، تو وہ حوامیم کہلاتی ہیں. بتائیے سورہ زمر، زمر جو ہے زمرہ کی جمع ہے، اور اس سورت کے آخر میں دو گروہوں کا ذکر ہے. زمرہ کہتے ہیں گروہ کو، ایک گروہ ہے جو جہنم واصل کیا جائے اس کا ذکر آ رہا ہے، دوسرا گروہ ہے جو جنت میں داخل کیا جائے گا. تو کیونکہ اس سورت کے آخر میں دو گروہوں کا ذکر ہے، اس لیے اس کا یہ نام رکھا گیا. مضامین دیکھیں تو شروع میں توحید کا بیان ہے، پھر مومن اور کافر کا تقابل کیا گیا ہے، پھر مشرکین کے باطن نظریات کا رد ہے، پھر اللہ کی طرف پلٹنے کا بیان ہے، اور آخر میں احوال قیامت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی آیت میں عظمت قرآن کا بیان، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اور نازل کی گئی ہے یہ کتاب یعنی قرآن اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے. تو زبردست اور صاحب حکمت اللہ کی کا کلام ہے جو میرے آپ کے پاس اس وقت قرآن کی صورت میں. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اور بے شک ہم نے نازل کی آپ کی طرف یہ کتاب جو برحق ہے. تو اس سے اثبات رسالت بھی ہوتا ہے، اللہ کا کلام، اور وہ کس پر نازل ہوتا ہے؟ وہ اللہ کے رسول اور نبی پر ہوتا ہے. تو اگر قرآن ثابت ہو جائے اللہ کی کتاب ہے، تو نبوت بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی. اسی طرح یہ ثابت ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کہ وہ جو لے کر آئے قرآن وہ اللہ کی کتاب ہے. تو فعبد اللہ مخلصا لہ الدین، فرمایا کہ بس عبادت کیجئے اس اللہ کی خالص کرتے ہوئے اپنی اطاعت. تو یہ اس سورت کی بنیادی بات بھی ہے، اور نو دفعہ عبادت کا ذکر جو ہے سورت میں آ رہا ہے. اس کا بنیادی مضمون بھی یہی ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کیجئے. یہاں عبادت بھی سمجھ لیجئے کہ عبادت کا لفظ عبد سے بنا ہے، عبد غلام کو کہتے ہیں، اور عبادت جو ہے وہ غلام اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے جو کچھ کرتا ہے وہ عبادت ہے عربی میں. اسی کو اردو میں ہم غلامی کہتے ہیں، اسی کو فارسی میں بندگی کہا جاتا ہے. تو زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. اللہ نے زندگی دی اپنی عبادت کے لیے، اب وہ زندگیاں جو اللہ کی عبادت سے آ رہی ہوں گی وہ بہت بڑی شرمندگی بننے والی. لیکن ہم نے سمجھا تھا کہ آج کیونکہ غلام ہے نہیں، تو ہمیں صحیح پتہ نہیں ہے ہم کتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں اور اس کا کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں غلام کے. تو آج ملازم ہے، تو اگر تھوڑا سا کمپیرزن کر لیں تو وقت اگر دیکھیں، ملازم 8 سے 10 گھنٹے کام کرتا ہے، جبکہ غلام جو ہے 24 گھنٹے غلام ہوتا ہے. اور ملازم کی آپ ویکینڈس پہ چھٹیاں، عید کی چھٹیاں، ڈیزیگنیٹڈ ہالیڈیز ہیں، سک لیوز ہیں، اور جو ہے وداؤٹ پے لیوز ہیں، لیکن غلام کی کوئی چھٹی نہیں ہوتی، وہ سال کے 365 دن، مہینے کے 30 دن اور ہفتے کے 7 دن اور دن کے 24 گھنٹے غلام ہوتا ہے۔ پھر ملازم کوئی اسپیسیفک کام کے لیے ہوتا ہے کہ اس کا ایک خاص کام ہوتا ہے، آپ نے اپنی کمپنی میں فائنانس مینیجر رکھا ہے تو وہ صرف فائنانس دیکھے گا، لیکن غلام ہر کام کرے گا جو بھی آپ کہیں وہ کریں۔ آپ کے آفس میں گڈھا ابل رہا ہے اور آپ نے دیکھا فائنانس مینیجر فارغ بیٹھا ہے، تو آپ اگر کہہ کر دیکھیں کہ بھائی آپ کو میں اتنی تنخواہ دیتا ہوں، یہ گڈھا صاف کر کے آ جائے، تو کیا کرے گا؟ وہ فائل آپ کے منہ پہ مارے گا، کہے گا یہ پکڑو تم اپنی نوکری، میں اور کہیں دیکھ لیتا ہوں۔ تو غلام یہ نہیں کہہ سکتا، جو آپ حکم دیں اسے کرنا۔ پھر یہ کہ ملازم کے اپنے ایسٹس ہوتے ہیں اور وہ ایک تنخواہ پہ کام کر رہا ہوتا ہے، اسے صرف تنخواہ ہی نہیں چاہیے، بینیفٹس بھی چاہیے اور جو ہے بونسز بھی چاہیے اور الاؤنسز بھی چاہیے، جبکہ غلام کی تنخواہ کچھ نہیں ہوتی، دو وقت کی روٹی اور تن کا لباس، کیونکہ وہ بھی نہیں دیا تو مر جائے گا، وہ کوئی کلیم نہیں کر سکتا کہ میں نے اتنے کام کیے، اتنے خدمت کیے، لائے میری تنخواہ، خود کی کوئی تنخواہ نہیں۔ اسی طرح چوتھا فرق یہ کہ ملازم کے اپنے ایسٹس ہوتے ہیں، اس کا گھر ہے، اس کی گاڑی ہے، اس کی بیوی کے زیورات ہیں، اس کا گھر کا فرنیچر، وہ سب اس کا مالک ہے، جبکہ غلام کا اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ مالک کا دیا ہوا ہوتا ہے، بس استعمال کے لیے ہوتا ہے، جب چاہے مالک واپس دے، جس چارپائی پر سو رہا ہے وہ بھی مالک کی ہے، جس برتنوں میں کھانا کھا رہا ہے وہ بھی مالک ہے، جو لباس پہن رہا ہے اس کی بھی ملکیت اس کی نہیں ہے، بلکہ وہ خود ہی مملوک ہے، وہی کسی اور کی ملکیت، تو اس کا اپنا کچھ نہیں ہوتا۔ مزید فرق دیکھیں تو ملازم اپنے فیصلے خود کرتا ہے، اب آپ کا فائنانس مینیجر آپ کو کہے گا میں 20 دن نہیں آؤں گا، آپ کہے گا بھائی کیا ہو گیا، اتنا اہم کام چل رہا ہے، وہ کہے گا میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن غلام شادی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا جب تک کہ آقا اسے اجازت نہ دے، وہ اپنے فیصلے خود نہیں کرتا۔ مزید یہ کہ ملازم اپنے نام سے پہچانا جاتا ہے جبکہ غلام اپنے آقا کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اب میں اور آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہم اللہ کے کیا ہیں، ملازم ہے غلام ہے؟ غلام ہے، تو پھر وہ ہماری تو شاید ملازمت والی بھی کمٹمنٹ نہیں ہے اللہ کے ساتھ، غلامی تو بہت آگے کی بات ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جب ایک انسان دوسرے انسان کا غلام ہوتا ہے تو جبرن ہوتا ہے، مارے باندھے کا ہوتا ہے، اور اس کا دل ہوتا ہے کہ کسی طرح یہ غلامی کے زنجیریں توڑ کر آزاد ہو جائے، لیکن جو اللہ کی غلامی ہے وہ خوشی خوشی ہے اور وہ محبت کے جذبے کے ساتھ ہے، یہی بس ڈفرینس ہے، ورنہ جس طرح جسم اور روح ہوتی ہے اسی طرح عبادت کا جسم ہے اطاعت اور عبادت کی روح ہے محبت، تو اللہ کی غلامی جو ہے جسے ہم بندگی کہتے ہیں وہ کلی اطاعت لیکن قلبی محبت کے ساتھ، اگر اطاعت ہو رہی ہے لیکن محبت کا جذبہ نہیں ہے تو یہ نری غلامی ہے جو ایک انسان دوسرے انسان کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اور صرف محبت کے دعوے حکم نہیں مان رہا تو یہ اس غلام کی مانند ہے کہ آقا کہہ رہا ہو ادھر آؤ اور وہ اس کے سلام کر رہا ہے، اس کے گن گا رہا ہے لیکن بات ماننے کے لیے تیار نہیں، تو ایسے ملازم کا کیا کرتا ہے آقا، دو چماٹ لگائے گا اس کے کہ تم نے سمجھا کیا اپنے آپ کو۔ تو یہ حال ان لوگوں کا ہے جو اللہ سے دعوے تو بات کرتے ہیں اللہ کی محبت کے لیکن حکم ماننے کے لیے تیار، تو اصل میں بندہ وہ ہے جو اللہ کا حکم بھی مانے اور اس سے محبت بھی کرے، اور محبت کی وجہ سے اللہ کی اطاعت ہے، مارے باندھے نہیں۔ اب یہ محبت کہاں سے آتی ہے اللہ کی، یہ اللہ کے احسانات کو یاد کر کے آتی ہے، دیکھیں ہم کچھ نہیں تھے، اللہ نے ہمیں وجود دیا، اور کچھ نہیں ہونے سے وجود ہونا بہت بڑی دولت ہے، اللہ چاہتا ہمیں کیڑا مکوڑا بنا دیتا، چرندہ درندہ بنا دیتا، لیکن اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے اس نے ہمیں انسان بنایا، پھر لاکھوں انسان ہیں جو دیکھنے سے محروم ہیں، لاکھوں انسان ہیں جو گونگے بہنے ہیں، لاکھوں انسان ہیں جو چل نہیں سکتے، میں آپ کو ایسے لوگوں سے ملا سکتا ہوں جن کی پوری زندگی کی حسرت یہ کہ اپنے دو پیروں پر کھڑے ہو کر چار قدم چل سکے، پوری زندگی کی تمنا یہ، ہم میں سے اکثر کو اللہ نے یہ ساری چیزیں دی، پھر مال و دولت دی، والدین دیے، اور بیوی بچے دیے، کاروبار دیا، کیا نہیں ہے جو اللہ نے دیا، تو اس لیے اللہ سے محبت ہونی چاہیے، اور قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ دین آمن و اشد حبت للہ، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں وہ شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ سے، اور جب اللہ محبوب بن جاتا ہے اور اللہ نظر آتا ہے کہ اللہ ہمارا سب سے بڑا محسن ہے، تو انسان کے اندر اللہ نے فطری ایک جذبہ رکھا ہے کہ محسن کے احسان کی جزا دینا چاہتا ہے انسان، اس کا بدلہ دینا چاہتا ہے، تو والدین کو اگر اپنا محسن سمجھتا ہے ان کی خدمت کرتا ہے، ہاتھ پاؤں دباتا ہے، لیکن اللہ کو ہمارے خدمت کی ضرورت نہیں، ہمارے مال کی ضرورت نہیں، تو اب کیا کریں، تو اس کی اطاعت کرنا یہ پھر عبادت بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بھی احساس عطا فرمائے جو اللہ کے اتنے عظیم و شان ہم پہ احسانات ہیں، اور ہماری عبادت میں بھی یہ محبت کی چاشنی پیدا فرمائے۔ ماہر القادری کہتے تھے جو سجدے میں دل بھی جھکے گا نہ ماہر، وہ کچھ اور شے ہے، عبادت نہ ہوگی، تو جس طرح اللہ کے سامنے سر جھک رہا ہے ایسے ہی دل بھی جھکنا چاہیے احسان مندی میں۔ تو فرمایا فعبد اللہ مخلصا لہ الدین، بس عبادت کیجئے اللہ کی خاص کرتے ہوئے اس کے لیے اپنی اطاعت. اللہ للہ الدین الخالص، خوب سن لو اللہ کے لیے خالص اطاعت، تو صرف اور صرف اللہ کی اطاعت، یا آپ کہیں سب سے بڑھ کر اللہ کی اطاعت. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے بنا لی اس اللہ کے سوا دوسرے کارساز، ما نعبدہم، ہم نہیں عبادت کرتے ان کی، الا لیقربونا الی اللہ زلفا، اور وہ کہتے ہیں ہم نہیں عبادت کرتے ان بتوں کی مگر اس لیے کہ وہ قریب کرتے ہمیں اللہ سے بہت زیادہ. ان اللہ یحکم بینہم، بے شک اللہ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان، فیما ہم فیہ یختلفون، ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں. لیکن شرک کا انجام کیا ہوگا؟ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا اسے جو جھوٹا اور حق کو نہ ماننے والا ہو. اور شرک سے اعلان برات آ رہا ہے، لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ چاہتا کہ وہ بنا لے کسی کو اپنی اولاد، لاستفا مما یخلق ما یشاء، تو وہ چن لیتا اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا. سبحانہ، لیکن اللہ اس سے پاک ہے، هو اللہ الواحد القہار، اب وہ اللہ واحد ہے، ایک ہے، اس کے نہ کوئی بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، نہ اس کے کوئی والد ہے نہ اس کے اور کوئی رشتے ناتے، ہم کفو، ہم جنس، یا اس کے کوئی مد مقابل، کوئی اس جیسا نہیں ہے، اور وہ سب پر غالب ہے. اب آگے تقریباً جو ہے وہ عقلی دلائل آ رہے ہیں، چھ عقلی دلائل توحید کے حوالے سے. کمال تخلیق باری تعالی، خلق السماوات والارض بالحق، اسی اللہ نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو برحق. یکبر اللیل علی النہار، وہ لپیٹ دیتا ہے رات کو دن پر. ویکبر النہار علی اللیل، اور وہ لپیٹ دیتا ہے دن کو رات پر. اب یہ اسی طرح لپیٹتے چلے آ رہے ہیں، رات کے بعد دن ہے، دن کے بعد رات ہے. وسخر الشمس والقمر، اس نے مسخر کر دیا ہے سورج کو اور چاند کو. کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک چل رہا ہے ایک مقررہ وقت تک اور مقررہ صنف میں. اللہ هو العزیز الغفار، تو سنو وہی ہے زبردست اور بخشنے والا. یعنی یہ پوری کائنات یا آیات افاقی ہیں، انہیں دیکھ کر اللہ یاد آنا چاہیے. تو کولاب زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا، ازمہ تاب ماہی سب ہے ظہور تیرا. تو ایک ایک چیز کو آدمی دیکھے تو پتہ چلتا ہے اسے بنانے والی ذات بہت عظیم ہے. دوسری دلیل آ رہی ہے آیت انفسی، ہمارا اپنا وجود اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. خلقکم من نفس واحدہ، اس اللہ نے پیدا کیا تمہیں ایک جان سے، یعنی آدم علیہ السلام سے. ثم جعل منها زوجها، پھر اس سے بنا دیا اس کی بیوی یعنی حضرت حوا سلام علیہا کو. وانزل لکم من الانعام ثمانیہ ازواج، اور اتارے تمہارے لیے چوپائے آٹھ جنسوں میں، یعنی اونٹ اونٹنی، گائے بیل، بھیڑ اور نر مادہ اس میں، اور بکرا بکری. تو یہ آٹھ جو ہے چوپائے اللہ نے نازل کیے. یخلقکم فی بطون امہاتکم، اور وہ پیدا کرتا ہے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں. خلقم من بعد خلق، ایک تخلیق کے بعد دوسری. اب وہ کتنی سٹیجز سے انسان جو ہے اپنی ڈیولپمنٹل سٹیجز میں گزر رہا ہوتا ہے. فی ظلمات ثلاث، تین تین اندھیروں میں. انسان جب کوئی کام کر رہا ہوتا ہے اسے بڑی روشنی چاہیے ہوتی، اور بڑی تیز روشنی میں کوئی کام کر رہا ہوتا ہے. اللہ تین تین اندھیروں میں انسان کو تخلیق کر رہا ہے. ایک اندھیرا ایمنیوٹک سیک کا ہے، دوسرا اندھیرا رحم مادر کا ہے، تیسرا اندھیرا جو ہے پیٹ کی دیوار کا ہے. تو ان تین اندھیروں کے اندر انسان کو اللہ تعالیٰ تخلیق کر رہا ہوتا ہے، تو کیسی اونچی شان ہے. ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ ہے تمہارا رب. لہ الملک، اسی کے لیے حکومت ہے. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اسی کے. فانا تصرفون، پس تم کہاں سے پھرے جا رہے ہیں. ان تکفروا فان اللہ غنی عنکم، اگر تم انکار کرو تو اللہ بے نیاز ہے تم سے، اس کی کوئی گور پھنسی بھی نہیں ہے تم سے، تم سے اسے کوئی عبادت جو ہے وہ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. ولا یرضا لعباده الکفر، لیکن وہ پسند نہیں کرتا اپنے بندوں سے کفر کو. فان اللہ غنی، فرمایا وان تشکروا یرضہ لکم، اگر تم شکر کرو تو وہ پسند کرتا ہے اسے تمہارے لیے. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ. ثم الى ربکم مرجعکم، پھر اپنے ربی کی طرف تم لوٹ کر تمہیں جانا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے. انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ تو سینوں کے بھیدوں سے بھی واقف. اب دنیا دار انسان کی حالت بیان ہو رہی ہے. وَإِذَا مَسَّلَ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، اور جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف. دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، تو وہ پکارتا ہے اللہ کو، رجوع کرتا ہوا اس کی طرف، مکمل توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، اٹھتے بیٹھتے جو ہے اللہ سے پھر مانگتا ہے. ثم اذا خولہ نعمتا منہ, پھر جب وہ اللہ بخش دیتا ہے اس کو کوئی نعمت اپنی طرف سے, نسیہ ما کان یدعو الیہ من قبل, تو بھول جاتا ہے اس اللہ کو کہ اس نے کبھی اسے کبھی پکارا تھا اس سے پہلے. وجعل للہ اندادا, اور ٹھہرا لیتا ہے اللہ کے لیے جو ہے شریک, لیضل عن سبیلہ, تاکہ گمراہ کرے جو ہے وہ اللہ کی راہ سے. قل تمتعوا بکفرک قلیلا, اے نبی کہہ دیجئے کہ فائدہ اٹھا لو اپنے کفر میں تھوڑی مدت, انک من اصحاب النار, بے شک تم جو ہے جہنم والوں میں سے ہو. آگے مومن اور کافر برابر نہیں ہے بیان ہو رہا ہے. امن ہوا قانت آنا اللیل ساجدا وقائما, بھلا وہ شخص جو عبادت کرتا ہے رات میں اور کبھی سجدے میں کبھی قیام کی حالت میں ہوتا ہے, یحذر الآخرہ, اور ڈرتا رہتا ہے آخرت سے, ویرجو رحمت ربی, اور امید رکھتا ہے اپنے رب کی رحمت کے, گویا کیا وہ ہو سکتا ہے اس کے جیسا جو گناہوں پر گناہ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ دونوں گویا برابر نہیں. قل هل يستوي, اے نبی کہہ دیجئے کیا برابر ہے, الذين يعلمون والذين لا يعلمون, وہ جو جانتے ہیں جو جانتے نہیں, ایک بالکل جاہل ہے ایک سب کچھ جاننے والا ہے, دونوں میں بہت فرق ہے. انما يتذكر اولو الالباب, اور نصیحت تو حاصل کرتے ہیں مگر عقل والے. آگے اچھا اور برا کردار جو ہے مزید اسے بیان ہو رہا ہے اور تقوی کے ثمرات بیان ہو رہے ہیں. قل يا عباد الذين امنوا اتقوا ربكم, اے نبی کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو تقوی اختیار کرو اپنے رب کا. للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنا, ان کے لیے جنہوں نے نیکی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے. وعظ اللہ واسع, اشارہ ہجرت کی طرف, اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے. انما یوفى الصابرون اجرهم, اور یقیناً وہ دیا جائے گا پورا پورا صبر کرنے والوں کو ان کا اجر, بغیر حساب, بغیر حساب کتاب کے. آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ابدیت, فرمایا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین, اے نبی کہہ دیجئے کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اللہ کی خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اپنی عبادت. وامرت لان اکون اول المسلمین, اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں سب سے پہلے فرما بداری کرنے والوں میں سے. قل انی اخاف, اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ میں تو ڈرتا ہوں, ان عصیت ربی, بالفرض بالفرض اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی, عذاب یوم عظیم, ایک عظیم دن کے عذاب سے. آگے پھر اصل خسارے میں کون ہے, بلکہ اس سے پہلے ایک اور اعلان آپ سے. قل اللہ اعبد, اے نبی کہہ دیجئے کہ میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی, مخلصا له دینی, اپنی اطاعت کو خالص اس کے لیے کرتے ہوئے. تو یہ توحید فی العبادت, عبادت صرف اللہ کی, اور عبادت میں کسی قسم کا شرک اللہ کو پسند نہیں ہے. ہم نے کہا تھا کہ ایک لفظ میں کہیں تو اللہ کا حق کیا ہے کہ عبادت, اور اسی طرح اسے کھولیں تو اطاعت اور محبت, وہ سب سے بڑھ کر اللہ کی ہونی چاہیے. اور اسی کے ساتھ جتنے مراسم عبودیت ہیں عبادت کے, جتنے اظہار کے طریقے, وہ صرف اور صرف اللہ کے نہیں, چاہے اس میں رکوع ہو, سجدہ ہو, قربانی ہو, نظر ہو, نیاز ہو, قسم ہو, طواف ہو, یہ سب صرف اللہ کے نہیں. آگے اب اصل خسارے میں کون, فَعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِي, تم عبادت کرو جس کی تم چاہو اس کے سوا, یعنی یہ جو ہے ان سے کہا جا رہا ہے کفار سے. قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اے نبی کہہ دیجئے یقیناً خسارے میں تو وہی ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن. أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ, اور خوب سن لو وہ ہے بالکل واضح خسارہ. دنیا میں کچھ نقصان ہو جاتا ہے, لاکھ دو لاکھ آدمی گوا دیتا ہے تو تین چار لاکھ کما بھی لیتا ہے. ایک سیزن میں نقصان ہو گیا اگلے سیزن میں فائدہ ہو جاتا ہے, ایک سال فیل ہو گیا اگلے سال اگلے بہت اچھے نمبر سے پاس ہو جاتا ہے, لیکن آخرت میں جو خسارہ ہو گیا وہ ہمیشہ کا خسارہ, وہ پھر کبھی وہ ارریورسیبل ہے, وہ پھر اس سے نکلنے والا نہیں. اب کیفیت بیان ہو رہی ہے خسارے کی. لہم من فوقہم ظلل من النار, ان کے اوپر ہوں گے صاحبان آگ کے, وَمِن تَحْتِهِمْ ذُلَلْ, اور ان کے نیچے بھی اسی طرح آپ کے صاحبان ہوں گے. ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ, اور یہی بات ہے جس کا خوف دلاتا ہے اللہ اپنے بندوں کو. يَا عِبَادِي فَاتَّقُونِ, اے میرے بندوں مجھ سے ڈرتے رہو, میرا تقوی اختیار کرو. اب کامیاب ہونے والا کون ہے, وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ, اور وہ جو بچتے ہیں طاغوت سے, اَن يَعْبُدُوهَا, کہ وہ پوجیں اسے, وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ, اب وہ رجوع کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کی طرف. لہم البشرا, انہی لوگوں کے لیے خوشخبری, فبشر عباد, بس اے نبی خوشخبری دے دیجئے میرے بندوں کو. طاغوت ہم نے سمجھا تھا کہ ہر وہ سرکش جو اللہ کے مقابلے میں اپنا حکم بنوائے, وہ کہ اللہ کی نہیں میری چلی, وہ طاغوت ہے. اللہ کو نہ ماننا کفر ہے, لیکن اللہ کا انکار کرا کے غیر اللہ کی تابع داری کروانا یہ جو ہے یہ طاغوت کہلاتا ہے. آگے اولو الالباب کی صفات آ رہی ہیں, بلکہ اولو العباد فبشر عباد کہا گیا, میرے بندوں کو خوشخبری دے دیجئے. اب ان بندوں کی صفات کیا ہے؟ الذین یستمعون القول, یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے غور سے سنتے ہیں بات کو. فیتبعون احسنا, اور پھر پیروی کرتے ہیں اس میں سے اچھی باتوں کی. اولئک الذین ہداہم اللہ, یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے جنہیں ہدایت دی. واولئک هم اولو الالباب, اور یہی لوگ ہیں جو عقل رکھنے والے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے. آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی, افمن حق علیہ کلمۃ العذاب, بس کیا وہ شخص کے ثابت ہو گیا جس پر اللہ کا عذاب, افا انت تنقذ من فی النار, بس کیا آپ چھڑا سکتے ہیں ان کو جو آگ والے؟ تو کوئی انہیں نہیں چھڑا سکتا جب تک کہ اللہ جو ہے نہ بخشے. متقین کے لیے اعادہ آ رہا ہے بشارتوں کا. لیکن الذین تقوا ربهم, لیکن وہ لوگ جو تقوا اختیار کرتے ہیں اپنے رب کا, لهم غرف من فوقها غرف مبنیہ, ان کے لیے بالا خانے ہوں گے ان کے اوپر, اور بالا خالے اور بنے ہوئے. تو یعنی کئی ملٹائی سٹوری جو ہے وہ کئی کمروں پر مشتمل جو ہے وہ محلات ہوں گے. تجریم انتہت حل انہار, اور ان کے نیچے سے بہتی ہوں گی نہریں. وعد اللہ, اور یہ اللہ کا وعدہ ہے. لا یخلف اللہ المیعاد, اور اللہ خلاف نہیں کرتا اپنے وعدے کے. آگے اب نباتاتی زندگی بمقابلہ انسانی زندگی, اور دلیل عقلی دی جا رہی ہے قیامت کے حوالے سے. الم ترى ان اللہ انزل من السماء ماء, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی اتارتا ہے آسمان سے پانی. فسلکہ ینابیع فی الارض, اور پھر وہ چلا دیتا ہے اس کو چشمے بنا کر زمین میں. ثم یخرج به زرع, پھر اگاتا ہے اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں. مختلف الوانوں, جو مختلف رنگوں کی ہوتی ہیں. کہیں آپ سرسوں کی فصل دیکھیں تو جو ہے سنہری فصل اور پیلے پھول جو ہے یہاں سے وہاں تک, اور گندم کو دیکھیں تو سنہرا جو ہے اس کی خوشے نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو فرمایا ثم یہیج, پھر وہ اپنی جوبن کو پہنچتی ہے فصل. فتراہ مصفرہ, پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ جو ہے سوکھ جاتی ہے. ثم یجعلہ حطاما, اور پھر جو ہے وہ اللہ کر دیتا ہے اسے ریزہ ریزہ. ان فی ذلک لذکرہ لاولی الالباب, بے شک اس میں نصیحت ہے عقل والوں کے لیے. اسٹیجز فصل پر گزرے, یہ اسٹیجز ہم پر گزرے. فصل پر یہ چند مہینوں میں گزر جاتے ہیں, ہم پر چند سالوں میں گزر جاتے ہیں. تو وہ پہلے بیج ہوتا ہے, پھر چھوٹا سا پودا نکلتا ہے, وہ گویا یہ بچپن ہے. پھر وہ پودا آہستہ آہستہ اپنے عروج کو پہنچتا ہے, گویا یہ جوانی ہے. لیکن جوانی ہمیشہ نہیں رہتی. پھر وہ فصل آہستہ آہستہ پیلی پڑ جاتی ہے, گویا یہ بڑھاپا ہے. اور پھر وہ چورا چورا ہو کر بکھر جاتی, گویا یہ موت ہے. اور موت کے بعد ہم بھی اسی جو ہے زمین میں بکھر جائیں. تو بات صرف اتنی ہے کہ نباتات پر یہ چند مہینوں میں سائیکل ہو جاتا ہے, اور انسانوں میں چند جو ہے سالوں میں ہو جاتا ہے. ان فی ذلک لذکرا لاولی الالباب, آگے بھی ہدایت اور گمراہی کا بیان. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام, بس جس کا کھول دیا اللہ نے سینہ اسلام کے لیے. فہو علی نور من ربی, بس وہ روشنی پر اپنے رب کی طرف سے. فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر اللہ, بس افسوس ہے ان سب دلوں پر اللہ کے ذکر کی طرف سے. اولئک فی ضلال مبین, اور یہی لوگ سری گمراہی میں, جن کے لیے اللہ آسان کر دیتا ہے انہیں اسلام پر عمل کرنا, اللہ کے احکامات پر عمل کرنا آسان محسوس ہوتا ہے, وہ خوشی خوشی کر رہے ہوتے ہیں. اور جو سخت دل ہوتے ہیں اللہ کے ذکر کے بارے میں, تو وہ خسارے میں رہ جاتے ہیں, اور وہ اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے. تو فرمایا اب آگے عظمت قرآن بزبان قرآن. اللہ نزل احسن الحدیث, اللہ ہی نے نازل کیا بہترین کلام. کلام موصوف کی صفت ہوتی ہے, اور اللہ کا کلام گویا کلاموں کا جو ہے وہ بادشاہ ہے. اللہ بادشاہوں کا بادشاہ, اس کا کلام بھی اسی طرح جو ہے شاہانہ کلاموں کا کلام ہے. تو کہا گیا یہ بہترین کلام ہے, نمبر ایک. نمبر پہلی چیز اس میں خاص دیکھیں تو اللہ نزل, اللہ نے اسے نازل کیا ہے, پہلی شان ہے قرآن کی. دوسرا کہا جا رہا ہے احسن الحدیث, یہ بہترین کلام ہے. نمبر تین, کتابا متشابہا, یعنی کتاب جو وہاں ملتی جلتی. اس میں ایک ہی بات کو کئی انداز سے کہا گیا ہے. اور نمبر چار, مسانی, اور اس کی بعض آیتیں دہرائی جاتی ہیں. فبأی آلاء ربکما تکذبان, 31 مرتبہ یہ ایک ہی آیت دہرائی گئی. تو فرمایا اسی طرح نمبر پانچ، نقشاید منہ جلود اور کہاں پٹتی اس سے کھالے، اللذین یخشون ربهم لوگوں کی جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، ثم تلین جلودهم و قلوبهم پھر نرم پڑ جاتی ہیں ان کی کھالیں ان کے دل، الی ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی طرف، ذالک ھدی اللہ پھر یہی ہدایت ہے اللہ کی، یہدی بہ من یشاء اب وہ عطا فرماتا ہے یہ ہدایت جسے وہ چاہتا ہے. تو جامع ترمذی کی روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال بہ صدقہ جس نے قرآن کے مطابق بات کہی اس نے سچ کہا، من عمل بہ اجرا اور جس نے قرآن کے مطابق عمل کیا اسے اجر دیا گیا، من حکم بہ عدلا اور جس نے قرآن کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا، من دعا الیہ ہدیٰ الی صراط مستقیم اور جس نے قرآن کی طرف دعوت دی وہ خود تو ہدایت پا گیا سیدھے راستے کی. تو یہ بہت عظیم کتاب گویا بیان ہو رہی ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو کوئی اسے راہ دکھانے والا نہیں. اب آگے گمراہوں کا بدترین انجام، اَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ پس کیا وہ شخص جو ہٹاتا ہے اپنے چہرے سے برے عذاب کو قیامت کے دن، وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ اور کہا جائے گا ان ظالموں سے، ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ کہ چکھو اب جو کچھ تم نے کمائی کی ہے. تو یہ تمہارے برے اعمال کا نتیجہ ہے کہ جہنم کے عذاب میں پڑے ہو. کذب الذین من قبلہم اور جھٹلایا تھا انہوں نے جو ان سے پہلے تھے، فآتاہم العذاب بس آ پکڑا انہیں عذاب نے، من حیث لا یشعرون وہاں سے جہاں انہیں گمان بھی نہیں تھا، تو آدمی خیال بھی نہیں کرتا اور وہاں سے اللہ کا عذاب گرفت کر لیتا ہے. ایسے لوگوں کا دنیاوی جو انجام ہوتا ہے، فآذاقہم اللہ خزیا فی الحیات الدنیا بس چکھائے گا اللہ انہیں رسوائی دنیا کی زندگی کی، اور اخروی انجام ولا عذاب الاخرت اکبر اور جو آخرت کا عذاب ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے، لو کانو یعلمون کاش کے وہ جانے. تو اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ بچنا کیسے، وہ اللہ کا تقوی اختیار کر کے. آگے جامعت قرآن کا ذکر، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ اور ہم نے بیان کر دیے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال. تو نیک لوگوں کی مثال بھی ہے، برے لوگوں کی بھی مثال ہے، امیر لوگوں کی بھی مثال ہے، غریب لوگوں کی بھی مثال ہے، انبیاء اور رسولوں کی بات ماننے والوں کی بھی مثال ہے، ان کی بات کو رد کرنے والوں کی بھی مثال ہے. تو ہر طرح کی مثال اللہ نے بیان کر دی. تو فرمایا لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. قرآن کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں، قرآن عربیہ یہ قرآن ہے عربی زبان میں، غیر ذی عوج جس میں کوئی تیر نہیں، لعلہم یتقون تاکہ وہ بچیں. تو اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کی زبان کا شوق کریں سیکھنے کا. جیسے بار بار اعلان ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ 2 جولائی سے قرآن اکیڈمی ڈیفینس میں بھی 10 مہینے کا ایک کورس ہے، اور یعنی ہم نے کتنا وقت دنیاوی تعلیم میں نکالا، 20-20 سال تو آرام سے اب دوسرا چوتھا نکالے ہوئے، لاکھوں کے اخراجات کر کے جو ہے وہ ماسٹرز کی ڈگری لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ ہم نے ماسٹرز کر لیا اور انجینئرنگ کر لیا، میڈیکل کر لیا اور سی اے کر لیا، لیکن اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے وقت نہیں نکالا. تو اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. باقی لوگ تو بڑی موٹی موٹی فیسیں لیتے ہیں، یہاں فری تعلیم دی جا رہی ہے، لوگوں کو آواز لگا رہے ہیں کہ بھائی آ جاؤ، تمہاری جیب میں کرایہ نہیں ہے، کرایہ ہم سے لے لو، آ کے اللہ کی کتاب کو پڑھ لو. لیکن کیا جواب ہوگا ہمارے پاس قیامت کے دن کہ ہم اس سب کے باوجود وقت نہیں نکال پائے. تو اللہ ہمیں وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائے. لوگ کیا کیا نہیں کرتے، یعنی جاب علیحدہ کر رہے ہوتے ہیں، جو ایک چھٹی آتی ہے اس میں ایگزیکٹو کلاسیں لے رہے ہوتے ہیں صرف دنیا کے لیے، 2 پیسے بڑھ جائیں گے، ایم بی اے کر لیں، فلاں ڈگری لے لیں، فلاں ڈگری، لیکن جو ہمیشہ کا فائدہ دینے والا ہے اس کی طرف سے جو ہے کوئی فکر نہیں. تو اللہ ہمیں اس کی فکر کرنے والا بنائے. اور ہے بھی بہت آسان، میری صبح 9:45 سے 1 بجے تک بس کلاس ہوتی ہے، اور کئی سبجیکٹ قرآن کے حوالے سے پڑھائے جاتے ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ کم سے کم اتنا تعارف ہو جائے کہ پتہ تو چل جائے کہ زندگی ہے کیوں، اور اس میں کامیاب لوگ کون ہیں، ناکام کون ہیں، اللہ ہم سے چاہتا ہے کیا ہے. یہ انشاءاللہ یہ 10 مہینے میں آدمی کو ہاتھ آ جاتا ہے اور اس کی زندگی کا ایک رخ بن جاتا ہے. تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہفتہ اتوار بھی چھٹی ہوتی، ڈیزگنیٹڈ جو ہالیڈیز آتے ہیں نیشنل، ان کی بھی چھٹی ہوتی. تو ویسے اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو مشکل سے 8 مہینے ہی بنتے ہوں گے، 10 مہینے کہلاتا ہے. تو بہرحال آگے موحد اور مشرک کی مثال، ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون اور بیان کی اللہ نے غلام کی مثال کہ جس میں کئی شریکوں کا باہم جو ہے وہ حصہ ہے. اب یہ غلام ہے، اس کے 20 باس ہیں اور 20 ساتھ ہیں، اور ورجل سلم لرجل، اور ایک غلام ہے وہ پورا کا پورا ایک ہی باس کا ہے، تو کون آسان ہوگا کس کا نمٹنا؟ 20 باسوں کو خوش کرنا آسان ہے یا ایک باس کو؟ تو یہ اب مشرک و مغرب میں فرق ہے. جو مشرک ہے اس کے کئی خدا ہے، ایک کو خوش کرتا ہے دوسرا ناراض ہوتا ہے، اسے خوش کرتا ہے وہ ناراض ہوتا ہے. بیوی بچوں کو دیکھا تو والدین ناراض، انہیں دیکھا تو وہ ناراض، اب باس کو ماں دیکھ رہا ہے نوکری میں تو پتہ چلا برادری نے ناراض کی. تو ایک کا ایک ہی خدا ہے، وہ ہے اللہ، وہ اسے راضی کرتا ہے، باقیوں کی پرواہ نہیں اسے، وہ اللہ ان سب کو بھی راضی کر دیتا. تو یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. فرمایا حل یستویانی مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہیں جو ہے مثال میں؟ الحمدللہ، یعنی سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو ایک ہی ہے. بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ اکثر ان میں سے نہیں جانتے. انک میتون و انہم میتون، بے شک آپ بھی مرنے والے ہیں اور وہ بھی مرنے والے ہیں، یہ کفار بھی. ثم انکم یوم القیامہ، یقینا تم قیامت کے روز عند ربکم تختصمون، یعنی اپنے رب کے پاس جھگڑا کر رہے ہو گے. اور یہاں جو انکم آیا اس میں سب موحدین اور مشرکین مراد ہیں، تو وہ قیامت کے دن جھگڑا کر رہے ہوں گے کہ کون ان میں سے کامیاب ہے کون ناکام ہے. آگے ان کا مزید تفصیل آ رہی ہے. فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو باندھے اللہ پر جھوٹ. وکذب بصدقی اذ جاء، اور جس نے جھٹلایا سچی بات کو جب وہ آئی اس کے پاس. الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا نہیں ہے جہنم جو ہے وہ ٹھکانہ کافروں کا؟ تو کافروں کا انجام بیان ہو رہا ہے. فرمایا اور صاف آ رہے ہیں محسنین کے، والذی جاء بالصدق، اور وہ جو لایا سچی بات. وصدق بھی، اور اس نے تصدیق بھی کی سچائی کی. اولئک هم المتقون، اور یہی لوگ متقی ہیں. لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو چاہیں گے ان کے رب کے پاس. ذالک جزاء المحسنین، اور یہی ہے بدلہ نیکوکاروں کا. تو ایک جو ہے وہ سچی بات، اور قرآن سے بڑھ کر سچی بات کیا ہے؟ اور جو اس کی تصدیق کرے اور اس کے آگے سر جھکائے اللہ رسول کی مانے، تو اس کے لیے وہ کچھ ہوگا جو چاہے گا اس کے رب کے پاس. فرمایا لیکفر اللہ عنہم، تاکہ دور کر دے اللہ ان سے. اسوا الذی عملوا، وہ برائیاں جو انہوں نے کی تھی. ویجزیہم اجرہم باحسن الذی کانوا یعملون، اور تاکہ اللہ بدلہ دے انہیں ان کے بہترین اعمال کا جو وہ کرائیں. تو جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ جو تھوڑے بہت اس کے دیگر گناہوں کے انہیں بخش دے گا، اور جو اس نے بہترین اعمال زندگی میں کیے ہوں گے ان کے مطابق اللہ تعالیٰ جزا دے گا. الیس اللہ بکافی عبدہ، کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ، اور اے نبی یہ قریش ڈراتے ہیں آپ کو. بِالَّذِينَ مِن دُونِ، یعنی ان بتوں سے جو اس اللہ کے سوائے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو کوئی نہیں ہے اسے ہدایت دینے والا. تو گویا یہ سارے مضامین جو ہے وہ تسلی کے طور پر آ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. آپ کو بڑی فکر تھی قوم کے ایمان نہ لانے کی، ان کے شرک پر جمے رہنے کی، تو گویا یہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ جسے اللہ ہدایت نہ دے تو اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلٍّ، اور جسے وہ ہدایت دے دے تو کوئی اسے گمراہ کرنے والا نہیں. أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتِقَامٍ، بس کیا اللہ نہیں ہے غالب اور انتقام لینے والا؟ آگے دلیل عقلی اطرافی چوتھی آ رہی ہے توحید کے حوالے سے، اور یہاں سے مضمون جو ہے مشرکین کے باطل نظریات ان کا رد کا جو ہے وہ چل رہا ہے. فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو لازمن کہیں گے کہ اللہ نے. قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ، اے نبی کہہ دیجئے کیا تم دیکھتے نہیں. مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا. ان ارادنی اللہ بزرگ، کیا اگر اللہ ارادہ کر لے کسی تکلیف دینے کا. حل ہننا کا شفات ضروری، تو کیا وہ بت ہٹا سکتے ہیں اس تکلیف کو. او ارادنی بھی رحمتن، اور اگر وہ اللہ ارادہ فرما لے مجھ پر رحمت برسانے کا. حل ہننا ممسکات رحمتی، تو کیا یہ بت روک سکتے ہیں اس اللہ کی رحمت کو. قل حسبی اللہ، اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کافی ہے میرے لیے. اللہ ہی توکل المتوکلون، اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے سب بھروسہ کرنے والوں کو. تو ہم نے یہ بات سمجھی ہے کہ ایمان کا حاصل کیا ہے، وہ بھروسہ اور توکل اللہ پر ہو جائے، اسباب سے اٹھ کر مسبب الاسباب پر بھروسہ آ جائے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے،
اسی کے حکم سے سارے کام بنتے ہیں. آگے انذار رسول کا مضمون آ رہا ہے. فرمایا قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل, اے نبی کہہ دیجئے اے میری قوم تم کام کرتے رہو اپنے مقام پر, یعنی حق کا انکار کرنا اور شرک کرنا اور ظلم کرنا, اور میں بھی کام کر رہا ہوں, میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں, تمہیں سمجھا رہا ہوں. فسوف تعلمون, پسند قریب تم جان لو گے. میں آتی ہے عذاب یغزی, کہ کس پر آتا ہے عذاب رسوا کرنے والا. ویحل علیہ عذاب مقیم, اور اترتا ان کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب. آگے اس بات رسالت, انا انزلنا علیک الکتاب, بے شک ہم نے نازل کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ کتاب یعنی قرآن. للناس بالحق, اور یہ کیوں نازل کی گئی, یہ لوگوں کے لیے ہے اور برحق ہے. فمن اهتدى فلنفسه, اب جو کوئی راہ پر آ گیا تو اپنے ہی بھلے کے لیے. ومن ضل فانما يضل عليها, اور جو کوئی گمراہ ہو گیا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے. وما انت عليهم بوکیل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر کوئی وکیل بنا کر نہیں بھیجے گئے, آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں, آپ کا کام صرف پہنچا دینا. آگے موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں, اسے بیان کیا جا رہا ہے. اور یہ بات آ رہی ہے کہ جب ہم سو جاتے ہیں تو روح اللہ قبض کر لیتے ہیں, اور پھر جس کا لکھا ہوتا ہے موت پہ ہی, یعنی نیند میں ہی موت کا آ جانا, تو وہ روح واپس نہیں آتی, اور جسے اللہ مہلت دینا چاہتے ہیں تو اس کی روح لوٹ آتی ہے. تو فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتھا, اللہ ہی قبض کرتا ہے جانوں کو لوگوں کی ان کے موت کے وقت. واللتی لم تمت فی منامہا, اور ان کو جو نہیں مرتے یعنی اپنی نیند میں. فیوم سے کل لتی قضا علیہ الموت, پس وہ روک لیتا ہے اس کو جس پر فیصلہ کر دیا ہوتا ہے موت کا. تو گویا نیند میں بھی روحیں قبض ہو جاتی, اور جن میں فیصلہ ہو جاتا ہے کہ انہیں نیند میں ہی موت دینی ہے, ان کی روحوں کو اللہ روک لیتے ہیں. ویوصل الاخرى الى اجل مسمى, اللہ بھیج دیتا ہے دوسروں کی روحوں کو ایک وقت معین تک, جب تک ان کی سانس ہے, اور اس وقت تک جو ہے وہ لوٹا دیا جاتا ہے. ان فی ذلک لآیات, بے شک اس میں نشانیاں ہیں. لقومی یتفکرون, غور و فکر کرنے والوں کے لیے. جس لیے حدیث میں موت کی بہن قرار دیا گیا نیند کو. نیند ایک چھوٹی موت ہے جبکہ موت ایک لمبی نیند ہوگی, اور جس طرح ہم روزانہ سو کر صبح اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, اسی طرح ایک دن مرنے کے بعد اٹھ کھڑے ہوں گے. تو شفاعت کا بیان آ رہا ہے. ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء, کیا بنائے انہوں نے اللہ کے سوا سفارشی. قل اولو کانوا لا یملکون شیئا, اے نبی کہہ دیجئے اگرچہ وہ نہیں اختیار رکھتے کچھ بھی. ولا یعقلون, اور نہ ہی وہ عقل رکھتے ہیں. قل للہ الشفاعت جمیعا, اے نبی کہہ دیجئے کہ شفاعت تو کل کی کل اللہ ہی کے اختیار میں. لہو ملک السماوات والارض, اور اسی کی حکومت ہے آسمان اور زمین میں. ثم الیہ ترجعون, پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وإذا ذکر اللہ وحدہ, اب یہ مشرکین کی ایک علامت آ رہی ہے کہ جب ان کے سامنے صرف اللہ ایک کا ذکر کیا جاتا ہے. اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ, تو بجھ کر رہ جاتے ہیں دل ان لوگوں کے جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر. وإذا ذکر الذین من دونہ, اور جب ذکر کیا جاتا ہے ان سے اس اللہ کے سوا جو من گھڑت معبودوں کا. اذا ہم یستبشرون, تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. صرف اللہ کی بات ہوتی ہے تو انہیں مزہ نہیں آتا, ہاں اسے کوئی شارٹ کٹ دکھائے کہ ساری زندگی جو مرضی کرتے رہو, بس فلاں تاریخ کو ایک ڈیٹ کھلا دیا کر, تو وہ اب خوش ہو جائے گا, ہاں یہ بات کام کیا ہی ہے. کوئی تقاضے ہی نہیں ہے ایمان کا اور اعمال کا, بس جو ہے کچھ پیسے دے دلا کے چھٹ جائیں گے. تو یہی بات آ رہی ہے, یہ گویا شرک کی علامت. صرف ایک اللہ کی بات آ رہی ہے تو خوشی نہیں ہو رہی بلکہ دل بج گئے, اور مشرکین کی بات کی جا رہی ہے تو اب خوش ہو رہے. قل اللہم فاطر السماوات والارض, مفصل اب جو ہے جو سارے دلائل دیے گئے ہیں ان کا ایک نتیجہ نکالا جا رہا ہے. اے نبی کہہ دیجئے کہ اے اللہ پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمین کے, عالم الغیب والشہادہ, اور جاننے والے غیب اور موجود کے. انت تحکم بین عبادک, اور آپ ہی فیصلہ کریں گے اپنے بندوں کے درمیان. فی ما کانو فی ہی اختلفون, ان تمام معاملات میں جن میں وہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں. تو فدیہ دے کر جو ہے وہ کیا بچت ہو جائے گی, اور نتائج بیان ہو رہے ہیں کہ آخرت میں جو ہے وہ کیا طریقے جو ہے وہ کام نہیں دیں گے. ولو انا للذین ظلموا, اور اگر میسر ہو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا. ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ, جو کچھ زمین میں وہ سب کا سب, یہ زمین کے سارے خزانے ان کے پاس ہوں اور اسی کے مثل اور بھی ہو. لَفْتَدَوْ بِهِ, تو وہ فدیے میں ڈیر ڈالیں گے اس سب کو. مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن کے برے عذاب سے بچنے کے لیے. اتنا شدید دن ہوگا کہ ابھی تو ہم संभाल कर रखते हैं ना, जब तक कि रियल थ्रेट नहीं होती आदमी अपनी माल और दौलत किसी को नहीं देता। कोई आकर सर पर जब पिस्तौल ही रख लेता है आदमी को पता होता है ये गोली चला देगा तो फिर निकालता है, वरना तो ये माल से बड़ी मोहब्बत होती है। लेकिन जहन्नम का अजाब देखकर यानी बड़ी से बड़ी दौलत देने के लिए तैयार हो जाएगा कि इस अजाब से बच जाए। तो फरमाया मालम यकूनू यहतसिबून, और वह बदाल मिन अल्लाह, और जाहिर हो जाएगी उन पर अल्लाह की तरफ से वो अजाब, मालम यकूनू यहतसिबून यानी जिसका उन्हें जो है वो एहसास और गुमान तक नहीं था, तो उनका ख्याल नहीं था कि इतनी हैबतनाक जहन्नम होगी। लेकिन वो जब देखेंगे तो सब जो है माल और दौलत देने के लिए तैयार हो जाएंगे, जो कि उस दिन कबूल नहीं होगी। फरमाया बता लो हम सही आत्मा का सबू, और जाहिर हो जाएगी उन पर वो बुराइयां उनके अमाल की जो उन्होंने कमाए, वहाब का भी हिम्मा कानू भी अस्ताजो, और आ पड़ेगा उन पर वही अजाब जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। फैजा मसल इंसान जुर्म, और जब पहुंचती है इंसान को कोई तकलीफ, अब इंसान की नाशुकरी की तरफ इशारा है, दाना तो वो हमें पुकारता है, सुम्मा खबलना हो नमतम मिलना, फिर जब हम इनायत करते हैं उस पर कोई नमत अपनी तरफ से, काला इन्नमा उती तो हु आला इल्म, तो वो कहता है ये नमत तो मुझे मिली है मेरे इल्म की वजह से, ये भूल जाता है कि ये अल्लाह ने इनायत की, बल या फितना तुम, बल्कि ये तो एक आजमाइश है, वाला किन अक्सर ला आलम, लेकिन अक्सर लोग जो है वो इसे जानते नहीं। बुखारी और मुस्लिम में रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे बारे में फकर से नहीं डरता, बल्कि मैं डरता हूँ कि कहीं तुम पर दुनिया खोल ना दी जाए जैसे तुमसे पहले लोगों पर खोली गई थी। तो ये आजमाइश ज्यादा मुश्किल होती। तो हमारे साथ कहते थे कि आदमी जब गरीब होता है तंगदस्त होता है तो कह रहा होता है कि अल्लाह ने बड़ी आजमाइश की हुई, और फिर जब उसे सहूलत हो जाती है, खुशहाली हो जाती है, माल की रेल फेल हो जाती है, तो कहता है कि अब अल्लाह ने बड़ा करम किया। तो हालांकि असल क्या है कि अभी तो आजमाइश शुरू हुई है, जब माल और दौलत आया जब ही तो इम्तहान शुरू हुआ, असल इम्तहान तो यही है जब नेमतें आती। अब साबका मुशरिकीन का जो है वो अंजाम बयान हो रहा है, कद कालहा लजीना मिन कब्लिहिम, अब बेशक कह चुके हैं यही बात वो लोग जो इनसे पहले थे, फमा अग्ना अन्हुम मा कानू यक्सिबून, बस कुछ काम नहीं आया उनके जो कुछ उन्होंने कमाया, फासाबहुम सैयातु मा कसबू, बस पहुंचे उनको बुरे नताइज उनके बुरे कामों के जो कुछ उन्होंने बुराइयां कमाई, वल्लजीना ज़लमू मिन्हा उलाई, और वो लोग जो जुल्म कर रहे हैं अपने ऊपर यानी इन मौजूदा कुफार में से इन लोगों में से, सयुसीबहुम सैयातु मा कसबू, तो इन्हें भी हम करीब पहुंच कर रहेगा वो सब वबाल जो इन्होंने कमाया, वमा हुम बेमौजज़ीन, और नहीं वो आजिज करने वाले यानी वो अल्लाह को इससे रोकने वाले नहीं। रोजी में कुशादगी और तंगी करना वो किसके हाथ में है, ये भी एक दलील के तौर पर पेश किया जा रहा है, अवलम यालमू अन्नल्लाह यबसुतु रिज़्क़ा लिमन यशाउ व यक़दिर, क्या उन्हें नहीं मालूम कि अल्लाह ही कशाइश करता है, वसी करता है रिस्क को जिसके लिए चाहता है, और जिसे चाहता है वो नफ़तुल्लाह देता है, इन्ना फी ज़ालिका लआयात, और बेशक इसमें भी निशानी है यानी किसी को कुशादा देना, किसी को तंगदस्त रखना, ये भी निशानियां है, लिकौमी योमिनून, उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। एक का शुक्र का इम्तहान है, दूसरे का सब्र का इम्तहान, जिसे अल्लाह दे रहा है तो इसलिए नहीं कि अल्लाह उससे राजी है, और जिसे कम दिया है तो इसलिए नहीं कि अल्लाह उससे नाराज है, दोनों इम्तहान है। आगे जो है अल्लाह की तरफ पलटने का बयान, और पूरे कुरान की सबसे ज्यादा हौसला अफजा आयत की शुमार होती है, तो मैं कुल या इबादी, ऐ नबी कह दीजिए मेरे बंदों से, आप कह दीजिए या इबादी, ऐ मेरे बंदो, अल्लज़ीना असरफू अला अन्फुसिहिम, वो जिन्होंने जुल्म ढाया अपने ऊपर, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, हरगिज़ मायूस ना हो अल्लाह की रहमत से, इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूबा जमीअ, बेशक अल्लाह बख्श देता है तमाम के तमाम गुनाह, इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, बेशक वो तो बहुत बख्शने वाला मुसलसल रहम करने वाला। ये बहुत ही हौसला अफजा आयत है, जब ये नाजिल हुई तो सहाबा ने पूछा क्या शर्क भी, आपने थोड़ा तवक्कुफ किया फिर कहा शर्क भी, तो जो तौबा कर दे तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाह माफ कर देते हैं। मिश्कात शरीफ में रिवायत है, आपने कहा कुल्लू बनी आदम खताउन, कि तमाम बनी नो आदम वो खताकार है, व खैरुल खताउन तवाबुन, और बेहतरीन खताकार कौन है, जो बहुत तौबा करने वाले। इसी तरह अपने माजा में रिवायत है, तायबू मिना जम्बी कमाला जम्बा लहू, गुनाहों से तायब होने वाला ऐसा है जैसे उसने कभी गुनाह ही ना किया। तो बहुत सारे तो ऐसे मजाहिब हैं जिनमें माफी का कोई तसव्वुर नहीं, जो गुनाह कर लिया उसका बवाल उठाना ही पड़ेगा,
لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ زندگی بھر کے بھی گناہ کی ہے نا، ایک دفعہ سچی توبہ کر لو اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا. اور کئی مقامات ہیں جہاں اللہ نے اس طرح پکارا ہے، مثلا سورہ شورا آیت نمبر 25 میں آتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اور وہی تو ہے جو توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں سے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور وہ درگزر فرماتا ہے سیاہ کاریوں سے، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، حالانکہ وہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے توبہ کی جائے اللہ معاف کر دیتا ہے، اور یہ باقاعدہ ایک عبادت ہے، آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. سورہ ابراہیم میں آتا ہے آیت نمبر 10 ہے قالت رسلهم افی اللہ شکن، ان سے ان کے رسولوں نے کہا کیا اللہ کے بارے میں شک میں پڑے ہو، فاطر السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ اللہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرما دے. تو یہ اللہ بہت درگزر کرنے والا ہے. البتہ یہ یاد رکھیں کہ توبہ کی شرائط ہیں، توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ کو ترک کر دے، دوسری شرط یہ ہے کہ گناہ پہ شرمندگی ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کریں کہ اللہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. تو ان شرائط کے ساتھ جب بھی توبہ کی جائے گی اللہ لازمن توبہ قبول فرماتے ہیں. اور اگر کسی کا حق مارا ہے تو چوتھی شرط یہ ہے کہ اسے حق لوٹایا جائے یا اس سے معافی مانگی جائے. بہرحال اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے درگزر فرمائے، ہمیں بھی معاف فرمائے، ہمارے والدین کو بھی معاف فرمائے. ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا. تو جو سنبھل جائے وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ گرا ہی نہیں. تو فرمایا آگے، اب آپ دیکھیں قرآن حکیم کی سب سے زیادہ امید افزا آیت اور طریقہ کامیابی بیان ہو رہا تھا. تو پہلے کہا کہ اپنے جانوں پر اسراف نہ کرو، یعنی گناہوں پر گناہ کر کے. دوسرا، اور اس میں آیا کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، اور جو ہے وہ ہمیشہ اللہ سے امید رکھو کہ اللہ جو ہے بخش دیتا ہے ایک دفعہ آدمی سچی توبہ کرے. دوسرا آ رہا ہے وانیبو الی ربکم، یعنی طریقہ کامیابی نمبر 2، اور رجوع کرو اپنے رب کی طرف. اور نمبر 3، واسلمو لہ، اسی کی فرما برداری اختیار کرو، من قبل یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ آ جائے تم پر عذاب، ثم لا تنصرون، اور تمہاری پھر مدد بھی نہ کی جائے. اور نمبر 4، واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور پیروی کرو ان بہترین باتوں کی جو نازل کی گئی ہیں تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے، من قبل یاتیکم العذاب بختہ، اس سے پہلے کہ آ جائے تم پر عذاب اچانک، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا کوئی شعور اور کوئی خبر بھی نہ ہو. اب آگے توبہ نہ کرنے والوں کی حسرتوں کا بیان ہے. پہلی ان کی حسرت، ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، اور کہیں کہنے لگے جو ہے وہ نفس کے ہائے افسوس اس پر جو ہم نے کوتاہی کی اللہ کے حق میں، وان کنت لمن الساخرین، اور کہیں تمہیں کہنا پڑے کہ میں تو رہا بس تمسکر اڑانے والوں میں سے. تو اس حسرت سے بہتر ہے کہ آج توبہ کر لیجئے، اپنا رخ درست کر لیا جائے. دوسری حسرت کا ذکر آ رہا ہے، او تقول لو ان اللہ ہدانی، یا کوئی یوں کہنے لگے کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی، لکنت من المتقین، تو میں ہوتا پرہیزگاروں میں سے. تو آج مانگے اللہ سے ہدایت، اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ جو ہے وہ ہمیں متقین میں شامل فرمائے اور وہ صفات عطا فرمائے. تیسری ان کی تمنا کا ذکر آ رہا ہے، او تقول حین تر العذاب، یا کہیں تم اس وقت کہنے لگو جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، لو ان لی کرا، اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش کے لیے ہمارے لیے موقع ہوتا دوبارہ لوٹنے کا، فاکون من المحسنین، تو میں ہو جاتا بڑا نیکوکاروں میں سے. تو اس وقت اسے حسرت ہوگی، آج موقع ہے، آج اللہ نے سارا موقع دیا ہوا کہ ہم جو ہے ان حسرتوں کی جگہ اللہ سے مانگ کر اور ایک صحیح زندگی گزار سکتے ہیں. آگے اسباب عذاب بیان ہو رہے ہیں، بلا قد جاءت کا آیاتی، اور کیوں نہیں آ چکی ہیں تمہارے پاس میری آیتیں، فقد ضبط بہا، پس تم نے انہیں جھٹلا دیا، واستکبرت وکنت من الکافرین، اور تم نے تکبر کیا ہو گئے تم انکار کرنے والوں میں سے. اب ایسے لوگوں کا انجام، ویوم القیامت تر الذین کذبوا علی اللہ، اور جس روز قیامت ہوگی تو آپ دیکھیں گے ان کو جنہوں نے گویا جھٹلایا تھا اللہ کو، وجوہم مسودہ، ان کے چہرے ہوں گے سیاہ، الیس فی جہنم مسول للمتکبرین، اور کیا جہنم ٹھکانہ نہیں ہے تکبر کرنے والوں کا.
इसके मुकाबले में वो लोग जिन्होंने अल्लाह को माना होगा, उसकी फरमाबरदारी इख्तियार की होगी, उनका भी जिक्र आ रहा है। वयुनज्जिल्लाहु लजीना तकौ बिमफाज़तिहिम, और निजात देगा अल्लाह उनको जो बचते रहे जो है वो उनकी कामयाबी के साथ, यानी अल्लाह की नाफरमानी से बचते रहे, शिर्क और कुफर से बचते रहे। ला यमस्सुहुम सूउ वला हुम यहज़नून, ना तो उन्हें कोई तकलीफ छुएगी और ना वो गमगीन होंगे। आगे सिफात बारी ताला, अल्लाह खालिक कुल्ली शय, अल्लाह ही खालिक है हर शय का, वह आला कुल्ली शय वकील, और वह हर चीज पर निगेबान है। लहू मकालीदु समावाती वलद, उसी के पास से कुंजिया आसमानों और जमीन की। वल्लजीना कफरू बि आयातिल्लाह, और वो लोग जिन्होंने इनकार किया अल्लाह की आयात का, उलाइका हुमुल खासिरून, वही लोग खसारा उठाने वाले हैं। बस एक रुकू रह गया, फिर इस सूरत खत्म हो रही है, हम आज का कार अदा करेंगे। तो फरमाया कुल अफगैरल्लाह तामुरूनी आबुदु अय्युहल जाहिलून, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाया जा रहा है, नबी कह दीजिए बस क्या गैरुल्लाह की तुम मुझे मशवरा देते हो कि मैं इबादत करूं या जाहिल हूं। वलकद ओहिया इलैका, हालांकि बेशक वही किया जा चुका है आपकी तरफ। वइलल्लजीना मिन कब्लिक, और उन लोगों की तरफ जो आपसे पहले गुजरे। लइन अशरकता लयहबतन्ना अमालुक, कि अगर तुमने शिर्क किया तो अकारत हो जाएंगे तुम्हारे सारे अमाल। वला तकूनन्ना मिनल खासिरीन, और तुम हो जाओगे खसारा उठाने वालों में से। बलिल्लाह फअबुद, बल्कि अल्लाह ही की इबादत करो। वकुम मिनश शाकिरीन, और हो जाओ शुक्र गुजारों में से। अजमत शान बारी ताला बयान हो रही है, वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, और उन्होंने कदर नहीं की अल्लाह की जैसा कि उसकी कदर करने का हक था। ये शिर्क की असल वजह, नाफरमानी की असल वजह, कि अल्लाह को ना पहचानना, उसकी कदर ना करना। वल अर्ध जमीन कब्जा तो हूँ यौमल कयामा, और जमीन उसकी मुट्ठी में होगी कयामत के दिन। बस समावात व मतवी या तुम भी अमीनी, और आसमान उस अल्लाह के दाने हाथ में लिपटे होंगे। सुबहानहू व तआला अम्मा युशरिकून, और अल्लाह पाक है और बहुत बुलंद बता है उस सब शिर्क से जो वो करते हैं। तो बुखारी शरीफ की रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा रावी हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन जमीन को एक मुट्ठी में ले लेंगे और आसमानों को अपने दाने हाथ में लपेट लेंगे, और फिर फरमाएंगे मैं हूं बादशाह, कहां है जमीन के बादशाह। तो बड़ा जलाली अंदाज है, अब ये सारे मुतशाबिहात हैं, लेकिन एक हाथ में जमीन और सारे आसमान दूसरे हाथ में लिपटे हुए, अल्लाह ताला पुकारेंगे कि मैं बादशाह हूं, कहां है जमीन के बादशाह। आगे सूर फूकने का बयान, अब ये आखिरी आखिर में ये तकरीबन डेढ़ रुकू रहता है, इसमें अहवाल क़यामत बयान हो रहे हैं। हमने कहा था सूर तीन तरह का होता है, पहले नफ़क़तुल फ़ज़ाअ, जिससे एक अजीम घबराहट जो है सब जगह पैदा हो जाएगी। फिर नफ़क़तुस सायका, जिसमें तमाम जानदार मर जाएंगे। फिर नफ़क़तुल क़यामा, जिसमें तमाम जानदार उठ जाएंगे। अक्सर दो का जिक्र आ रहा होता है, दूसरे और तीसरे का, यानी वो सूर जिसमें सब जानदार मर जाएंगे, और फिर दूसरा सूर जब सब उठा लिए जाएंगे। तो पहले जो है नफ़क़तुल सायका, यानी नफ़क़ा उला का जिक्र आ रहा है। वनुफ़िका फिस्सूर, और जब फूका जाएगा सूर। फसायका मन फिस समावाती व मन फिल अर्द, तो बेहोश हो जाएगा, मर जाएगा हर कोई जो आसमानों में होगा जो जमीन में। इल्ला मन शाअ अल्लाह, मगर इसे अल्लाह चाहे। तो आता है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मिकाइल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम, इज़राइल अलैहिस्सलाम, और वो जिन्होंने अर्श बारी ताला को उठाया हुआ, वो फरिश्ते जिंदा रहेंगे जब तक अल्लाह चाहेगा। फिर एक वक्त आएगा उन पर भी मौत तारी हो जाएगी, और सिर्फ अल्लाह ताला जिंदा होंगे। तो फरमाया इल्ला माशाअल्लाह सुम्मा नुफिका फीही उखरा, अब फिर फूका जाएगा सूर दूसरी मरतबा। फैजा हम क्याम अंदरून, फिर यकायक वो सब खड़े होकर देख रहे होंगे, तो तमाम लोग जो है जिंदा हो जाएंगे और वो देख रहे होंगे रोजे महशर का मंजर। वाशरकतिल अर्दु बिनूरि रब्बिहा, और चमक उठेगी जमीन जो है वो अपने रब की तजल्ली से। वबूज़िल किताब, और किताब खोल दी जाएगी, नामा आमाल जो है नशर कर दिए जाएंगे। वजी अब नबीन व शुहदा, और लाए जाएंगे नबी और गवाह, गवाह जो है वो अम्बिया भी हैं और फरिश्ते भी हैं, उम्मतें भी हैं। वखुजिया बैनहुम बिलहक, और फैसला कर दिया जाएगा इनके दरमियान इंसाफ से। वहुम ला युज़लमून, हम पर ज़ुल्म नहीं किया जाएगा। वबुफियत कुल्लू नफ्सिम मा अमिलत, अब पूरा पूरा दिया जाएगा हर जान को जो उसने कमाया। वह आलम बिमा यफालून, और वो खूब जानता है जो कुछ वो कर रहे हैं। आगे जो है काफिरों की जहन्नम की तरफ रवानगी, और इसके बाद जो है वो नेक लोगों की जन्नत की तरफ उन्हें ले जाना, और इसीलिए सूरत का नाम सूरह ज़ुमर भी है। تو پہلے گروہ کا ذکر یعنی کافروں کا فرمایا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمر، اور ہاکے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جہنم کی طرف گروہ گروہ کر کے، حتی اذا جاءوا یہاں تک کہ جب وہ جہنم کے پاس آئیں گے فتحت ابوابها تو کھول دیے جائیں گے اس کے دروازے، جیسے جیل کے دروازے بند ہوتے ہیں جب مجرم وہاں پہنچتا ہے تو اس کے دروازے کھولے جاتے ہیں، وقال لهم خزنتها اور کہیں گے ان جہنمیوں سے ان کافروں سے جو ہے اس جہنم کے داروغا، نام جو ہے سورہ زخرف میں آتا ہے مالک جہنم کے داروغا کا، الم یاتکم رسول منکم کیا نہیں آئے تھے تم میں سے رسول تمہاری طرف یتلون علیکم آیات ربکم جو پڑھ سناتے تمہیں تمہارے رب کی آیات، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا اور تمہیں ڈراتے آج کی اس ملاقات کے دن سے، اس پر وہ مجرمین جواب دیں گے قالوا بلا وہ کہیں گے کیوں نہیں، ولکن حقت کلمت العذاب علی الکافرین لیکن ثابت ہو گیا حکم عذاب کا جو ہے وہ کافروں پر، یعنی اقرار جرم کریں گے کہ آئے تھے ہم نے کوئی توجہ ہی نہیں دی، قیل ادخلوا ابواب جہنم تو انہیں حکم دیا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے خالدین فیہا اب اس میں رہو گے ہمیشہ ہمیشہ، فبئس مثوى المتکبرین بس کیسا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا، اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچائے، آگے اب متقین اور انہیں جنت کی طرف لے جانے کا بیان، وسیق الذین اتقوا ربهم اور لے جائے جائیں گے وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے تھے اپنے رب کا، الى الجنت زمرا جنت کی طرف گرو گرو کر کر، حتی اذا جاءوها یہاں تک کہ جب وہ جنت کے پاس پہنچیں گے وفتحت ابوابها کھلے ہوئے ہوں گے اس کے دروازے، وقال لهم خزانتها اور کہیں گے ان سے جنت کے داروغا ان کا نام رضوان آتا ہے بخاری شریف میں، سلام علیکم طبتم اور کہا وہ کہیں گے سلام ہو تم پر اور تم پاک ہو گئے ہو گویا تمام گناہوں سے، فادخلوها خالدین پس اب داخل ہو جاؤ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ متقین کا اظہار شکر، وہ کہیں گے سب تعریف اللہ کے لیے جس نے سچا کر دیا ہم سے اپنے وعدے کو، واورثنا الارض اور وارث بنایا ہمیں زمین کا، نتبوأ من الجنہ اور اب ہم رہیں گے جنت میں، حیث نشاء جہاں ہم چاہیں گے، فنعم اجر العاملین بس کتنا اچھا اجر عمل کرنے والوں کا، اللہ ہم سب کا ایسا انجام فرمائے، آخری میں فرشتوں کے درمیان اختلافات کا ذکر آ رہا ہے، بطر الملائکہ اور آپ دیکھیں گے فرشتوں کو، حافین من حول العرش وہ حلقہ باندھے ہوں گے عرش کے ارد گرد، یسبحون بحمد ربہم اور تسبیح کر رہے ہوں گے اللہ کی حمد کے ساتھ، وخذ بینہم بالحق اور فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان انصاف سے، اصل میں یہ کیا کہ فرشتے ذی عقل مخلوق ہیں ان کے اپنا ذہن ہے اور وہ مختلف معاملات میں سوچتے ہیں، بعض علماء نے مثال لکھی ہے کہ جیسے وہ یہ سوچتے ہیں اس قوم کو اب اللہ مہلت اللہ کو نہیں دینی چاہیے بہت ہی ظالم لوگ ہیں انہیں برباد کر دینا چاہیے، یا بعض دفعہ سوچتے ہیں اس قوم کو زیادہ مہلت دینی چاہیے ان کے جو آپس کے اختلاف تھے انہیں اللہ اس دن جو ہے وہ بتا دے گا کہ کس کی رائے زیادہ صحیح تھی کس کی رائے کمزور تھی، تو فرمایا وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان سب کے درمیان حق کے ساتھ، وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور سب کہیں گے کہ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سب میں جو اچھی باتیں بیان ہوئی ہیں اللہ ہمیں بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بری باتیں بیان ہوئی ہیں اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے،
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم، اما بعد، سورۃ المومن کیونکہ اس میں مومن آل فرعون کا ذکر آ رہا ہے اور ان کا ایک خطاب جو ہے تقریباً دو رکوعوں پر مبنی وہ درمیان میں آ رہا ہے اس لیے اس سورت کا نام ہے، اور یہاں سے حوامیم کا بھی آغاز ہو رہا ہے، تقریباً سات سورتیں جن کا آغاز حوامیم سے ہو رہا ہے، سورہ مومن کو اگر دیکھیں توحید پھر دعا یہ اس کا جو ہے مرکزی مضمون ہے کہ اللہ حاضر و ناظر ہے مشکل کشا ہے حاجت روا ہے صاحب قوت و اختیار ہے، تو دعا صرف اللہ سے کرنی چاہیے، جامع ترمذی کی روایت ہے دعا ہو العبادہ دعا ہی اصل عبادت ہے، آپ نے فرمایا دعا مخ العبادہ اور دعا جو ہے عبادت کا اصل ایسنس ہے اصل جس ہے، اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ دعا لازمن قبول فرماتا ہے، اب اس کی تین صورتیں آپ نے بیان فرمائی یعنی جو مانگا ہے اللہ کی مشیت میں ہوتا ہے تو عطا فرما دیتا ہے، نمبر دو اس کے بدلے کوئی بلا ٹال دیتا ہے، یا نمبر تین اس دعا کو ذخیرہ کر دیتا ہے اور آخرت میں اجر و ثواب اس کے بدلے میں دیتا ہے، تو یہ دعا کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی،
تو یہ دعا مانگنا ہی اللہ کی بہت بڑی توفیق ہے، اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم زیادہ دعا مانگا کریں. پھر دعا میں دنیا اور آخرت دونوں کی دعا کرنی چاہیے. اور حدیث میں آتا ہے کہ افضل دعا و استغفار، یعنی افضل دعا جو ہے وہ استغفار طلب کرنا ہے. بندہ اگر رکعت میں الفاظ نہ بھی نکال سکے تو اللہ جانتا ہے وہ اس کی سننے والا ہے. تو آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں. بالکل ابتدا میں صفات باری تعالیٰ کا بیان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم، حروف مقطعات، اصل معنی اللہ جانتے ہیں. تنزیل الکتاب من اللہ، یہ نازل ہوئی ہے یہ کتاب اللہ کی طرف سے. العزیز الحکیم، اور وہ اللہ زبردست ہے اور خوب علم رکھنے والا ہے. تو اللہ کی تقریباً 7 صفات آ رہی ہیں. پہلی صفت العزیز، دوسری العلیم، نمبر 3 غافر الذنب، وہ بخشنے والا ہے گناہوں کا، اور نمبر 4 وقابل التوب، اور قبول کرنے والا ہے توبہ، اور نمبر 5 شدید العقاب، اور بہت سخت سزا دینے والا ہے، نمبر 6 ذی الطول، بہت فضل والا، اور نمبر 7 لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کی، الیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کافروں کو مہلت دینے کا ذکر آ رہا ہے. ما یجادلو فی آیات اللہ، اور نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی آیات کے بارے میں، الا الذین کفروا، مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فلا یغررک، اور نہ وہ دھوکہ دے آپ کو، تقلبہم فی البلاد، یعنی ان کا شہروں میں آنا جانا، آگے اس کی وجہ بیان ہو رہی ہے. کذبت قبلہم قوم نوح، اور بلکہ یہاں گویا کہا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ کوئی اس میں نہ ڈالیں ان کا شہروں میں پھرنا، کہ اللہ تعالیٰ جلد انہیں سزا دینے والا ہے. اب کافروں کا برا انجام اس کی مثال آ رہی ہے. کذبت قبلہم قوم نوح، اور جھٹلائے ان سے پہلے قوم نوح نے، والاحزاب من بعدہم، اور بھی گروہوں نے ان کے بعد، وہمت کلو امت برسولہم لیاخذوا، اور ارادہ کیا ہر امت نے اپنے رسول کو کہ جو ہے انہیں پکڑ لیں، گویا قتل کر لیں. وجادلوا بالباطل، اور جھگڑنے لگے جھوٹی باتوں میں، لیدھزو بہ الحق، تاکہ لڑکھڑا دیں انہیں حق سے. فاخذتہم، بس ہم نے پکڑ لیا ان کو، فکیف کان عقاب، بس کیسا تھا ہمارا گرفت کرنا. تو یہ دنیاوی انجام ہے کافروں کا، کہ اللہ موقع دیتا ہے لیکن جب اس میں توبہ نہیں کرتے تو اللہ گرفت فرماتا ہے، دنیا میں بھی عذاب آتا ہے. اور اخروی انجام آ رہا ہے. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ، اور اسی طرح ثابت ہو گئی بات، یعنی عذاب آپ کے رب کا، عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، اَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، کہ بے شک وہ آگ والے. آگے فرشتوں کی اہل ایمان کے لیے دعاؤں کا ذکر آ رہا ہے. الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ، اور جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں عرش الٰہی، وَمَنْ حَوْلَهُ، اور جو فرشتے اس کے ارد گرد ہیں، يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، وہ سب تسبیح کرتے ہیں اللہ کی اس کے حمد کے ساتھ. اور نمبر 2 وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور وہ سب ایمان رکھتے ہیں اس اللہ پر. اور نمبر 3 وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مغفرت طلب کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما، اور کہتے ہیں کہ ہمارے رب جو آپ نے احاطہ کر لیا ہر چیز کا اپنی رحمت اور علم سے، فاغفر للذین تابوا، بس آپ بخش دیجئے انہیں جنہوں نے توبہ کی. واتبعوا سبیلک، اور جنہوں نے پیروی کی آپ کے راستے کی. وقهم عذاب الجحیم، اور آپ بچا لیجئے انہیں جہنم کے عذاب سے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی فرشتوں کی ان دعاؤں کے مصداق بنائے. ان کی مزید دعا آ رہی ہے. ربنا وادخلہم، اے ہمارے رب داخل کر انہیں جنات عدن التی وعدتہم، ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والی جن کا آپ نے ان سے وعدہ کیا. ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور ان کو بھی جو نیک ہیں ان کے باپ داداؤں میں سے، اور ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں میں سے. انک انت العزیز الحکیم، بے شک اللہ آپ زبردست ہیں، کمال حکمت والے ہیں. اور چوتھی دعا آ رہی ہے ان فرشتوں کی. وقهم السیئات، اللہ بچا انہیں برائیوں سے. ومن تق السیئات، اور جسے آپ بچا لیں برائیوں سے. یومئذ فقط رحمتا، یعنی اس روز تو یقیناً اس پر تو آپ نے رحم کیا. وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی ہے بہت عظیم کامیابی. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، قیامت کے دن اللہ ہم پر رحم فرمائے، اور دنیا میں بھی ہمیں صحیح راستے پر چلائے اور برائیوں سے بچائے. آگے اہل جہنم کی عبرت ناک بیزاری کا بھی ذکر آ رہا ہے. ان الذین کفروا ینادون، اور یقیناً وہ لوگ جو کافر ہیں انہیں پکار کر کہا جائے گا.
لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، کہ اللہ کی بیزاری کہیں بڑھ کر ہے تمہاری بیزاری سے اپنے آپ سے. استدعونا الی الایمان، جبکہ تمہیں پکارا جاتا تھا ایمان کی طرف. فتکفرون، اور تم انکار کرتے ہیں، تو اب گویا سزا بھگتو اس کی. قالوا ربنا امتنا اثنتین، اور وہ کہیں گے کہ ہمارے رب آپ نے ہمیں موت دی دو مرتبہ. واحیینا اثنتین، واحییتنا اثنتین، اور آپ نے زندہ کیا ہمیں دو مرتبہ. فاعترفنا بذنوبنا، بس ہم نے اقرار کر لیا اپنے گناہوں کا. فہل الی خروج من سبیل، بس کیا نکلنے کا بھی کوئی ذریعہ ہے، کوئی راستہ ہے؟ تو اس وقت کوئی نکلنے کا راستہ نہیں ہوگا. یہ ہم پہلے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 28 میں پڑھائے کہ دو موتوں اور دو زندگیوں کا ذکر ہے. اصل میں ہم معدوم تھے، ہمارا کوئی وجود نہیں تھا. اللہ تعالی نے کلمہ کن کہہ کر ہمارے لوگوں کو بنایا، تو یہ ہماری گویا ایجاد ہے، یعنی ہمارا آغاز ہوا. پھر اللہ نے ان روحوں کو سلا دیا، یہ ہماری پہلی موت تھی. بلکہ یہ آپ کہیں کہ وہاں پہ ہم ڈارمنٹ تھے، اور پھر جیسے ہمارے یہاں جسم بنے تو اللہ نے اس میں روح داخل کر دی اور ہمیں پیدا کر دیا. اور یہاں پر گویا وہ ہماری پہلی موت تھی جو اللہ نے روحوں کو ڈارمنٹ کیا، اور پھر یہاں دنیا میں آ گئے، یہ پہلی زندگی ہے. اور یہاں پر موت آئے گی، یہ دوسری موت ہے، اور پھر موت کے بعد جو اٹھائے جائیں گے وہ دوسری زندگی ہے. تو اس طرح یہ دو موتیں دو زندگیاں، ایک موت ہم گزارا ہے عالم ارواح میں، اور ایک موت یہ عالم دنیا میں. اس کے بعد پھر موت نہیں ہے، اس کے بعد پھر ہمیشہ کی زندگی ہے. ایک زندگی ہم ابھی گزار رہے ہیں عالم دنیا، پھر ایک زندگی جو ہے وہ عالم آخرت کی. تو موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. بخوب کسی نے کہا موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، آگے بڑھیں گے دم لے کر. تو یہاں زندگی ختم نہیں ہو گئی، یہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا دروازہ یہ دنیا کی موت ہے. تو اسے پیمانے امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویدہ پہم روا ہردم جواں ہے زندگی. خیال آگے جو ہے عذاب کا سبب بیان ہو رہا ہے. ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ، اور یہ اس لیے کہ جب پکارا جاتا تھا ایک اللہ کو، کفر تم، تو تم انکار کرتے تھے. وہی یشرک بھی تو مینو، اگر شرک ٹھہرایا جاتا اس ایک اللہ کے ساتھ تو تم ایمان لیتے تھے. فل حکم للہ العلی الکبیر، بس حکم تو اللہ ہی کا ہے جو بڑا علی شان اور کبریائی والا ہے. تو یہ گویا شرک کی ہلاکت خیزی بیان ہو رہی ہے. ترغیب الی التوحید کا مضمون، هو الذی یریکم آیاتہ، اور وہی اللہ جو دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں. وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور نازل کرتا ہے تمہارے لیے آسمان سے رزق. وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، اور نہیں نصیحت حاصل کرتا مگر جو رجوع کرنے والا ہے. تو آسمان سے رزق، آسمان سے بارش ہوتی ہے، اس سے اناج اگتا ہے، تو وہ ایک رزق کا ذریعہ بنتا ہے. آگے توحید سے دعا جو اس سورت کا مرکزی مضمون ہے. فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، بس اللہ ہی کو پکارو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اپنی اطاعت. ولو کرہ الکافرون، اور اگرچہ کتنا ہی برا کیوں نہ مانے کافر. اہمیت جو ہے وہ دعویٰ آ رہی ہے. رفیع الدرجات ذو العرش، اور اونچے درجوں والا ہے عرش کا مالک. یلقی الروح من امرہ، اور وہ ڈالتا ہے روح اپنے حکم سے. علی من یشاء من عبادی، جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. لینذر یوم التلاق، تاکہ ڈرائے ملاقات کے دن سے. یہاں روح سے مراد فرشتے یا وہی ہیں کہ وہ اللہ نازل فرماتا ہے انسانوں میں سے جسے وہ نبی بنانا چاہتا ہے، اور ان کے ذریعے جو ہے وہ پھر لوگوں کو قیامت کی اس ملاقات سے آگاہ کیا جاتا ہے. آگے قیامت کا منظر کھینچا جا رہا ہے. یومہم بارزون، اور جس دن وہ سب نکل کھڑے ہوں گے. لا یخفا علی اللہ منہم شیء، اور نہیں چھپی رہے گی اللہ پر ان کی کوئی بات. لمن الملک اليوم، اور پوچھا جائے گا کس کی ہے حکومت آج. للہ الواحد القہار، اور جواب ہوگا کہ اللہ کی جو واحد ہے اور سب پر غالب ہے. اعمال کے بدلے کا ذکر ہے. الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج بدلہ دیا جائے گا ہر جان کا جو اس نے کمایا. لا یظلم الیوم، اور نہیں ظلم کیا جائے گا آج. ان اللہ سریع الحساب، اور بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. فریضہ رسول بیان ہو رہا ہے. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْعَازِفَةِ، اور ڈرائیے انہیں قریب آنے والے مصیبت کے دن سے. اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، جبکہ کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے غم اور خوف کے مارے. مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ، اور نہیں ہوگا ظالموں کا کوئی حمایتی ولا شفیع یوتا اور نہ ہی کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے. آگے وسط علم باری تعالیٰ یعلم خائنۃ العیون اور اللہ تو جانتا ہے آنکھوں کی خیانت تک. اب نظر ایک لمحے میں نظر ادھر ہو جاتی ہے تو سامنے بیٹھا ہوا آدمی اور جس سے بات ہو رہی ہوتی ہے اسے بھی نہیں پتا چلتا, لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ نظر کہاں سے کہاں گئی ہے اور اس میں کیا خیانت ہے. وما تخفی الصدور اور جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اپنے سینوں میں وہ سب اللہ کے علم ہے. آگے مثال آ رہی ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا وہ لا حاصل ہے. اس کی اس صورت کا ہم نے کہا بھی تھا توحید سے دعا اس کا مرکزی مضمون ہے اور یہ کہا جا رہا ہے صرف اللہ سے مانگو صرف اللہ کو پکارو. اور یہاں فرمایا واللہ یقضی بالحق اللہ ہی فیصلہ کرے گا انصاف کے ساتھ. والذین یدعون من دونہ اور وہ جن کو وہ پکارتے ہیں اس اللہ کے سوا لا یغزون بشیء وہ نہیں فیصلہ کر سکتے کچھ بھی. ان اللہ هو السمیع البصیر اللہ ہی سب کو سننے والا دیکھنے والا. اللہ کے سوا جو ہے وہ تو سن بھی نہیں رہے کہ ان کے پوجنے والے کیا پکارنے اور کیا دعائیں کر رہے ہیں اور نہ وہ کچھ دیکھ پا رہے ہیں. تاریخ سے عبرت دلائی جا رہی ہے اولم یسیروا فی الارض کیا انہوں نے سیر نہیں کی زمین کی. فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم کہ وہ دیکھتے کہ کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو گزرے ان سے پہلے. کانوا اشد منہم قوۃ اور وہ کہیں بڑھ کر تھے ان سے طاقت کے اعتبار سے. وآثارا فی الارض اور آثار کے اعتبار سے زمین میں. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ بس پکڑ لیا اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب. وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَوْعِدٌ اور نہ تھا ان کے لیے اللہ سے کوئی بھی بچانے والا. سبب مؤاخذہ بھی بیان ہو رہا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ اور یہ اس لیے کہ آتے تھے ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ. فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ تو وہ انکار کرتے تھے بس پکڑ لیا انہیں اللہ نے. انہو قوی شدید العقاب بے شک وہ بڑا قوت والا اور سخت عذاب دینے والا ہے. اللہ کے عذاب کی ایک مثال آ رہی ہے آل فرعون کی سرکشی اور ان کے انجام کے اعتبار سے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ اب بے شک ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنے معجزات دے کر اور واضح دلیل دے کر. یہ قوت قدسیہ کہلاتی ہے کہ دشمنوں کو جرت نہیں ہوتی قتل کرنے کی یا کوئی بڑا نقصان پہنچانے کی. ایک روح ہوتا ہے جو انبیاء کو جن کے ذریعے مدد کی جاتی. اب جو ہے فرمایا الا فرعون و حامان و قارون اور فرعون اور حامان و قارون کی طرف. فقال الساحر کذاب بس ان کے بہتان کا ذکر وہ کہنے لگے کہ یہ تو سری جو ہے جھوٹے جادوگر ہے. آگے فرعون کا ظلم اور فرعون کی پارلیمنٹ کا گویا ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے. فلما جاءہم بالحق من عندنا بس جب وہ لائے ان کے پاس دین حق ہماری طرف سے. قالوا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه تو وہ کہنے لگے قتل کر ڈالو بیٹوں کو ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. واستحیوا نساءہم اور زندہ رہنے دو ان کی عورتوں کو. وما کید الکافرین الا فی ضلال اور نہیں تھی یہ سازشیں کافروں کی مگر ناکام ہونے والی. آگے پھر موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ناپاک منصوبہ اس کا ذکر آ رہا ہے اور اس کی علت بھی جو ہے فرعون بیان کر رہا ہے کہ کیوں وہ قتل کرنا چاہتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ہی اگلے رکوع سے مومن آل فرعون کا ایک بڑا زبردست واعظ اور خطاب ہے. وقال فرعون ذرونی اور کہنے لگا فرعون کے ذرا چھوڑو مجھے. اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ کہ میں قتل کروں موسیٰ کو وہ بلا لے اپنے رب کو مدد کے لیے. انی اخاف ان یبدل دینکم اور کیوں قتل کرنا چاہتا ہے فرعون. اس نے دو وجوہات بیان کی. پہ کہنے لگا کہ میں ڈرتا ہوں کہ وہ بدل ڈالے گا تمہارے لیے تمہارے دین کو. ابھی تو فرعون خود اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا کہ یہ موسیٰ تو یہ پورا نظام چینج کر دے گا. او ان یظہر فی الارض فساد یا پھر وہ پھیلائے گا زمین میں فساد اس لیے بس میں اب قتل کرتا ہوں. وقال موسیٰ انی استو بربی و ربکم اور یہ موسیٰ علیہ السلام نے گویا اس کے اس دھمکانے پر جو ہے بالکل پرواہ نہیں کی اور فرمانے لگے کہ یقیناً میں نے پناہ لی اپنے اور تمہارے رب کی. من کل متکبر ہر متکبر سے. لا یؤمن بیوم الحساب جو ڈرتا نہیں ہے یوم حساب سے یا جو ایمان نہیں لاتا یوم حساب سے. اب یہ گویا فرعون کا دلوال لگا ہوا ہے اور یہاں یہ مکالمہ ہو رہا ہے اور فرعون تلا ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے پر. اب اس سچویشن میں اللہ تعالیٰ نے ایک مومن آل فرعون کو جو ہے آل فرعون میں سے ایک شخص جو ایمان لے آیا تھا
اس کے بارے میں ایک رائے یہ کہ شمعون اس کا نام تھا، ام اب تھا فرعون کا، دوسری رائے یہ کہ ہرسٹیل نام، اور یہ فرعون کا چچا زاد بھائی تھا جو ایمان لے آیا تھا، اس وقت پارلیمنٹ میں موجود تھا، اور یہ جب اس نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ قتل کرنے کے در پر ہے تو مومن آل فرعون نے ایک بڑا زبردست باز کہا فرعون کے دربار میں، اور اتنا طویل خطاب کسی نبی کا بھی اللہ تعالیٰ نے نقل نہیں کیا جتنا اس کا، تقریباً دو رکوں پر مبنی اور چار حصوں میں جو ہے اس کی تقریر آتی ہے، ہر حصے کے بعد جو ہے وہ فرعون اسے انٹرپٹ کر رہا ہے لیکن وہ جو ہے اپنی تقریر کو جاری رکھے ہیں۔ تو پہلا حصہ ہے جس میں انہوں نے کئی عقلی دلائل دیے اپنی قوم کو اور موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے کے اعتبار سے۔ وقال رجل مومن، اور کہا ایک ایمان لانے والے آدمی نے، من آل فرعون یعنی فرعون کی قوم میں سے، یکتم ایمانہ، جس نے چھپایا ہوا تھا اپنا ایمان، اتقتلون رجل، کیا تم قتل کرتے ہو ایک شخص کو، ان یقول ربی اللہ، اس جرم میں کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ یہی الفاظ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے تھے جب قریش مکہ ٹوٹ پڑے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو وہ بھی انہوں نے بھی یہی کہا تھا، تم ایک شخص کو اس لیے ماننا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ، تو پہلی اپنی دلیل کہ بھائی یہ کیا وجہ ہے قتل، اس لیے ایک اللہ کو مانتا ہے۔ نمبر دو، وقت جا تم بالبیناتی میں ربکم، اور وہ لایا ہے تمہارے پاس روشن دلیل ہے تمہارے رب کی طرف سے، معجزات دکھا رہا ہے، تم عقل کرو اس کی بات غور سے سنو۔ نمبر تین، وہی یقو کاذبن فعلیہ کذبہ، اور اگر یہ جھوٹا ہے تو اسی پر ہے اس کے جھوٹ کا وبال، تو بڑی عقلی بات ہے اگر جھوٹا ہے ویسے ہی اس کی بات نہیں چلے گی۔ اور نمبر چار، وہی یقو صادقن، اور اگر وہ سچا ہے، یصبکم بعض الذی یعدکم، تو پہنچ کر رہے گا تمہیں کچھ نہ کچھ وہ عذاب جس کا وہ وعدہ کر رہا ہے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، اب بے شک اللہ رات ہدایت نہیں دیتا اس کو جو حد سے بڑھنے والا جھوٹا ہے۔ یا قومی لکم الملک اليوم، اے میری قوم آج تمہیں حکومت حاصل ہے، ظاہرین فی الارض، اور تم غالب ہو زمین میں، فمن ینصرنا من باس اللہ، اور کون مدد کرے گا ہماری اللہ کے عذاب سے، ان جاءنا، اگر وہ آ گیا ہم پر۔ پانچویں عقلی دلیل دی، پانچ عقلی دلیلیں گویا جو اس نے ایک کے بعد دوسری دی، اب اس سے فرعون برداشت نہیں کر سکا، اب تو بہت جو ہے طرفداری ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کی، تو اس نے فوراً انٹرپٹ کیا، اس کی پہلی قطع کلامی آ رہی ہے۔ قال فرعون ما اریکم الا ما ارى، فرعون نے کہا میں نہیں دکھاتا ہے لوگوں تمہیں مگر وہی جو میں خود دیکھتا ہوں، وما اهديكم الا سبيل الرشاد، اور میں نہیں بتاتا تمہیں بغیر بالکل بھلائی کی راہ۔ اب یہ دوبارہ جو ہے اب ان کی تقریر انہوں نے اپنی جو ہے، اب پہلے ذرا نرم انداز تھا، اب ذرا سخت انداز ہے، جوش اور جذبہ اور بڑھ گیا ہے، اور اب تاریخ سے دلائل ہیں جو دینے شروع کیے مومن آل فرعون، گویا ان کی تقریر کا دوسرا حصہ ہے۔ وقال الذی آمنا یا قومی، اور کہا اس شخص نے جو ایمان لائے تھے کہ اے میری قوم، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، میں تو ڈرتا ہوں تم پر سرکش قوموں کے سے بدترین دن سے۔ اور دیکھیں پہلی دلیل دے رہے ہیں کہ مثل ذاب قوم نوح و عاد و ثمود، جیسے کہ بری حالت ہوئی قوم نوح علیہ السلام، قوم عاد اور قوم ثمود کی، والذین من بعدہم، اور لوگوں کی جو ان کے بعد ہوئے، یعنی صدوم امورا اہل مدین، یہ سب بعد کی قومیں۔ وما اللہ یرید ظلما للعباد، اور اللہ نہیں چاہتا ظلم کرنا اپنے بندوں پر۔ دوسری مثال دے رہے ہیں تاریخ سے، ویا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد، اے میری قوم میں ڈرتا ہوں تم پر بہم چیخ و پکار کے دن، جب عذاب آئے گا تو چیخ و پکار مچی ہوگی، یوم تولون مدبرین، جس دن تم لوٹو گے پیٹ پھیر کر، ما لکم من اللہ من عاصم، اور نہ ہوگا تمہیں اللہ سے کوئی بچانے والا، ومن یضلل اللہ فما له من ہاد، اور جسے اللہ گمراہ کر دے نہیں اسے کوئی راہ دکھانے والا، ولقد جاءکم یوسف من قبل بالبینات، تیسری دلیل، تیسری تاریخی دلیل، اور آ چکے ہیں تمہارے پاس یوسف علیہ السلام بھی اس سے پہلے واضح دلائل لے کر، فما زلتم فی شک، اور لیکن ہمیشہ تم جو ہے شک میں رہے، مما جاءکم بھی، اس دین کے بارے میں جو لائے تمہارے پاس، حتی اذا حلق، یہاں تک کہ وہ یعنی یوسف علیہ السلام جو ہے فوت ہو گئے، قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، اور تم نے کہا ہرگز مبعوث نہیں کرے گا اللہ اس کے بعد کوئی رسول،
کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب، اسی طرح گمراہ کرتا ہے اللہ ہے اس کو جو حد سے بڑھنے والا اور شک کرنے والا. چوتھی دلیل، الذین یجادلون فی آیات اللہ، اور جو لوگ جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیات میں، بغیر سلطان آتاہ، بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، کبر مقتن عند اللہ و عند الذین آمنوا، اور یہ بہت ہی بیزار کرنے والی بات ہے اللہ کے نزدیک اور ان کے نزدیک جو ایمان لائے. کذالک یطبع اللہ، اسی طرح مہر کر دیتا ہے اللہ، علی کل قلب متکبر جبار، یعنی اسی طرح اللہ مہر کر دیتا ہے ہر اس متکبر اور سرکش کے دل پر. تو آپ دیکھیں کتنا اس نے جھنجھوڑا ہوگا لوگوں کو. اب فرعون نے جو دوبارہ انٹرپٹ کیا، وقالا فرعون یا حامان، اس پر فرعون نے کہا ہے حامان اپنے وزیر سے، ابنی لی سرحا لعلی ابلغ الاسباب، کہ ذرا بناؤ میرے لیے محل اونچا سا تاکہ میں پہنچوں راستوں پر، اسباب السماوات یعنی آسمانوں کے راستوں پر، فطلع الی الہ موسیٰ، پس میں جھانک کر دیکھوں موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو، وانی لاظنہ کاذبا، اور بے شک میں تو اسے خیال کرتا ہوں یہ جھوٹا ہے، وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اور اسی طرح اچھا معلوم ہوا فرعون کو اس کے برا عمل، وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ روکا گیا جو ہے سیدھی راہ سے، وَمَا قَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَاهٍ، اور نہیں تھی فرعون کی سازشیں مگر تباہی تک لے جانے والی. اب تیسرا حصہ آ رہا ہے مومن آل فرعون کی تقریر کا، اور رقت آمیز واز ہے جو انہوں نے کنٹینیو کیا. وقال الذي آمن، اور کہنے لگا وہ شخص جو ایمان لایا تھا، یا قوم اتبعون، اے میری قوم میری اتباع کرو، احدیکم سبیل الرشاد، میں بتاتا ہوں تمہیں بالکل سیدھا جو ہے کامیابی کا راستہ، یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، اب پہلا آواز ان کا، اے میری قوم یہ دنیا کی زندگی تو جو ہے بس دھوکے کا سامان ہے، یہ تو تھوڑا سا فائدہ ہے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور جو آخرت ہے وہ واقعی اصل آرام کا گھر ہے. تو دنیا عارضی آخرت مستقل ہے، یہ دوسری دلیل ہوگی ان کی. تیسرا آواز، مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، اور جس کسی نے کی ہوگی کوئی برائی تو نہیں دیا جائے گا اسے مگر اسی کے برابر بدلہ، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا، چوتھی دلیل، اور جو کوئی کرے گا نیک کمل، من ذکر نہ انسا مرد ہو یا عورت، وہ مومن، اور وہ مومن ایمان والا، فاولائک یدخلون الجنت، تو ایسے ہی لوگ داخل ہوں گے جنت میں، یرزقون فیہا بغیر حساب، اور اس دیا جائے گا انہیں وہاں بغیر حساب کتاب کے، یعنی بہت زیادہ بے حساب. اب یہ چوتھا اور آخری حصہ آ رہا ہے، اب کھل کر دعوت، اس کا پرواہ نہیں کی بالکل مومن آل فرعون نے، اور بالکل جو ہے اپنی قوم کو جھنجھوڑ دیا، اور بالکل براہ راست دعوت دی کہ ایمان لے آؤ ورنہ یہ فرعون سب کو برباد کرے گا. تو فرمانے لگے، وایا قومی مالی ادعوکم الی النجاح، اے میری قوم کیا بات ہے، میں تو تمہیں بلاتا ہوں نجات کی طرف، وتدعوننی الی النار، اور تم مجھے دعوت دے دو آگ کی طرف دوزخ کی طرف، تدعوننی لاکفر باللہ، اور تم مجھے بلاتے ہو کہ میں کفر کروں اللہ کا، وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ، اور شریک ٹھہراؤں اس کو جس کا میرے پاس کوئی علم نہیں، وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور میں بلاتا ہوں تمہیں اس اللہ کی طرف جو زبردست ہے اور گناہوں کو بخشنے والا ہے، لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ، اور کچھ شک نہیں کہ میں جس کی طرف تم مجھے بلاتے ہو، لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ، کہ انہیں پکارنے نہ تو دنیا ہی میں کوئی پکارتا ہے اور نہ آخرت میں انہیں پکارا جائے گا، وَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور یہ کہ ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے اللہ کی طرف، وَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ کہ حد سے بڑھنے والے ہی جہنم میں جانے والے ہیں، وہ جہنمی ہیں. اب یہ سب سن کر جو ہے وہ فرعون کا پارا اپنے عروج پر تھا، اس نے قتل کی دھمکی دی، تو اس پر جو ہے وہ فرما رہے ہیں، فَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، پس ان قریب تم یاد کرو گے جو کچھ میں نے تمہیں سمجھایا، جو بات میں نے کی ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں سپرد کرتا ہوں اپنا معاملہ اللہ کے، إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اب بے شک اللہ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو، کَاسَازِ مَا بَفِکْرِ کَارِ مَا، فکرِ مَا اشکارِ مَا آزارِ مَا، کہ میرے کاموں کا بنانے والا میرے کاموں میں لگا ہوا ہے، میں اگر فکر کروں گا اپنے کاموں کی تو اپنے آپ کو تکلیف دوں گا. تو بہرحال یہ تقریر کر کر مومن آل فرعون نکل گئے،
اب پہاڑوں کی طرف چلے گئے. پیچھے فرعون نے بھیجے سپاہی قتل کرنے کے لیے لیکن تلاش کے باوجود وہ نہیں پا سکے انہیں. تو آپ دیکھیں کتنا زبردست اور جوشیلا آواز تھا اور بالکل کھل کے انہوں نے دعوت رکھ دی اس کے سامنے. اب آل فرعون کا انجام دارین بیان ہو رہا ہے. فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا, اب بچا لیا ان کو اللہ نے شر سے ان سازشوں کے جو آل فرعون نے کی تھی. وحاق بآل فرعون سوء العذاب, اور آ پڑا آل فرعون پر بہت بڑا عذاب, یعنی وہ سب جو ہے غرق کر دیے گئے. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, اب ان کا عذاب برزخ بیان ہو رہا ہے. اور فرمایا کہ وہ پیش کیے جائیں گے آگ پر صبح اور شام, تو یہ برزخی عذاب ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, اور جس دن قائم ہوگی قیامت. ادخلوا آل فرعون اشد العذاب, تو حکم ہوگا کہ داخل کرو آل فرعون کچھ زیادہ سخت ترین عذاب. تو یہ آیات بھی ان میں سے ہیں جس میں عذاب قبر کی طرف اشارہ ہے, اور اس میں ایک پہلے عذاب کا ذکر آ رہا ہے کہ صبح شام جو ہے آل فرعون کو جہنم کی آگ پر پیش کیا جا رہا ہوگا. جب قیامت قائم ہوگی تو حکم ہوگا کہ اب داخل کرو ان سب کو شدید ترین عذاب میں. اب اہل جہنم کا جھگڑا بیان ہو رہا ہے, وہی لیڈر اور ان کی پیروی کرنے والے. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ, اور جب وہ باہم جھگڑیں گے جہنم میں. وَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا, اور کمزور لوگ جو ہے وہ کہیں گے ان سے جو تکبر کیا کرتے تھے. اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا, کہ بے شک ہم تو تمہاری اتباع کرتے تھے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا, پس کیا تم اب ہٹاؤ گے ہم سے نصیب من النار, اس جہنم کی آگ میں سے کوئی حصہ. ہم تو تمہارے پیروکار تھے, جو تم نے کہا وہ ہم نے کیا, اب یہاں ہمیں جہنم کے گڑے میں پہنچا دیا تم نے, اب کچھ عذاب تو کم کرواؤ ہمارا. قال الذين استكبروا, جواب دیں گے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا. انا کل فیا, وہ کہیں گے کہ یقیناً ہم سب اب اسی جہنم میں پڑے ہیں. ان اللہ قد حکم بین العباد, بس اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکے اپنے بندوں کے درمیان. وقال الذين في النار, اور کہیں گے وہ لوگ جو جہنم میں ہوں گے. لخزانت جہنم, یعنی جہنم کے محافظوں سے, جو ایک داروغہ کا ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ مالک نام ہوگا, وہ کہیں گے ادعوا ربکم, کہ ذرا پکارو اپنے رب کو. یخفف عنا یوما من العذاب, کہ بس کم کر دیں ہم پر سے ایک دن کے عذاب کو. قالوا اولم تکو, اس پر جو ہے وہ جو جہنم کے داروغہ ہوں گے وہ پوچھیں گے اور کہیں گے کہ کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس. تاتیکم رسولکم بالبینات, یعنی تمہیں میں سے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ. قالوا بلا, وہ اہل جہنم کہیں گے کہ کیوں نہیں آئے تھے. قالوا فدعوا, تو وہ داروغہ جہنم کہیں گے کہ بس پکارو. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال, اور نہیں پکارنا ہوگا کافروں کا مگر بے سود, کوئی فائدہ نہیں ہو. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ اللہ کو پکارنے کی جگہ جو ہے جہنم کے داروغہ ہی کو پکار رہے ہیں کہ بھئی آپ کہیں. یہ کبھی بھی براہ راست اللہ کو جو ہے نہیں پکارا نا دنیا میں. یہاں پہ بھی مورتیوں اور بتوں کی پوجا کرتے رہے کہ یہ بچائیں گے, اور وہاں جو ہے داروغہ جہنم سے فریاد کر رہے ہیں. لیکن ان کی فریاد اور عرضی دیکھیں, وہ کہہ رہے ہیں کم از کم ایک دن کے لیے سزا کم کروا دو ہمیں. یہی بہت ہے کہ ایک دن جو ہے سزا کم ہو جائے. لیکن میرا آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے جہنم سے اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے اعزاء اقربا کو بچانے کی فکر کریں. اس کے مقابلے میں اہل حق ان کا ذکر آ رہا ہے. انا لننصروا رسلنا والذین آمنوا, اور بے شک ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور لوگوں کی جو ایمان لائے. فی الحیات دنیا و یوم یقوم الاشہاد, یعنی دنیا کی زندگی میں بھی اور جس دن جو ہے کھڑے ہوں گے گواہ. یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم, جس دن فائدہ نہیں دیں گی ظالموں کو ان کی معذرتیں. ولہم اللعنہ, اور اس دن ان پر لعنت ہوگی. ولہم سوء الدار, اور ان کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا, بہت ہی برا گھر ہوگا. ولقد آتینا موسی الہدا, اور ہم نے دی تھی موسی علیہ السلام کو جو ہے وہ ہدایت, اور یہ اللہ کی مدد کی مثال بیان ہو رہی ہے. وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ, اور ہم نے وارث کر دیا تھا بنی اسرائیل کو کتاب کا یعنی تورات کا. هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ, جو ہدایت اور نصیحت تھی اہل عقل کے لیے. اب تسلی خاتم الانبیاء بیان ہو رہی ہے, اصول کامیابی بیان ہو رہے ہیں تقریباً تین. نمبر ایک, فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ, بس آپ صبر کیجئے ان کفار مشرکین کی تکلیفوں کو پر کو صحیح ہے ان کی زیادتیوں کو برداشت کیجئے اور بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. نمبر دو واستغفر لذنبک اور استغفار طلب کیجئے اپنے گناہوں کی. اب یہ ذرا نازک مضمون ہے تو اکثر نے لکھا ہے کہ خلاف اولا اعمال, کیونکہ انبیاء تو معصوم ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گناہ نہیں ہوا, تو یہ جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کیجئے تو کمال صبر میں کچھ کمی یا کہ خلاف اولا, کام تو دونوں صحیح کیے لیکن اور اچھا ہو سکتا تھا اس میں اگر تھوڑی سی کمی ہو گئی, تو گویا اس پر جو ہے اللہ سے مغفرت طلب کیجئے. اور نمبر تین وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار, اب پاکی بیان کیجئے اپنے رب کی ہم کے ساتھ صبح اور شام, شام اور صبح. تو اس طرح یہ دعا میں ذکر بھی بیان ہو رہا ہے اور یہ دو اوقات بہت خاص ہیں صبح اور شام, اس پر خصوصاً وقت نکال کے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. صبح میں یہ کہ فجر کے بعد اشراق تک بیٹھا رہے آدمی, قرآن کی تلاوت کرے, اذکار کرے, استغفار کرے, تو ہمیں پتہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشراق کے حوالے سے کہ ایک عمرے اور ایک حج کا ثواب ملتا ہے. اسی طرح عصر سے مغرب تک جو شام کا وقت ہے اس میں بھی بیٹھا جائے, وقت نکال کے اللہ کا ذکر کیا جائے. حق کے دشمنوں کے لیے وعید آ رہی ہے, ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان آتاہم, اور بے شک جو لوگ جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات کے بارے میں بغیر کسی دلیل کے جو آئی ہو ان کے پاس, ان فی صدورہم الا کبر, اور نہیں ان کے دلوں میں مگر تکبر. اور یہی وجہ ہے جدال کی, جھگڑتے کیوں ہیں, کیونکہ اب بڑائی ہے ان کے دلوں میں. ما ہم بے بالغی, اور نہیں وہ پہنچنے والے اس تک. فاستعذ باللہ, بس یعنی اپنی خواہشات کو یہ پانے والے نہیں, بس آپ پناہ طلب کیجئے اللہ کی. انہ ہو السمیع البصیر, بے شک وہ اللہ سب کچھ سننے والا دیکھنے والا ہے, وہ آپ کے مخالفین کی سازشیں بھی سن رہا ہے اور ان کی حرکتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ کی حمد و تسبیح کو بھی سن رہا ہے, آپ کے صبر کو بھی دیکھ رہے ہیں. اب آگے دلائل آ رہی ہیں اس بات قیامت پر. پہلی دلیل لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس, البتہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق یہ زیادہ بھاری ہے انسانوں کے پیدا کرنے کے مقابلے میں. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن لوگوں میں سے اکثر جو ہے وہ جانتے نہیں. دوسری دلیل قیام قیامت پر وما یستوی الاعمى والبصیر, اور برابر نہیں اندھا اور دیکھنے والا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا والمسیء, اور نہ ہی برابر ہے وہ جو ایمان لایا اور نیک اعمال کرتا رہا, اور دوسرا وہ ہے گناہگار جو اپنے نفس کی اور شیطان کی مانتا رہا. تو دونوں میں بڑا فرق ہے, جیسے بینا اور نابینا میں فرق ہے, اسی طرح صاحب ایمان نیک اعمال کرنے والے اور گناہگار میں جو ہے بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. قلیلا ما تتذکرون, لیکن تھوڑا ہی ہے تم غور و فکر کرتے. آگے آ رہا ہے وقوع قیامت یقینی ہے. ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا, اور یقیناً قیامت آنے والی, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون, لیکن اکثر لوگ یقین نہیں رکھتے. ہم بھی مانتے تو ہیں لیکن یقین نہیں ہے. یقین ہوتا تو پھر اعمال اس کے ساتھ ہوتے اور اس کی تیاری ہوتی اور جو ہے اس کی فکر ہوتی. توحید سے دعا کا مضمون وقال ربکم ادعونی استجب لکم, اور فرمایا تمہارے پروردگار نے کہ مجھے پکارو میں قبول کروں گا تمہاری پکار. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, اور یقیناً جو لوگ اکڑتے ہیں میری عبادت سے. سیدخلون جہنم داخلین, تو ان قریب وہ داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل و رسوا ہو کر. تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اس سے مانگا جائے, ورنہ انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ ایک دفعہ کوئی مانگتا ہم دے دیتے ہیں, دوسری دفعہ آتا ہے تو ذرا بھوے چڑھاتے ہیں, ماتھے پر بل لاتے ہیں, تیسری دفعہ آتا ہے تو کہتا ہے بھائی تم نے میرے ہی دروازے دیکھ لیے, جب دیکھو آ جاتے, بس دے دیا اب نہیں آیا کرو یہاں. تو یہ صرف اللہ ہی ہے جو مانگنے پر مزید خوش ہوتا ہے, نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے. تو یہ اللہ ہمیں بھی دعا کی توفیق عطا فرمائے. بہت بڑی اللہ کی رحمت اور توفیق ہے دعا کا مانگنا, اور ہر چیز مانگنی چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگ. تو دنیا اور آخرت کی ہر خیر ہر بھلائی اللہ سے مانگنی چاہیے. اس میں ایک تو کچھ دعائیں وہ روزمرہ کی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی, اس سے بھی جو ہمارے معمولات آپ کے روزمرہ ہیں انہیں شروع کرتے ہوئے اللہ کے رسول کی الفاظ بھی ہو جاتے ہیں اور گویا اللہ سے دعا بھی ہو جاتی ہیں. تو انہیں ہمیں جو ہے ان کی عادی بننا چاہیے, اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے. اسی طرح اپنے ہر معاملے میں اللہ سے ایک ربط اور تعلق ہونا چاہیے, اور جب بھی کوئی شکوہ ہو, کوئی مشکل ہو, کوئی پریشانی ہو, اللہ سے کہنا چاہیے.
جب بھی کوئی حاجت ہے، ضرورت ہے، مشکل ہے، وہ اللہ کے سامنے رکھنی چاہیے، تو وہی دینے والا ہے اور وہ دعاؤں کا سننے والا ہے۔ بڑے عمدہ جو ہے وہ اشعار ہیں سورش کاشمیری کے، وہ کہتے ہیں آ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بات لو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، اے دعا عرض کر عرش الہی تھام کے، اے خدا پھیر دے لو گردش ایام کے، ڈھونڈتے ہیں اب مداوا سورش غم کے لیے، کر رہے ہیں زخم دل فریاد مرہم کے لیے، رحم کر اپنے نائین کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا، خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت سے ہیں، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دے گے بدھ کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں بھی دعا کی توفیق عطا فرمائے، ہر چیز کی یعنی آپ کہیں کہ علاج ہے دعا، یعنی ہمارے غموں کا، ہمارے فکروں کا، ہماری پریشانیوں کا، بس اللہ سے کہہ دیں جو بھی چاہیے تو اللہ دینے والا ہے۔ تو عجیب ہے کہ اگر کوئی پرائم منسٹر ہم سے کہے کہ بھائی جو کہو میں کرتا ہوں تو ہم کتنی بڑی فہرست بنا لیں گے، لیکن دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو یاد ہی کچھ نہیں آتا کہ کہنا کیا ہے، یا دعاؤں کو بھی غور کریں تو صرف دنیا دنیا مانگ رہے ہوتے ہیں، غور کریں گے پیسہ، بچوں کی تعلیم، گاڑی، گھر، یہ وہ، آخرت کی فکر ہی نہیں جہاں ہمیشہ رہ رہا ہے۔ تو دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں اللہ سے مانگنی چاہیے، اللہ ہمیں مانگنے والا بنائے اور اللہ پھر دینے والا ہے۔ اور جیسے کہا کہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اللہ کی مشیت میں ہوتی ہے، جو مانگا وہ مل جاتا ہے، ورنہ اللہ اس کے مقابلے میں کوئی بلا ٹال دیتا ہے، یا پھر تیسرا یہ کہ اللہ ذخیرہ کر لیتا ہے اور جو کچھ مانگا ہوتا ہے آخرت میں اس کے عوض اجر و ثواب ملے گا۔ تو بعض احادیث میں یہ مفہوم بیان ہوا ہے کہ انسان خواہش کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کے عوض مجھے یہاں اجر و ثواب مل جاتا۔ تو میرا دعا بہت قیمتی ہے، کبھی بھی رائے کرنے جاتے، دیکھیں میرے آپ کے سامنے بھی کوئی ہاتھ پھیلا دے نا، ہم بھی کچھ نہ کچھ ہاتھ پر ڈال دیتے، ہم تو فقیروں کے فقیر ہیں، لیکن ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا کہ کسی نے ہاتھ پھیلا دیا تو پھر اب ہم اسے ایسے ہی خالی ہاتھ جان لیں۔ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کے پاس خزانوں کی کمی نہیں ہے، وہ کسی کا ہاتھ خالی بھیج دے تو اللہ جو ہے اس سے جو ہے شرم آتی اللہ کو بھی کہ کوئی اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اور وہ اسے خالی لوٹا دے۔ تو اللہ سے مانگنا چاہیے، البتہ دعا کے آداب ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں سیکھ کر دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ذکر آ جائے گا، آگے اللہ سے دعا کیوں یہ بیان ہو رہا ہے۔ انسان اصل میں دعا اسی سے کرتا ہے جسے وہ حاضر و ناظر سمجھتا ہے، مشکل کشا، حاجت روا، صاحب اختیار، صاحب قوت سمجھتا ہے، اسی کو پکارتا ہے۔ اس لیے دعا جو ہے وہ مخل عبادہ کہی گئی، کہ یہی اصل میں عبادت ہے۔ تو فرمایا اللہ الذی جعل لکم اللیل، وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم آرام حاصل کرو اس میں، والنہار مبصرا، اس نے کر دیا ہے دن کو دکھانے والا، ان اللہ لذو فضل علی الناس، اور بے شک اللہ بڑے فضل کرنے والا ہے لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگوں میں سے اکثر جو ہے وہ اس کا شکر نہیں کرتے۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، یہی اللہ تمہارا جو پیدا کرنے والا ہے ہر شے کا، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اسی کے، فانا توفکون، پس تم کہاں سے بہ کے چلے جا رہے۔ منکرین کی پرانی عادت بیان ہو رہی ہے، کذالک یوفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، اسی طرح بہکائے جاتے تھے وہ لوگ جو آیات الہی کا انکار کرتے تھے۔ اب دوسری دلیل آ رہی ہے، اللہ ہی سے دعا کیا کرو، کیوں؟ کیونکہ اللہ ہی سب سے بڑا محسن ہے، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، وہی ہے جس نے بنا دیا تمہارے لیے زمین کو آرام گاہ، والسماء بنا، اور اس نے بنا دیا آسمان کو چھت، وصورکم فاحسن صورکم، اور اس نے تمہاری صورتیں بنائی اور کتنی عمدہ صورتیں بنائی، ورزقکم من الطیبات، اور اس نے تمہیں روزی دی پاکیزہ چیزوں میں، ذالکم اللہ ربکم، فرمایا رب یہی ہے اللہ ربکم جو تمہارا رب ہے، فتبارک اللہ رب العالمین، بس بہت ہی بابرکت ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ رب کہتے ہیں انشاء و شیئن فعالن فعالن الہ دل تمام، کسی شے کی ضرورتیں پوری کرتا کرتا اسے نقطہ عروج پر پہنچانے والا، تو ہر چیز کو شروع سے اس کے نقطہ عروج تک پہنچانے والا وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ، اور صرف انسان ہی نہیں بلکہ کل کائنات کو وہ اسی طرح سنبھالے ہوئے۔ آگے مضمون آ رہا ہے کہ باطل کے ساتھ جو ہے مصالحت نہیں ہو سکتی، قل انی نہیت، اے نبی کہہ دیجئے مجھے تو منع کیا گیا ہے، ان اعبد الذی تدعون من دون اللہ،
اس بات سے کہ میں عبادت کروں ان کی جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا. لمبا جا انی البینات میں ربی, جبکہ آ چکی میرے پاس واضح دلیل میرے رب کی طرف سے. وہ امید تو اسلم رب العالمین, اب مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداری کروں تمام جہانوں کے رب کی. آگے تخلیق و حیات انسان کے مراحل آ رہے ہیں, یہ بھی یہ ہے کہ دیکھو اللہ نے تمہیں کیسے بنایا, کن کن اسٹیجز سے گزارا, ہر اسٹیج پہ اللہ سے مانگو, وہی تمہاری ضروریات جو ہے پوری کرنے والا ہے. وہ اللہ جی خلاقکم من تراب, اور وہی ہے اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے, ثم من نطفہ اور پھر نطفے سے, ثم من علاقہ اور پھر جمے ہوا خون علاقہ سے, جو آدمی کی جنین کی کیفیت ہے رحم مادر سے معلق اور متعلق ہوتا ہے. ثم یخرجکم طفلا, پھر اس نے نکالا تمہیں بچے کی صورت میں. ثم لتبلغوا اشدکم, پھر اس نے گویا تمہیں تمہاری پرورش کی یہاں تک کہ تم پہنچ گئے اپنی طاقت کو جوانی کو. ثم لتکونوا شیوخا, اور پھر وہ تمہیں اس نے پہنچا دیا بڑھاپے تک. ومنکم من یتوفی من قبل, اور تم میں سے وہ بھی ہیں جنہیں وہ وفات دے دیتا ہے اس سے پہلے, بوڑھا ہونے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں. وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى, اور تاکہ تم پہنچو ایک مقررہ وقت تک. وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, اور تاکہ تم عقل سے کام لو. تو معاملہ یہی ہے کہ یہ سارے مراحل ہیں, اب آدمی غور کرے کہ یہ ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے تک کون لے جا رہا ہے, کون یہ ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے. تو اسی اللہ سے دعا کرنی چاہیے ہر مرحلے میں, اور پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی. تو یہ شرط نہیں ہے کہ آدمی بوڑھا ہوگا پھر بیمار ہوگا پھر ڈاکٹر کہیں گے اب کچھ نہیں ہو سکتا پھر ہی موت آئے, موت چلتے پھرتے آ جاتی. ایک آدمی عید کے دن مہمانوں کو بٹھا کر بازار جاتا ہے, اس میں چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہوتے ہیں, اس کے ذہن میں تصور بھی نہیں ہوتا کہ میں شاید مرنے جا رہا ہوں, لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ موت کے سفر پر نکلا اور گھر اس کی لاش واپس آتی ہے. کسی کو خیال نہیں ہوتا کہ اسے بھی موت آئے, تو موت کبھی بھی آ سکتی. تو رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت, موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے. جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا, میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں میرا دھیان رہے, تو موت کا خیال رہنا چاہیے ہر وقت, وہی لوگ کامیاب ہیں. آگے صفات باری تعالیٰ, هو الذی یحیی و یمیت, وہی اللہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے, موت دیتا ہے. فإذا قضا امرًا, پر جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے کسی کام کا. فإنما یقول له کن فیکون, تو وہ بس اس کے لیے کہتا ہو جا اور وہ کام ہو جاتا ہے. آگے حق کو جھٹلانے والوں کا برا انجام, ان کے جرائم بیان ہو رہے ہیں. الم ترى الى الذين, کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو. یجادلون فی آیات اللہ, جو جھگڑا کرتے ہیں آپ سے اللہ کی آیات میں. انا یصرفون, تو وہ کہاں سے پھیرے جاتے ہیں. الذين کذبوا بالکتاب, وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اس کتاب کو. وبما ارسلنا به رسولنا, اس دین کو جو ہم نے دیکھا بھیجا اپنے رسول کو. فسوف یعلمون, بس ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا. اذ الاغلال فی اعناقهم, طوق پڑے ہوئے ہوں گے ان کی گردنوں میں. وسلاسل, اور زنجیروں میں وہ گویا جکڑے ہوں گے. یسحبون, اور گھسیٹے جائیں گے. فی الحمیم, کھولتے ہوئے پانی میں. ثم فی النار یسجرون, اور پھر آگ میں وہ جھونک دیے جائیں گے. ثم قیل لهم اینما کنتم تشرکون, پھر پوچھا جائے کون سے وہ کائے تمہارے گھڑے ہوئے چری. من دون اللہ, اللہ کے سوا. قالوا ضلوا عنا, اس طرح وہ کہیں گے وہ سب کھو گئے ہم سے. بل لم نکن ندعو من قبل شیئا, بلکہ ہم تو پکارتے ہی نہیں تھے اس سے پہلے کسی چیز کو. کذالک یضل اللہ الکافرین, اسی طرح گمراہ کرتا ہے اللہ کافروں کو. تو جن پر بڑا بھرم تھا اور بڑا خیال تھا کہ ہمیں بچائیں گے, وہ قیامت کے دن وہ سب ان سے کھو جائیں. اسباب جہنم کی جو ہے وہ آپ کے عذاب جہنم کے اسباب بیان ہو رہے ہیں. ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق, اور یہ عذاب اس لیے مل رہا ہے کہ اس وجہ سے کہ تم اتراتے تھے زمین میں نہ. اور نمبر دو, وبما کنتم تمرحون, اور بسبب اس کے کہ جو تم اکڑا کرتے تھے. ادخلوا ابواب جہنم, انجام کیا ہوگا ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ اب دروازوں سے جہنم کے. خالدین فیہا, اب اس میں پڑے رہو ہمیشہ. فبئس مثوى المتکبرین, بس کیسا برا ٹھکانا ہے تکبر کرنے والوں کا. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی, فاصبر ان وعد اللہ حق, بس آپ صبر کیجئے بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. فاما نرینک بعض الذی نعدہم, بس اگر ہم دکھا دیں آپ کو کچھ اس عذاب کا جو ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے. او یتوفینک, یا ہم قبض کر لیں آپ کی روح، یعنی آپ کے ہوتے ہوئے کوئی عذاب انہیں دکھا دیں، یا پہلے آپ کو اٹھا لیں اس کے بعد انہیں عذاب دکھا دیں، فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، تو ہماری طرف بھی ان سب نے بھی لوٹ کر آنا ہے۔ تو دنیا کا عذاب بھی ہے لیکن پھر اصل عذاب جو ہے وہ آخرت کا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، فرمایا اور ہم نے بھیجے آپ سے پہلے بھی کئی جو ہے وہ رسول، مِنْهُمْ مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ، ان میں سے وہ بھی ہیں جن کا ہم نے آپ سے ذکر کر دیا، قرآن میں تقریباً 26 انبیاء کرام کے نام آتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، ان میں وہ بھی ہیں کہ ہم نے جن کا حال آپ سے بیان نہیں کیا، تقریباً 124,000 انبیاء جو ہے علماء بیان کرتے ہیں وہ گزرے ہیں۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور نہیں ہے کسی رسول کے لیے ممکن کہ وہ لے آئے کوئی معجزہ بغیر اللہ کے اذن سے، تو معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ہاں اس کا صدور وہ نبی کے ہاتھوں سے ہوتا ہے لیکن اختیار کس کا ہوتا ہے، وہ اللہ ہی کا ہوتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، فرمایا کہ بس آ گیا اللہ کا حکم، قُضِيَ بِالْحَقِّ، اور فیصلہ کیا گیا انصاف کے ساتھ، وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور خسارے میں رہیں گے اس وقت اہل باطل، یعنی نزول عذاب کے وقت کا گویا ذکر ہے کہ فیصلہ سنایا دیا جائے گا اور پھر وہ حق آ پکڑے گا اور پھر اس میں اصل خسارے میں ہوں گے جو اہل باطل ہیں۔ اب اللہ کی نعمتوں کا ذکر، اور اس میں پہلے نعمت چوپایوں کا، اللہ الذی جعل لکم الانعام، اللہ ہی ہے جس نے بنائے تمہارے لیے یہ چوپائے، اب اس کے فوائد آ رہے ہیں چوپایوں کے، نمبر ایک، لترکبوا منہا، تاکہ تم سواری کرو جو ان میں سے، ومنہا تاکلون، اور تاکہ تم کھاؤ ان میں سے، تو کچھ سواری والے چوپائے ہیں جیسے گھوڑا ہے، گدا ہے، خچر ہے، ہاتھی ہے، اور کچھ کھانے والے چوپائے ہیں جیسے اونٹ ہے اور بیل گائے اور بھیڑ بکری ہے، ولکم فیہا منافع، اور اس میں تمہارے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اون حاصل ہو رہا ہے، چمڑا حاصل ہو رہا ہے، گوشت حاصل ہو رہا ہے، جیلیٹن اور کیا کیا حاصل ہو رہا ہے، ولتبلغوا علیہا حاجتا فی صدورکم، اور تاکہ تم پہنچو ان پر سوار ہو گئے اپنی حاجت کو جو تمہارے سینوں میں، بہت دور سفر ہوتا ہے اپنی پیدل کی تو ہمت ہی نہیں کرتا لیکن گھوڑے پر بیٹھ کر جو ہے وہ کام آسان ہو جاتا ہے، وعلیہا وعلی الفلک تحملون، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو، تو یہ سب پر جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ اللہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں، فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، بس کون کون سی نشانیوں کا اللہ کی تم انکار کرو گے، تاریخ سے عبرت حاصل کرنے کا ذکر آ رہا ہے، اَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا انہوں نے سیر نہیں کی زمین میں، فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ وہ غور کرتے کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو گزرے ان سے پہلے، کانو اکثر منہم واشد قوا، وہ کہیں زیادہ تھے تعداد میں ان سے اور بہت بڑھ کر تھے قوت میں، آثارن فی الارض، اور بہت بڑے آثار انہوں نے زمین میں چھوڑے آثار کے اعتبار سے زمین میں، فما اغنا عنہم ما کانو یکسبون، بس نہ کمایا ان کے جو کچھ انہوں نے کمایا، جو جھوٹ بول کر کفر اور شرک کر کے نافرمانی کر کے کمایا وہ کچھ کام نہیں آیا، اسباب عذاب بیان ہو رہے ہیں، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، پس جب لائے ان کے پاس ان کے رسول جو ہے واضح دلائل، فرحوا بما عندهم من العلم، تو لگے اترانے اس پر جو ان کے پاس تھا علم، وحاق بهم، بس آ پڑا انہیں پر، ما کانوا به یستهزئون، وہ عذاب جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ہر دور میں گمراہ لوگ جو ہے وہ جدید علوم کو علم ہدایت پر ترجیح دیتے ہیں، لیکن یہ جدید علوم کام نہیں آتے اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے، اس کے لیے علم ہدایت چاہیے، قرآن و سنت کا علم چاہیے، عذاب کے وقت ایمان لانا فائدہ مند نہیں۔ فرمایا فلما راؤ باسنا، جب انہوں نے دیکھ لیا ہمارا عذاب، قالوا آمنا باللہ وحدہ، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لاتے ہیں اس اللہ پر جو ایک ہی ہے، وکفرنا بما کنا بہ مشرکین، اور ہم نے انکار کیا ان چیزوں کا جن کو ہم نے اس اللہ کا گویا شریک ٹھہرایا، فلم یکو ینفعہم ایمانہم، بس نہیں فائدہ دے گا ان کو ان کا ایمان، لمبا راؤ باسنا، جبکہ انہوں نے دیکھ لیا ہمارا عذاب، تو حالت یاس میں تو ایمان قبول ہے لیکن حالت باس میں ایمان قبول نہیں، یعنی عذاب سے پہلے پہلے ایمان اللہ قبول کر لیتا ہے لیکن جب عذاب دیکھ لیتا ہے انسان، موت دیکھ لی، وہ غیب کے پردے ہٹ گئے، وہ موت کا غرغرہ شروع ہو گیا، اب جو ہے وہ قابل قبول نہیں،
تو جب تک، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایمان اور وہ اعمال زیادہ قابل قبول ہوتے ہیں کہ جب اس وقت کیے جائیں جب آدمی صحت مند ہو، اسے موت کا کوئی امکان نہ ہو، جب بالکل بستر مرگ پر ہو اور جو ہے اس کی جان پر بنی ہوئی ہو، تو بہت لوگ صدقہ خیرات اور کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت کی نیکی جو ہے وہ ایسی پسندیدہ نہیں ہے جتنی صحت میں اور ایسے وقت میں نیکی ہے جب آدمی جو ہے اسے موت کی امید نہ ہو. جو ہے فرمایا فلم یکو ینفعہم ایمانہم، بس نہیں فائدہ دیا ان کو ان کے ایمان نے، لمبا راؤ باسنا، جبکہ انہوں نے دیکھ لیا ہمارا عذاب، سنت اللہ اللتی قد خلت من عبادی، اور یہ سنت ہے اللہ کی کہ جو گزر چکی ہے اس کے بندوں میں، وخسرہ ہنالک الکافرون، اور خسارے میں رہے وہاں جو ہے کافر لوگ. بہرحال دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ان ساری تعلیمات سے ہمیں بھی نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایمان اور نیک اعمال کی پنجی جمع کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. اور جیسے یہ سورتیں ہم پڑھ رہے ہیں، پہلی ہم نے پڑھی تھی توحید سے عبادہ کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اور یہ دوسری سورت ابھی پڑھی ہے توحید سے دعا صرف اللہ سے مانگا جائے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں موحد بنائے اور صحیح راستے پہ گامزن فرمائے. اللهم انت السلام ومنك السلام وتبارکت یا ذو الجلال والاکرام. اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم، اے اللہ ہم پر رحم فرما قرآن عظیم کی بدولت، واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة، اے اللہ قرآن کا ہمارا امام بنا دی، ہمارے لیے نور بنا دیجیے، ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا دیجیے. اللهم ذکرنا منه ما نسینا، اے اللہ ہمیں اس میں سے یاد کرا دیجیے جو کچھ ہم بلا بیٹھے، وعلمنا منه ما جہلنا، اور ہمیں اس میں سے سکھا دیجیے جو کچھ ہم نہیں جانتے، ورزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، اور ہمیں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے رات میں بھی اور دن کے اوقات میں بھی، وجعله لنا حجتا یا رب العالمین، اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا دیجیے تمام جہانوں کے پروردگار. اللهم اجعل القرآن ربیع قلوبنا، اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیجیے، ونور صدورنا، ہمارے سینوں کا نور بنا دیجیے، وجلاء احزاننا، اور ہمارے غموں کا مداوا بنا دیجیے، وضحاب و حمومنا و غمومنا، اور ہمارے تفرقات اور غموں کا دور کرنے کا ذریعہ بنا دیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما، اے اللہ ہمیں خود نئی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے اولادوں کو نیک و صالح بنا، اے اللہ جہاں جہاں مسلمان آپ کی دین کی خدمت کر رہے ہیں اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ ہمیں ان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جہاں جہاں لوگ آپ کے دین کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اللہ اگر ان کے نصیب میں ہدایت ہو انہیں ہدایت عطا فرما، ورنہ ان کی سازشوں کو ان کو الٹ دے. اے اللہ تمام مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اے اللہ پاکستان میں اور پھر کل دنیا میں دین کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، اے اللہ ایمان پر موت عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، رحمتک یا ارحم الراحمین.